أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ ترابی کرن اوان عائشہ حالد ماہ ازر سادیہ صلاح الدین یاسمین بانو رضوانہ قمر فریدہ خان فوزی عزیز رئیس مصور عالیہ قریشی فاطمہ محمدی نگت سوال وحیدہ گگرو عالیہ اختر نشاط کوسر نائلہ قیانی نازیہ خانم فراناز ثنا آفرین فرزانہ سلوت شاہینہ سریا صبا فاطمہ مقبول جویریہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدویائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ زاد مزالہ رشید ارشیہ گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان زوبیہ رضوان اویرا شراز ماریا مختار فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریش گفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شہداب صبا عمبر عمر ہینا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سعدیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہلہ کا عابد ام تفشیش عروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شاہین محج بن خان بن سجاد صبا سعیدہ شبانہ مجید سعیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ اظہر جی صحیح. اچھا ایسا ہے کہ ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرتے, میں اپنا ٹائم جو ہے دو تین منٹ جو میرے پاس ہے وہ بھی ہم سسٹر عائشہ کو دیتے ہیں. سسٹر عائشہ اگر آپ کلاس میں ہیں تو ہینڈ ریز کریں, آپ ٹائم تھوڑا لے لیں اور دو تین منٹ, اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو بھی آپ لوگوں نے بھی کوشچن کرنے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی آپ کی مطلب تجویز سنی تھی, تو لاسٹ میں پلیز سارے پارٹیسپیٹ کیا کریں, اور اچھا بھی لگا تھا کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو سورہ نحل ہے 114 سے 128 تک ان شاء اللہ تعالیٰ کی کلاس لائف ہے, تو اس وجہ سے ہم لوگ ٹو پارٹس میں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے اس قرآن کے ساتھ, اور جو لوگ کیا آپ لوگ سارے گروپنگ کر رہے ہیں, جتنے لوگوں نے ابھی مارک کیے ہیں اپنی اٹینڈنس, کیا وہ لوگ گروپنگ کر رہے ہیں اور اسائنمنٹس آپ لوگ کر رہے ہیں. جی سسٹر عائشہ ریڈی ہیں, ان شاء اللہ میں مائک آپ کے لیے چھوڑتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کی تجوید بھی بہت اچھے حال میں ہے. سو بتائیے تجوید کیسی ہے آپ کی؟ جی پریکٹس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یس. آر یو ٹیکنگ کیئر گڈ انف؟ جی امید ہے کہ کر رہے ہوں گے. اور قرآن کی تلاوت کر کے کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو اب جبکہ سمجھ بھی آتا ہے, اور کچھ صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتی ہے کوئی چینج یا اپنے اوپر کوئی افیکٹ؟ جی جی کوئی فیڈ بیک اس طرح سے؟ بیکاز جب الحمدللہ اٹس اے بلیسنگ آف اللہ, اور کتنا ایک سکون بھی آتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ علم سکھا رہے ہیں, برکت فیل ہوتی ہے لائف میں. رائٹ. لیکن جب اگر اسپیسیفکلی کہا جائے کہ جب آپ ریسائٹیشن کرتے ہیں تب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے, جب آپ تلاوت کرتے ہیں تب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے اگر اپنا پرسنلی بتاؤں تو جیسے پہلے جب پڑھتی تھی میری اتنی مسٹیکس نہیں تھی کہ بالکل زبر زیر نہ ہوتی, کہ میں نے بچپن میں جہاں پڑھا تو انہوں نے میری اچھی اتنی اصلاح کر دی تھی کہ زبر زیر پیش ٹھیک تھے, لیکن لیٹرز کا تھوڑا سا جیسے بالکل صحیح ان کی آواز نہیں ہو پتا تھی, اردو سے ملتی جلتی آوازیں نکلتی تھیں. تو اس کے بعد جب میں نے پڑھنا شروع کیا صحیح طریقے سے تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ مطلب میں اسپیشلی یہ چیز زیادہ محسوس کرتی تھی کہ جیسے میں یہ سب کچھ اللہ کو پریزنٹ کر رہی ہوں, اور امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایکسیپٹ بھی کریں گے اور خوش ہیں کہ میں نے یہ کوشش کری اور میں کوشش کر رہی ہوں. رائٹ, فیئر ان دا ہارٹ دیٹ اٹ اسپیکس دا ٹروتھ اسپیشلی وین یو ریسائٹ لاؤڈ. یس, اور کہتے بھی ہیں نا کہ قرآن جب آپ تھوڑی سے بلند آواز میں اتنا کہ آپ اپنے آپ سن سکتے ہوں یا اگر کسی کو سنا رہے تو ایک گھر سن سکتے ہیں, تو جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف آپ کی اپنے اوپر نہیں بلکہ آپ کے پورے ماحول پر اثر پڑتا ہے. تو سبحان اللہ, ہم نے ہر ایک اپنے گھر میں بہت سکون چاہتا ہے اور یہ سب چیزیں نا, تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری صحیح ادائیگی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم اچھی تلاوت کریں اور اپنے گھر میں اس آواز کو رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں ایک سکون رہے گا, ایک پازیٹیو وائب ہم اپنے گھر میں ایک طرح سے شیئر کریں گے. رائٹ, سو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی موٹیویشن تھی کہ کوشش کریں کہ اپنا فل ٹائم اپنے اس کورس میں ایٹ لیسٹ کہ جس میں آپ کو یہ چانس ملا ہوا ہے اس میں آپ پورا ٹائم دیتے رہیں. رائٹ, سو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے, قبول بھی کرے آپ کی کوششوں کو اور میری کوششوں کو بھی, ہم سب کی. آمین یا رب العالمین. سو ان شاء اللہ یہ ہے کہ جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی پریکٹس کری تھی تو ابھی بھی ان شاء اللہ پریکٹس ہی کریں گے. ٹھیک ہے, جو صفات آپ نے صفات لازمہ متضادہ پڑھی ہوئی ہیں تو انہیں کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. میں آپ لوگوں سے سنوں گی, آج اس طرح کریں گے کہ میں تھوڑی سی ریسائٹیشن کروں گی اور آپ بھی میرے ساتھ فالو کریں گے, اور اس کے بعد پھر میں انہیں آیات کو آپ کو ریڈ کرنے کے لیے کہیں گی. میرے خیال سے یہ آپ کی لاسٹ لیسن کی جو آیات تھی وہ یہی ہے, 118 to 128. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ کہ لاسٹ لیسن کی آپ سسٹر تحریمہ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں نا, تو وہ آلریڈی کری ہوگی, تو ان شاء اللہ اس کو تھوڑا سا اور آج میں آپ کے ساتھ کر لوں گی تو اور مزید ریوائز ہو جائے گا. تو سب ریڈی ہے؟ قرآن اوپن یا ٹھیک ہے 96 اوکے, پھر 96 سے شروع کرتے. چلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہوپ فلی سب کے پاس قرآن اب اوپن ہو گیا ہوگا. چلے, صفات کو فوکس کریں گے اور مخارج بھی ظاہر ہے کہ سب کچھ ایک ہی طرح سے ساتھ ساتھ کریں گے ان شاء اللہ. قلم لیٹس اسٹارٹ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ, ایک تو جب آپ اعوذ کہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے حمزہ عین کلیئر آواز دونوں کی ہونی چاہیے. سیکنڈلی اعوذ باللہ ہی ہا کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے. پھر مین الشیطان, طا کی کیا صفات ہیں؟ استعلاء یعنی ہیوینیس اور اطباق, کے آپ کا آگے کا زبان کا حصہ بھی اوپر جا کے تالوں سے چپکے گا, یعنی ایکسیسو ہیوینیس آپ اس میں کہتے ہیں. مین الشیطان پانی, رائٹ, اینڈ دین رجیم, اس طرح سے. تو پھر سے کہتے ہیں ان شاء اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن, یورن سے بسم اللہ الرحمن, یعنی کہ جو زیر ہے کسرہ اس کی آواز کو ایک ہی آواز نہیں بلکہ آپ ایک ہی سام دیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم, عند اخفاء دال کے بعد جب بھی, یعنی اخفاء کے لیٹر کے بعد جب بھی ہم دیکھیں گے کہ دال ہے, دال تا یا قو, تو ہمارا اخفاء بہت ہی زیادہ
جیسے کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ دال کے مخرج کی طرف کافی زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ کیونکہ نون کا مخرج بھی ہمیں پتہ ہے کس کے قریب ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایک فرسٹ آنسر جیسے عند عند, ہم نہیں کہیں گے کہ ہم کہیں عند عند, پہلے صرف نون کی طرف رکھتے ہیں دال کی طرف. تو چونکہ ہمیں پتا ہے یہ بات کہ افوا کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ لیٹر کے مخرج کی طرف اپنی زبان نکل جاتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد جب آپ نیو ساکن کہیں گے تو آپ جلدی نہیں کریں گے کہ میں کہوں عندکم یا فدو, نو ناٹ لائک دیٹ. لپس پراپرلی کلوز ہوں, ورنہ کا وہ چھوٹا سا حصہ جو اس کو ملنا چاہیے ہے وہ اس کو ملے, ٹھیک ہے. اٹ از امپورٹنٹ, جسٹ پلیز جسٹ امیر. سو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں, اینڈ جب آپ کہتے ہیں باقو آئی 96 سورۃ النحل, باقو تو قاف اچھا کیا صفت ہے, شدت کی اور استعلاء کی بھی. تو اس کو بھی آپ ہیوی بھی کریں گے اور اسٹرانگ بھی اس کی آرٹیکولیشن کریں گے. تو پھر سے ان شاء اللہ ریڈ کرتے ہیں. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن آپ لوگوں کو سب کو آئی ہوپ یہ بات سمجھ آتی ہے جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہر حرف کو اس کا حق دیں, اس کا ٹائم دیں اور پھر آپ آگے چلیں اس کی صفات کے حساب سے. آپ سب کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ یس, میں کوئی کنفیوژن ہے؟ بیکاز جب ہم کہتے ہیں وَلَنَجْزِي, یعنی ہم یہاں پر جیم ساکنہ ہے تو یہ شدت کا حرف ہے, ایک اچھا مضبوط اس کا آرٹیکولیشن. اور وَلَنَجْزِي زا کے اندر پھر بزنگ ساؤنڈ, رائٹ. سو اس چیز کا دھیان ہر حرف کی جو صفت کے مطابق ہے آپ اسی طرح ریڈ کریں گے.
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اب آپ دیکھیں گے یعملون, جب میں کہہ رہی ہوں تو نون پر میں اس کو ٹائم دے رہی ہوں, بہت جلدی اسٹاپ نہیں کہ میں کہوں یعملون, دس از انکمپلیٹ, ٹھیک. آواز پتہ چلتی ہے لیکن بہت ایکسیسو نہیں, تو آپ اس کو کلیئر کریں گے, نہ بہت ایکسٹرا نہ بہت کم. اگلی آیت بھی انشاءاللہ لیں گے ساتھ میں.
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن
پورا ٹائم جیسے دغام ود غنہ ہے یا اخفا ہے ان کو ان کا وقت دیں.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ, اور آپ وَمَا کو اُسَمْ کسرا کو اِسَمْ یہ میک شور کریں گے, ٹھیک. پھر سے
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
ہوپ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو یہاں تک فالو کیا ہوگا. ٹائم زیادہ نہیں ہوتا اس لیے ہم زیادہ آیات نہیں لے سکتے. تو ناؤ آئی وانٹ کہ ایک آیت ایک اسٹوڈنٹ ریڈ کرے, اگلی آیت دوسری اسٹوڈنٹ ریڈ کرے, رائٹ؟ سو ہینڈ ریز کرنا شروع کریے پلیز. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ پلیز لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی جزاك الله خيرا كثيرا.
جزاك الله
اینڈ الحمد للہ ریسائٹیشن اچھی کری ہے. تھوڑا سا ہیوی لیٹرز اینڈ سافٹ لیٹرز آف کورس مکس اپ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ پریکٹس کریں گی تو اس سے بہت بہتر ہو جائے گی. اینڈ آئی ڈیڈ سی کہ آپ نے جیسے ایک وقت کو بھی اور باقی رولس کو بھی ان کو ان کا ٹائم دیا. سو دیٹس اے گڈ پوائنٹ. جیسے آپ کہتے ہیں وما عند اللہ, تو یہاں دال کو آپ نہیں ہیوی کریں گے, جیسے عند اللہ دا نہیں کہیں گے بلکہ دا. عند اللہ دا باپ, تو اس طرح سے آپ کہیں گے. اینڈ تھوڑا سا جب بھی ایک چیز ہے کہ زبر کو جب بھی ہم ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر نیچے ماؤتھ کو اوپن کرتے ہیں. اگر میں کہوں بھی احسنی ما کانی, تو یہ ایسے جیسے کہ میں نے اپنے ماؤتھ کو اپ اینڈ ڈاؤن زیادہ نہیں اوپن کیا اور میں نے منہ ہی میں فتحہ ادا کری اور وہ منہ میں ہی رہ گئی, تو وہ باہر نہیں نکلی اتنی فلوئنگلی. تو آپ اوپر نیچے جب اپنا ماؤتھ اوپن کرتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے بی آ سنی ما کانو. اب جب میں یہ کہہ رہی ہوں بی آ, تو میں آ جیسے چھوٹی حرکت ہی ہے, بٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن اپنے ماؤتھ کو تھوڑا سا اوپن کری اور فتحہ کی ادائیگی ہوتی اسی طرح سے. لائک وائز مین زبر ما, ما چونکہ یہاں تو حرف مد آیا تو اس کے لیے آپ اور زیادہ پرولونگ کرتے ہیں. ما کانو یا ملون, یا ملون. اگر میں کہوں یا ملون سو اٹ از اے بٹ کہ جیسا کہ دبی دبی سی آواز ہے. سو ریسٹ از بٹ ماشاء اللہ. نیکسٹ سسٹر نیکسٹ آئے لے گئے ان شاء اللہ. 97 آپ میں سے جو بھی تیار ہے, یعنی جو لائن میں نہیں بھی ہے, اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ میرے جو بالکل نیچے آئی ڈی ہے وہ نہیں لے رہے مائک, سو دا نیکسٹ پرسن کین گو اہیڈ, تاکہ پھر ہم ٹائم یوز کریں نا. اگر وہ پہلے والے پرسن نے نہیں لی تو آپ فوراً سے مائک لے لیں, ار ریسپیکٹو کہ آپ کا نمبر کدھر آ رہا ہے. آپ لوگ مائک لے نہیں پا رہے کیا, کوئی ایسا شو ہے؟ جی یہ بار بار آپ کے ہینڈ ریز ہوتے ہیں لیکن مائک نہیں کوئی لیتا, بٹ یہاں تو انہوں نے سب کو انریڈ ڈاٹ کیا ہوا ہے, تو آئی تھنک سب کے پاس مائک ہونا چاہیے. یعنی آپ کی پوری لسٹ جو ہے اٹس انریڈ ڈاٹ, سو اینی ون کین ڈو ٹیک مائک. ایڈمن آپ میرے خیال سے پھر سے سب کو ریڈ ڈاٹ کر کے اور پھر دوبارہ سے آپ میرے خیال سب کو ریڈ ڈاٹ کر کے صرف ان کو ہی انریڈ ڈاٹ کر دیں کہ جن کو مائک لینا ہے. تو آپ لوگ بے شک ہینڈ ریز کریں تو ان شاء اللہ پھر سب کو ریڈ ڈاٹ کر دیتے ہیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
جزاک اللہ خیر کسی بات سمجھا تھا جی اچھی کوشش ہے نا اپنے لیے ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ پھر آپ اسی مطابق کام کریں. پہلی چیز یہ ہے کہ اقفا اور ادغام اور غنہ ان کے روز امید ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور اسی مطابق پھر ان کو وقت دیجیے. ابھی آپ کی تلاوت میں کافی جلدی تھی جس کی وجہ سے وہ روز واضح نہیں ہوئے رائٹ. جب آپ ریڈ کریں اگر ہم کہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہم کافی فاسٹ جا رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں صالحا من ذکر او انثى سو دین ہم کچھ نارمل اس کی آواز صحیح دے رہے ہیں تو اس لیے آپ تھوڑا سا ٹھہر کر ریسائٹیشن کریں. دوسرا جو حرکات ہیں اور جو حرکات ہیں وہ بھی ایک حرکات ہیں تو ان کو آپ نے لمبی نہیں کرنی. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہوا مؤمن وہ ہوا واؤ کے بعد زبر کے بعد اگر آپ الف مد کی طرح لمبا کریں گے تو وہ اس ورڈ کا معنی تو نہیں دے گا کچھ اور ہی بن جائے گا. تو وہ ہوا وہ ہوا مؤمن وہ ہوا مؤمن رائٹ. سو تھوڑا سا اس کو دیکھیں آگے بھی یہی آپ کی مسٹیک ہی جیسے ولا نجزینہم اجرہم اور پھر سب بھی احسنی ما کانوا تھوڑا سا ایکسیسو لمبی ہو رہی ہے. تو اس ادائیگی کو کنٹرول میں کرنا یہ حرکات والی بات بہت بنیادی ہے لہٰذا اس کا بہت دھیان رکھیں خوب پریکٹس کیجیے. اگر زبان پر نہیں چڑھے ہوئے یہ الفاظ تو آپ بار بار ریڈ کریں گے ورڈ کو بریک کر کے ریڈ کریں کہ پہلے آپ صرف کہیں من عمیلا عمی 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 عمیلا عمیلا سو عمیلا صالی پھر اس طرح سے آپ جب اس طرح ریڈ کرتے پریکٹس کرنے میں اگر آپ کو بہت مشکل ہے دیٹ وڈ بی ان شاء اللہ بینیفیشل. تو ابھی فی الحال کے لیے یہی ہے اس کی پریکٹس کریں پہلے پھر نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. نیکسٹ سسٹر 96 آیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون.
جزاک اللہ خیر کثیر الحمد للہ ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے. ان شاء اللہ آپ بھی اپنے لیے لے لیجیے ہوم ورک اینڈ ناؤ وہی چیز تھوڑا سا سلو ریچ کریں تھوڑا سا کہ جیسے ما عندکم ینفد وما عند اللہ تھوڑا سا اقفا کو ٹائم دیں ابھی بہت جلدی ہے آلموسٹ نہ ہونے برابر سو لہٰذا اس کے لیے وقت دیجیے. دوسرا جب آپ ہیوی لیٹر کہتے ہیں اسے اور موٹا کریں عند اللہ جس طرح آپ نے یہاں کہا آگے ولا نجزین الذین میں یعنی ولا نجزین میں آخر کی نون اور الذین کی پہلی لام آپ نے اس کو تھوڑا موٹا پڑھا جیسے ولا نجزین الذین نل تو تھوڑا سا آپ نے اس کو ہیوی کیا جبکہ یہاں اس کا یہ حق نہیں کہ اس کو ہیوی کیا جائے بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں ہیوی کر سکتے ہیں تو آپ رائٹ لیٹر جو ہیوی ہے اس کے اوپر بھی آپ وہی آواز مینٹین رکھ سکتی ہیں کہ عند اللہ اللہ اس کو ہیوی کریں پھر باقف ہیوی بھی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ اگر ہم ان کا دھیان نہیں رکھیں گے تو بہت سارے حروف کی آواز مکس اپ ہو جائے گی. صبروا اجرهم اجرهم اس طرح سے آپ کہتے ہیں
سو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیجیے. آئی تھنک کہ میں بھی بہت بنیادی ایز اے ہوم ورک دے رہی ہوں, کیونکہ ون بائی ون اگر آپ محنت کریں تو آپ بہت جلدی امپروو کر سکتے ہیں. زیادہ ہوم ورک دیا تو ظاہر ہے کہ وہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے, رائٹ؟ سو فار ناؤ دس مچ از انف. ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹر آپ لیں تو 97 آیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اچھا گڈ, یہ اب آپ نے جو تلاوت کری اس کی ایک اچھی بات تھی کہ ٹھہراؤ تھا, جلدی نہیں تھی, اور کوشش کری کہ آپ آرام سے کریں. اب لیکن کچھ جگہ ہیں جہاں ذرا ایکسیسو ادائیگی میں اور تھوڑا سا ہو گیا, زیادہ ٹائم دیا, اس سے بھی بچنا ہے, ٹھیک ہے؟ سو اٹ از گڈ کہ آپ نے نغام فوراً جگہوں پر وقت دیا, مگر کہیں جہاں نہیں دینا وہاں بھی نہیں دینا. تو زیادہ اتنی زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے اگر ہم کہیں من عامیلا, یہاں نون ساکنہ ہے, اس پر کوئی بھی رول نہیں اپلائی, کیونکہ اگلا حرف عین حرف حلقی میں سے ہے, اور اس میں ہم صرف اتنا کرتے ہیں, یہ سب سے لوئسٹ درجہ ہے گونا کا. تو من عامیلا, من عامیلا, تسلی سے آپ نون کو ٹچ کریں اور اس کے بعد آپ اگلے حرف پر چلے جائیں. اگر میں کہوں من عامیلا, من, دس کائنڈ آف ساؤنڈ, یہ ایسے لگے گا جیسے میں نے افا کیا یا میں نے کچھ اور زیادہ وقت دے دیا اس کو, جو کہ ضرورت نہیں ہے. پھر صالحا, یہاں پر آپ کا جو اے غام تھا اس کی آواز گونا جیسی, سوری گونا نہیں, افا جیسی لگ رہی تھی, مین کا مخرج نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ہونٹوں کو پراپرلی ملایا ہو, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تھوڑی سی کچھ کمی کری اس کے ملانے میں. جب آپ کہتے ہیں صالحا ہم من ذکرین, یہاں آواز ٹھیک تھی مین کی نون میں. پھر ذکرین, یہ بھی بس اتنا ہی کہ آواز واضح اچھی تسلی سے ہو جائے, لمبا نہیں, کہ ذکرین او انسا, دس از ایکسیسو. ذکرین او انسا, اس طرح سے آپ کریں گے. پھر آگے ہوا, یہاں واو کو یاد رکھیں کہ آپ ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرتے ہیں. اگر میں کہوں ہوا مؤمن, ہوا وا وا وا, سو یہ پھر آواز کی اپروپریٹ نہیں ہوگی. ہوا مؤمن, سوری, ہوا مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اب یہاں افا بھی ہیوی اور تو بھی آپ زیادہ ہیوی کریں گے. سو اوور آل اچھی تھی, لیکن تھوڑی سی ایکسیسو ایگزیجریشن کو بچنا ہے. یہاں لاسٹ لائن میں بھی احسنی میں نون کی زیر کو آپ نے لمبا کیا تھا زیادہ, تو وہ بھی زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے ہے. آئی تھنک ابھی آج کے لیے اتنا ہی آپ کو ہوم ورک کافی ہے. سو ریسٹ وی سی نیکسٹ ٹائم. بارک اللہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ سسٹر آپ مائک لے لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
you
جزاک اللہ خیر کثیرہ. جزا اس سے پہلے جو سسٹر ام محمد آپ نے ریڈ کیا تھا تو وہ آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ کلیئر نہیں تھی, تو آپ کی ریسائٹ کرنے کا کوئی ریزن نہیں بنتا بیکاز پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی, سو اس لیے پھر آپ کو ریڈ ڈاٹ کر دیا تھا. تو اپنے مائک کو انشاءاللہ چیک کر لیں, کبھی کبھی شاید مائک میں کچھ پرابلم ہوتا ہے اس لیے ایسی آواز آتی ہے. سو ابھی جن سسٹر نے ریڈ کیا ماشاء اللہ گڈ, ناؤ لیٹس سی کہ آپ نے آپ اس میں کیسے امپروو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اخفا کر رہی ہیں تو آپ کا اخفا ایسا نہیں ہے کہ جیسے بالکل کلیئر ہو, یہ کچھ منا کی طرف زیادہ لگ رہا ہے. اخفا کرتے کس طرح سے ہیں کہ آپ نون کے مخرج سے زبان کو دور کر لیتے ہیں اور اگلا حرف جو اخفا کا آیا ہے جو بھی ہے, جیسے یہاں دال آ رہا ہے اکثر جگہوں پہ ارفا آیا ہے جیسے, تو آپ اس طرف لے جاتے ہیں اپنی آواز اپنے مخرج کو. رائٹ, ابھی جب آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جیسے عندکم عند, یعنی یہ جیسے یا تو آپ دال کے مخرج کو بالکل ٹچ کر رہی ہیں کہ اس پہ ذرا سا زور جا رہا ہے تو جس کی وجہ سے یہ نون کی طرف زیادہ کی آواز جا رہی ہے, آپ کہیں گے ما عندکم, آپ دال کے مخرج کے قریب لے جاتے ہیں بہت کلوز لیکن آپ اس کو دباتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عندکم ینفدو. رائٹ, ینف فا کے مخرج پہ بھی آپ کلوز لے جائیں گے مگر یعنی یہ اوپر ٹی سے لفٹ کلوز آ جائیں گے, بٹ آپ اخفا کے لیے بٹ آپ اس کے اوپر زور نہیں, جیسے آپ نہیں کہیں گے ینفا ینفا جب آپ کہتے ہیں تو ایسے جیسے کہ آپ ونا کی طرح کی آواز زیادہ جلی جاتی ہے, سو ہم کہیں گے ینفد وما عند اللہ باق. رائٹ, اینڈ آپ کے جو شدت کے حروف ہیں کوشش کریں اس لیسن کو پھر سے ریوائز کریں کہ جو شدت کے حرف ہیں ان کی آواز بڑی زوردار ہوتی ہے, وچ مینس کہ جو دو حصے آرٹیکولیشن میں مخرج میں ہیں وہ ایک دفعہ لگتے ہیں مگر اچھی طرح لگتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہیں جیم کو ولا نجزی نج ج ج ج وی وڈنٹ سے نجزین, جب ہم کہتے ہیں نجزین نج تو اس طرح جیسے کہ ہماری جو آواز ہے وہ بڑی سافٹ سافٹ سی ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں نجزین الذین. تو اسی سافٹنیس کی وجہ سے آپ کا جو کلکلا تھا وہ ذات کے اندر تھوڑا مکس اپ بھی ہو رہا تھا. اینڈ دین اج رحم اج 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 رائٹ, اس کو اسٹرانگ کرے اج رحم بی احسن ما کانو. رائٹ, سو آپ اس طرح سے کریں گے اینڈ باقی ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے اوپر فوکس کریں ابھی فی الحال and باقی ٹھیک ہے. رائٹ, سو فار ٹوڈے دس مچ از انف, جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ سسٹر ایف ایم 1414 آپ ان شاء اللہ مائک لے لیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جی, جزاک اللہ خیر.
ٹھیک, گڈ ماشاء اللہ. اور اب ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ آپ نے کیا چیز امپروو کرنی ہے. اوور آل ایک چیز آپ کی تلاوت میں ضرور اگر آ جائے تو یہ کافی بہتر ہو جائے گی کہ آپ کچھ لیٹرز کو زیادہ دبا کر ادا کرتی ہیں اور ان کو پریشر دے کے منہ سے باہر نکالتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بڑی سی ان نیچرل سی آواز ہو جاتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں, میں کہہ رہی ہوں من عامل صالحا, ناؤ آپ کو میری آواز میں ٹینشن فیل ہوتی ہے تھوڑی سی,
جب میں کہتی ہوں نون من من تو میں میم کو بھی ایک زور جھٹکے سے اگلے لیٹر پہ جا رہی ہوں, جبکہ ایک ریلیکس وے میں کیا ہوگا من من اینڈ ون از من من. تو میں میم اور نون میں سے کسی ایک بھی حرف کو دبا رہی ہوں. ہاں آپ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ یہ چیز اکثر مسٹیک ہوتی ہے, کوئی آپ کی خاص نہیں بلکہ جنرلی ہوتی ہے, اکثر لوگ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں و ہو و مین. ناؤ اس میں یہ ریلیکس تھا, اگر میں کہوں و ہو و مین تو پھر میں نے مین نون کو بھی اسٹریس دیا اور ہا کو بھی اسٹریس دیا. پھر فلنحینہو دس از نارمل. اگر میں کہوں فلنحینہو تو میں لام کو نون کو اس کو دبا رہی ہوں. اگر آپ کی یہ چیز رکھی ہو جائے آپ کی تلاوت میں کافی امپروومنٹ آ سکتی ہے. سمپل مخرج لگا رہے ہیں, دبائیے نہیں, نارمل. فلنحینہو حیاتا طیبہ. صرف کچھ جگہ ہے جہاں پر آپ جھٹکا دیتے ہیں اور پریس کرتے ہیں, جیسے کہ آپ حمزہ کی آواز ہے بڑی جھٹکے والی ہوتی ہے, ریسٹ اتنی جگہوں پہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا انشاءاللہ. سو اس چیز کی تھوڑی سی پریکٹس کریں اور اخفا کو اور ٹائم دیں. ابھی بھی آپ نے دیا بٹ تھوڑا سا اور بہتر کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ اینڈ یہ تھوڑا سا جب آپ پریس کر کے ریڈ کریں اس کی وجہ سے پھر باقی چیزیں میں نہیں پن پوائنٹ کر پاتی بیکاز وہ ساری چیزیں اسی میں ایک طرح سے ریپ ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں, دس از یور مین ہوم ورک, کیا آپ ریلیکس ہوا کریں. جب ہم بسم اللہ بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہم اس میں ایسے نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن. سو ان دس وے وی آر ایکسیسیولی اس پہ پریشر دے رہے ہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ فکس کر سکتی ہیں اور بہت جلدی کر لیں گی. جسٹ میک شیور دیٹ یو پریکٹس. اس میں کوئی سوال کسی کا ہے کہ جو بھی میں نے کسی کو مسٹیکس بتائی ہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے کہ مجھے یہ چیز مشکل لگتی ہے تو پلیز پوچھ لیں. انشاءاللہ میں ون منٹ میں وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیرا. جی آئی ہوپ کہ سب کو بات سمجھ آئی ہے. یہ اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھ لیں کہ اس کورس میں آپ نے انشاءاللہ تعالی بہت بہترین طریقے سے اپنی تجوید امپروو کر کے نکلنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے, چاہے وہ مسلمانوں ہوں یا پھر ہم نان مسلمز ہوں. لیکن اگر ہمیں خود کچھ آتا ہوگا تبھی ہم آگے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہمیں خود ایک ٹیچر بننا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, رائٹ؟ تو پریپئر کریں, اور پریپئر کرنے کے لیے محنت ضروری ہے. لہٰذا میک شیور دیٹ وی پریکٹس اے لاٹ. آپ کو میرے سے پریکٹس کا ورڈ بڑا سننا پڑتا ہے بیکاز تجوید اس کے بغیر آ نہیں سکتی. دولہا کی پریکٹس میں آواز صحیح نہیں نکلتی. یہ تو میرے خیال سے بہت ایزی ہے کیونکہ ہماری اردو زبان میں تو یہی بولا جاتا ہے. آپ تھوڑا سا اور ڈیپ پارٹ سے اگر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دا ایگزامپل بٹ اسٹل میں دے سکتی. جیسے آپ دیکھیں اگر ہائی یہ کیا ہو گیا اس طرح سے بولتے ہیں تو جو ہائی نکلتی ہے نا وہ بالکل یہی ہے. اٹس آلموسٹ دیٹ ہائی جو کہ ہمیں اس میں نکلتی ہے. وہ ہائی کبھی کبھی ہوتی ہے تو یو نو آپ اسے گراسپ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اردو زبان بولتی ہیں یا آپ کیا کس ریجن سے, جب مجھے نہیں معلوم. اب تو دیر ہو گئی, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ ریسائٹ کریے گا. سسٹر نازی ہی تو کوشچنس آ رہے ہیں تو میں جواب دے دوں. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا, بٹ اگر میم ساکن کے بعد باقی لیٹرز ہوں تو کوئی اسٹریس نہیں کرنا. جی یس, آپ اسٹریس نہیں کرتے نا, اس میں کوئی رول بنتا نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. سو جزاکم اللہ خیر کسی وقت سنل جیسا. ان شاء اللہ یہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق تلاوتی کی توفیق دے اور ہم سے قبول کرے. ہم قیامت کے دن اسی طرح بلکہ اس سے بہت بہت بہتر پڑھتے چلے جائیں اور اپنے درجات بلند کروائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت زبردست سیشن. اچھا جنہوں نے نہیں سنایا تھوڑے لیٹ ہو گئے, کوئی بات نہیں ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں, سسٹر عائشہ جو ہے آپ لوگوں کی مسٹیک نکالتے وہ صرف یہ نہ سمجھے صرف میری ہی نکال, بلکہ آپ سب ان چیزوں کو نوٹ کریں. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ابھی سے سٹریشا نے آپ کو بتایا کہ سٹریس نہیں کرنا. اگر یہ آپ لکھ لیں نا ساری چیزیں, یہ میں بار بار اس لیے کہتی ہوں آپ نے تجویز کی, اگر آپ نے ڈائریکٹ نہیں سٹاف ایک سائڈ پہ تھوڑا سا لکھ لو پھر ان کو نیٹ کر لیں کہ کس کہاں کہاں مسٹیک ہے, کہاں پہ میں سٹریس کرتی ہوں, کہاں پہ میری جو میں رولز جو اپلائی کرنے ہیں وہ تھوڑے بیسک والے بھی ہیں. ابھی آپ نے صفات الحروف ساتھ میں آپ کو سٹریشا کروا رہی ہیں, وہ لازمی پیس کیجیے گا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے کروایا. اور یہ سب سے زیادہ جیسے ابھی بولا ہے سٹریشا نے کہ پریکٹس کرنی ہے, پریکٹس کے بغیر جو ہے ہم کبھی بھی جو ہے اس کو اچھا نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے دل چھوٹا نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ 15 پارے پہ بھی انشاء اللہ پہنچنے والے ہیں اور ہماری ابھی تجویز اتنی اچھی, لیکن کافی حد تک ماشاء اللہ آپ لوگوں نے امپروو کیا ہے. تو اس کے لیے مسلسل آپ کیا ہم سب ہی مسلسل ابھی اس کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں, پریکٹس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو انشاء اللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر, دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. تفسیر ابھی جو ہمارا اے اور بی پارٹ 114 128 1 hour 50 minutes کے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پلے کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کو بریک دیں گے بعد, پھر دوبارہ سے ہمارا جو سی پارٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. جی ضرور آپ سب کی اٹینڈنس مارک کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بری نہیں کریں. انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 140, آیت نمبر 114 سے 128, سورت نحل. لیسن نمبر 140, آیت نمبر 114 to 128, اور سورت نحل کا یہ آخری سبق ہے. نہ صرف یہ کہ سورت نحل کا آخری ہے بلکہ 14 پارے کا بھی آخری سبق ہے. تو آئیے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اس ترجمے کو دہراتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اب ہماری آوازیں اس طرح کی ہوں کہ جن کو سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں قرآن اترنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار پھر. ایک بار پھر. فَقُلُوا بس کھاؤ مما رزقکم اللہ, اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے, حلالاً طیباً حلال پاکیزہ, وشکرو اور شکر کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا, ان کنتم اگر ہو تم, ایاہ تعبدون صرف اسی کی تم بندگی کرتے, انما اس کے سوا نہیں کہ حرم علیکم اس نے حرام کیا تم پر, المیتہ مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. میری زبان تو نہیں ناپاک ہوگی, ہمارے کلچر میں کیا معروف ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا کچھ ہم اپنی مرضی کے حلال بناتے ہیں. چلیے. وما احل لغیر اللہ بہ, اور اس چیز کو کہ نام پکارا جائے اللہ کے سوا جس پر, فمن اضطر بس جو کوئی لاچار ہو جائے, غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا, لا عادن اور نہ حد سے نکلنے والا.
فَإِنَّ اللَّهَ
بس بے شک اللہ
غفور الرحیم
بخشنے والا مہربان ہے.
ولا
تقولوا اور نہ تم کہو
لما
تصفو
اس چیز کے لیے جو بیان کرتی ہیں.
السنتکم الکذب زبانیں تمہاری جھوٹ.
ھذا حلال
یہ حلال ہے.
وھذا
حرام
اور یہ حرام ہے.
لتفتروا تاکہ تم باندھو
اللہ
الکذب
اللہ پر جھوٹ.
ان الذین بے شک جو لوگ
یفترون
بہتان باندھتے ہیں
اللہ
الکذب
اللہ پر جھوٹے
لا یفلحون
وہ فلاح نہ پائیں گے.
متاع قلیل
فائدہ ہے تھوڑا سا.
ولہم عذاب الیم
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو
حدو
یہودی ہوئے
حرمنا
حرام کی ہم نے
ما
قصصنا
علیک
جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر
من قبل
اس سے پہلے
وما
ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر. ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ
انفسہم
یظلمون
اپنے اوپر ظلم کیا کرتے.
ثم ان ربک
پھر بے شک پروردگار تمہارا
للذین عملوا السوء ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا برا
بجہالت
نادانی سے
ثم تابوا
پھر توبہ کی
من بعد ذلک
اس کے بعد
واصلحوا
اور اصلاح کی
ان ربک من بعدہا
بے شک پروردگار تیرا اس کے بعد
لغفور الرحیم
البتہ بخشنے والا رحمت والا ہے.
ان ابراہیم
بے شک ابراہیم
کانا
تھے
امتن
امام
قانتا للہ حنیفا
اللہ کے فرما بردار یکسو
ولم یکو
اور وہ نہیں تھے
من المشرکین
مشرکوں میں سے
شاکر لینعمہی
شکر گزار اس کی نعمتوں کے
اجتباہ
اللہ نے ان کو چن لیا
وہداہ
اور چلایا ان کو
الی صراط مستقیم
سیدھی راہ کی طرف
وآتیناہ
اور ہم نے دی ان کو
فی الدنیا
حسنا دنیا میں بھی بھلائی
وَإِنَّهُ
اور بے شک وہ
فِي الْآخِرَتِ
آخرت میں بھی لمن الصالحین،
البتہ
نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک، پھر وہی بھیجی ہم نے آپ کی طرف. ان تبع، کہ پیروی اختیار کرو. ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. انما، بات یہی ہے کہ جعل السبت، مقرر کیا گیا ہفتے کا دن. علی الذین اختلفوا فیہ، انہی لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا. لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، البتہ ضرور فیصلہ کرے گا ان میں. یوم القیامتی، قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کا کہ تھے وہ جس میں اختلاف کرتے. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف. بالحکمتی، حکمت سے. والموعظت الحسنہ، اور نصیحت سے جو اچھی ہو. وجادلہم، اور مناظرہ کرو ان سے. باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے کہ وہ بہتر ہو. ان ربک، بے شک پروردگار تیرا. ہوا عالم، وہی خوب جاننے والا ہے. بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو بھٹکا ہو اس کے راستے سے. وہ عالم، اور وہ خوب واقف ہے. بالمحتدین، راہ پانے والوں سے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر انتقام لو تم. فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی کہ تکلیف دی گئی تم کو ساتھ اس کے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کرو تم. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یقیناً وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ، اور صبر ہی کیا کرو. وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں صبر آپ کا. اِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ ہی کی مدد سے. ایک اور معنی بھی اس کو ہو سکتا ہے، اِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ ہی کے ذمے. یعنی اس کا اجر پھر اللہ ہی دے گا. وَلَا تَحْزَن، اور نہ غم کریں. علیہم، ان پر. ولا تکو، اور نہ ہو. فی دیقم، تنگی میں. مم یمکرون، اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. مع الذین اتقوا، ساتھ ہے ان کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین اور جو لوگ ہم محسنون
وہ
احسان کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی محسن بنا دے. چلیے یہ تلاوت سنیں گے.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ عموماً پارے نئی سورت سے شروع ہو رہے ہیں اور پارے کے اینڈ پہ بھی پھر سورت بھی ختم ہوتی ہے. اور یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورتی ہیں جب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تبھی ہمیں دکھتی ہیں، ورنہ عام طور پہ تو پڑھنے میں اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا. تو دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اس حصے میں بھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا حق ہم ادا کر سکے. تو تفسیر دیکھیں گے آیت 114 سے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال اور طیب. پھر کھانے کے بعد کیا کرو؟ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پیچھے سے بات ہو رہی تھی توحید کی، اللہ کے لیے خالص ہونے کی. اللہ کے راستے میں جو مشکلات آ جائیں، جو پریشانیاں آ جائیں، اس کے بعد اس پہ جم جانے کی. اب یہاں سے کچھ حلال اور حرام کے احکامات کی بات ہے. مدنی صورتوں میں عموماً حلال اور حرام کے احکامات آتے ہیں، لیکن سورت نحل جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں کچھ اشارے اس طرح کے ملے کہ جس کے ساتھ پھر اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ آگے جا کے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اندر حرمت آنے والی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر دور میں ہی حرام رہی. تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا اختتام بھی شروع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سچا اسلام جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے. کیا واقعی صرف نماز روزہ عبادت ہی کا نام ہے، یا پھر کھانے پینے زندگی گزارنے کے طریقوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو فرمائے فاکلو، کھاؤ، حکم ہے نا. تو کھانا بذات خود ایک عبادت ہے. حدیث سے بھی پتا چلتی، سب ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1000 حکم ہیں، یہ حکم والی آیتیں، تو یہ آیتیں بھی اسی میں آتی ہیں نا کہ کھاؤ. تو کھاؤ حکم ہے. تو جس طرح عبادت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے نا، تو طریقہ بھی اللہ کے حکم سے پوچھا جاتا ہے. کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، فجر کیسی ہوگی، ظہر کیسی ہوگی، اسی طرح کلو کا حکم چونکہ اللہ کا ہے، تو پھر کھانے پینے میں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ بھی اللہ ہی بتائے گا. جس طرح عبادت میں کمی بیشی کر لینے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے ثواب لینے کی بجائے، اسی طرح کھانے کا حکم عبادت سمجھ کے کرنا، لیکن کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں نہ پوچھنا جو کہ اس کا حکم ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے کھانے پینے کو بھی پھر عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیز بن جاتی ہے. کھانے سے نہیں روکا، کھاؤ، لیکن دو شرائط لگا دی. نمبر ایک، حلالن، حلال ہو، حل یا حلو سے حلال ہو، یعنی جائز ہو تمہارے لیے، اس کی کئی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں اور طیب بھی ہو. حلال دو طرح سے حلال ہوتا ہے. نمبر ایک، حلال فی ذاتی ہی، یعنی کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہو. مثلاً اس میں کوئی حرام انگریڈینٹس نہ ہو، کوئی اس کے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو. دوسرا ہوتا ہے حرام بی سبب ہی، مثلاً سیب ہے، حلال ہے، لیکن کس سورس آف منی سے آپ نے لیا، اس سے پتا چلے گا کہ آپ اس سیب کو کھائیں گے کہ نہیں. دوسرا ہے طیب. طیب کیا ہے؟ کہ پاکیزہ بھی ہو. کس طرح سے؟ یعنی مثال ہے کہ گلا سڑا نہ ہو، باسی کھانا نہ کھاؤ. اور اس پہ پیچھے سورت بکرا میں بات ہوئی، اور وہ مدنی سورت تھی. یہاں آپ امیجن کریں کہ مکی ماحول میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. جس طرح کفر اور شرک میں انسان اللہ تعالیٰ کے حق نہیں دیتا نا، اسی طرح اپنے بھی نہیں دے پاتا. تو مکہ والے بھی کھانے پینے میں بہت کمی بیشیوں کا شکار تھے. آج کے دور میں بھی آپ سنیں گے فلاں مینڈک کھاتے ہیں، فلاں قوم سانپ کھاتی ہے، فلاں جو ہے دس اینڈ دیٹ کھاتا ہے. اور جو قباحت اور گندی چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پتہ نہیں مل صحیح تھی کہ غلط تھی، کہ ایک شخص چھوٹے سے بچے کو فرائی کر کے کھا رہا ہے، بٹ ماں کے پیٹ کے جو فیٹس جو جچایا ہو جاتے ہیں بچے، اس کو دنیا کا ایک ملک میں لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. اس کی ہڈیاں چباتے ہوئے دکھایا گیا، چھوٹا سا بچہ معصوم سا، اور اس کو جلا جلا کے باربیکیو بنا کے کھا رہے ہیں. یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کا نہیں ہوتا وہ اپنا بھی نہیں ہوتا. جس دل میں ایک اللہ کی محبت نہیں رہتی نا، پھر زبان حرام کھانوں کی آتی ہوتی ہے، لذت آتی ہے. آپ کو شراب کا سوچ کے گھن آئے گی، لوگ چسکیاں لے کے پیتے ہیں. کیا وجہ؟ کیونکہ دل حلال نہیں رہا، دل میں طیب نہیں رہا. کلمہ طیبہ دل میں نہیں آیا تو زبان بھی گندی، آنکھیں بھی گندی، سب چیزیں گندی. تو گندگیوں سے بچانے کی چیز کیا ہے؟ کہ انسان ایک رب کا بن جائے. تو کھاؤ پیو دیکھو ٹھیک ہے, مکھیوں والا تو نہیں, باسی تو نہیں, چھالیوں کے نام پہ چھالیاں کھا کھا کے اپنی زبان کو نہ چلاؤ. یعنی جو بھی انسان کھائے اس کا فرض بنتا ہے کہ کیا یہ حلال اور طیب ہے. صرف اپنے کھانے اور پینے کے جو ڈرنکس ہیں انہیں کو جمع کر کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے جو ہم کھاتے ہیں کیا واقعی وہ طیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں. یہاں پھر وہی بات ذہن میں آ گئی کہ کوک جس کو بڑے شوق سے لوگ آج کے دور میں پیتے ہیں, اس کی باقی ساری کباختیں تو الگ کر دینا, کہاں سے ہے, کس کی کمپنی ہے, کس کو پیسے جاتے ہیں. اگر صرف اس کی کیمیکل انالیسس دیکھ لیں تو جتنا بھی کاربونیٹڈ واٹر ہم پیتے ہیں سوڈا کی شکل میں یا بروس آپ لوگ غالباً جہاں کہتے ہیں اس کو, کاربن لے کے جاتے ہیں اندر. تو دن میں پورا وقت لنگس کو کام کرنا پڑتا ہے نا, آکسیجن انہیل کرتا ہے اور کاربن چھوڑتا ہے, ہم وہی کاربن لے رہے ہیں. بالکل ہی ایسے ہی جیسے آپ کوئلہ جہاں جلائیں اور جو سموک ہے اس کو اندر انہیل کریں, دم بھی گھٹتا ہے, سانس بھی گھٹتا ہے. تو یہ جو کاربونیٹڈ واٹر ہم پیتے ہیں یہ کاربن لیتے ہیں. کسی کا دانت ٹوٹا اور انہوں نے کوک کے گلاس میں ڈپ کر دیا, 7 ڈیز کے اندر پورا دانت کھل گیا. آپ اسے ڈرین کھولیں, آپ اپنے ٹوائلٹ کے جو اگر ڈرین بند ہو جائے کبھی تو ایک کین کوک کا ڈال کے اس کو اوپر سے بند کر دیں, 15-20 منٹ میں وہ بالکل صاف ہو جائے گا. اس کے اندر ایسڈ ہوتے ہیں, لیکن ہم کھا رہے ہیں, حلال ہے کہ طیب ہے نہیں پتا. ٹھیک ہے آپ کو حرام میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتی, نہ مجھے ضرورت ہے, لیکن کوئی بھی چیز جب جسم میں جائے ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا کرے کہ یہ میرے اندر جائے گی, اندر کیا تباہی مچائے گی. اسی طرح ہمارے پاس کھانے بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں, اتنا اسپائسی. ایک تو نا ہمارا ٹیسٹ بن چکا ہے, الحمدللہ ہمارا ٹیسٹ ہے, زبان کو بھی عادت ہوگی, اسٹمک ہوئی, لیکن بعض دفعہ تو اتنا اسپائسی کھانا کھاتے ہیں لوگ کہ وہ زبان پہ رکھے تو ایسے لگتا ہے کہ آگ لگ گئی, اور کہتے ہیں بہت مزہ آتا ہے. ہماری سائنس کی ٹیچر نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, مجھے اکثر ہی یاد رہتی ہے جب کبھی میں بہت کسی کے گھر اسپائسی کھانا دیکھوں. وہ کہتی ہے کہ سوچو دیکھو تم مرچوں والا کھانا زبان پہ رکھتے ہو, زبان کتنی سخت چیز ہے, دیکھنے میں ہاتھ میں بھی آتی ہے, لیکن سوچو یہی کھانا جب معدے کے اندر جائے گا, چھوٹی چھوٹی نالیاں, ٹیوبس, اور وہاں کیا کیا چھوتا ہے, تو وہاں کتنی تباہی ہوتی ہوگی. اور واقعی یہ سوچیں تو اسٹمک پہلے ہی جلنے لگتا ہے. تو کھانے میں اچھا کھانا, فریش کھانا, حلال کھانا, یہ انسان سے اچھے کام کراتا ہے. بہت ساری چیزیں جو آج ہم نیکی کی نہیں کر پاتے نا, اس کی وجہ ہمارا فوڈ ہے. ہیوی فوڈ یا سیچوریٹڈ فوڈ, بہت زیادہ ہائی کولیسٹرول کا فوڈ کھا لینا, پھر نیند آئے گی, سستی آئے گی. تو بہرحال اس کے اوپر ہم پیچھے بات کافی کر چکے اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے, لیکن دوبارہ ایک ریمائنڈر ہم سب کے لیے کہ سادہ کھائیں, آسان کھائیں, اور کریں کیا, وشکرو نعمت اللہ ان کنتم یہ تعبدون. خوب اچھا بھی کھا لیں, صاف کھائیں, کوئی اس کا یہ نہیں مطلب کہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے. فریش کھائیے, اچھا کھائیے, ہیلدی فوڈ کھائیے, انرجیٹک فوڈ کھائیے, بہت فیٹنگ نہ کھائیں. کرنا کیا ہے, اللہ کا شکر. اور یہ شکر کون سا ہے, شکر بالجوارح, کہ جس کھانے سے طاقت ملی اس کو اللہ کی مرضی میں استعمال کریں. یہ نہیں کہ کھا پی کے پھر آنکھوں سے نہ شکریہ کروائیں غلط چیزیں دکھا کر, کانوں سے نہ شکری کروائیں غلط سنوا کر, اور زبان سے نہ شکری کروائیں غلط بول کر. اگر واقعی پھر تم اسی کو پوچھتے ہو کون سی عبادت ہے بھائی, کوئی جائے نماز کی بات ہوئی. اس سے کیا پتا چلا کہ کھانا کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے. اس نظریے نے پھر رحمانیت کا بھی رد کر دیا. اور بعض لوگ جو دین کے نام پہ سب کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں نا کھانا, یہ اس کا بھی رد ہے. اسلام کو کوئی مریل لوگ نہیں پسند کہ ضرورت کا بھی نہ کھائے اور اپنے جسم کی انرجی بھی پوری نہ کرے اور پھر بس لیٹا رہے بیٹھا رہے. ظاہری بات ہے کہ گاڑی میں گیس ڈلتی ہے, پیٹرول ڈلتا ہے, تبھی چلتی ہے نا. ہم زیادہ صحیح کھانا کھاتے ہیں, انرجیٹک تو زیادہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں, اور جو تھوڑا کھائیں گے جان بھی کم ہوگی, پھر جلدی بیماریاں بھی آئیں گی. تو مناسب کھائیں, زیادہ کھائیں تھوڑا کھائیں یہ بحث نہیں ہے, مناسب کھائیں. پہلے کھانے کی بات کی, پھر بتایا انما حرم علیکم المیتۃ. ترتیب دیکھیے, پہلے حلال بتایا پھر حرام. اصل میں نا یہاں سے لے کے آخری بلکہ 125 نمبر کی جو آیت ہم کریں گے سورت کی موسٹ امپورٹنٹ آیت, تبلیغ کے نقطے, اس کو یہیں سے چھانٹنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے کھانے کا بتایا پھر نہ کھاؤ یا کیا حرام ہے. عموماً ہم تبلیغ شروع کرتے ہیں نا تو پہلے یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ کرتے ہیں. پہلے کہا کھاؤ, خوب کھاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی کوئی بات بتائی جائے تو اس کو ذہن سازی کی جائے، اس کو اچھے طریقے سے اس کا تیار کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ضرورت پڑے تو دوسری چیزوں کو بھی بتایا جائے. تو آیت نمبر 115 میں حرام چیزوں کی لسٹ دہرا دی گئی. پیچھے تین دفعہ یہ بات گزر چکی، چوتھی دفعہ یہاں پہ آئی ہے اور یہ آخری بار ہے. چار دفعہ یہ آیت قرآن پاک میں آئی ہے، سورۃ الانعام میں بھی آ چکی ہے، تو بہرحال یہاں بھی آخری بار آ رہی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو حرام کر دیا تم پر مردار، اور ودما اور خون. کون سا خون؟ سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، رگوں میں جو دوڑ رہا ہوتا ہے. تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اور چوتھی چیز وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام، یعنی ذبح کے وقت جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، لیکن پھر بھی رخصت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بے بس کر دیا جائے، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے اس کام کے کرنے کے لیے، شرط دو ہیں، نمبر ایک باغ، وہ لذت کا چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد اور عادی نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ پوری شریعت کے اندر یہی چار چیزیں حرام ہیں. نمبر ایک میتا، مردار، خود سے مرا ہوا جانور. کون سا ہے؟ ہم سورت مائدہ کی ابتدائی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، المنخنق والموقوذ والمتردی والنطیحۃ وما اکل السبع. پانچ قسمیں تھی مردار کی، وہ جانور جو خود مر جائے اور جس کے ذبح کے وقت خون اس کا نہ نکالا جائے. دوسری چیز ہے دم، خون. کون سا خون؟ جو بہتا رگوں میں، کیونکہ جس خون کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، اور جسم کی بیماریاں جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگ چکا ہوتا ہے اس کی اجازت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو مردار اور دو خون بھی جائز ہیں. مردار میں ایک ٹڈی اور مچھلی، اور دوسرا جو خون کے اندر کھلیچی اور تلی، وہ تو بنا ہی پورے کا پورا خون کا ہوتا ہے، لیکن آج الحمدللہ سائنس نے اس کو ویریفائی کر دیا کہ وہ صاف خون ہوتا ہے. جگر ہی تو وہ پلانٹ ہے جہاں ہمارے جسم کا سارا خون جو ہے وہ فلٹر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دیکھی جہاں گندگی تھی، جہاں ہمارا نقصان تھا، کہا وہ نہ کھاؤ، جہاں جگر میں خون تھا کھا لو. اس سے حکمت بھی سمجھ آتی ہے نا، کہ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک دیا اللہ نے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، کہ روپ ڈالنے کا شوق نہیں ہے. جو ہمارے لیے ٹھیک تھا اس کو رکھا، جو نہیں ٹھیک تھا اس کو چھوڑ دیا. پھر تیسری چیز جہاں آئی وہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. یہاں تو لحم بولا گیا لیکن مراد اس سے پورے کے پورا خنزیر ہے، اس کی ہڈیوں سے بنی ہوئی چیزیں، اس کی چمڑے سے بنے ہوئے جوتے، پرس، چاہے کتنے قیمتی ہوں، جتنے خوبصورت ہوں، اور جتنے برانڈیڈ قسم کے پرس اور جوتے ہوتے ہیں نا، اس میں میجورٹی اس طرح کے جانوروں کی ہوتی ہے جو قیمتی ہوتے ہیں، کم ملتے ہیں نا، نایاب ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ کو جوتا، پرس خریدیں، کوئی بیگ، کوئی جیکٹ خریدیں، تو اندر سے مڑا ہوئی جگہ سے پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کس چیز کا لیدر تھا، لیکن بہرحال اس کو بھی نہیں لے سکتے ہم. اور خنزیر کیوں گندا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے بہت، کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی اخلاقی برائیاں بھی ہیں، اور جسمانی طور پہ انسان سے اس کا بہت زیادہ ملتا ہے. کوئی بھی بیماری اس میں ہوتی ہے تو وہ دوسروں میں بھی آ جاتی ہے. عادتیں اس کی اتنی گندی ہیں کہ ہومو سیکشل بھی ہے، اسی طرح سے گندگی کھاتا ہے، اور جو انسان کھاتا ہے اسی طرح کی عادات اس کے اندر آنے لگتی ہیں. چوتھی چیز ہے وہ ماحل غیر اللہ بھی، اور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام. یہ آیت جو ہے یہ ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے مختلف ہی رہی. ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مسلط کیا جائے. تو ہم یہاں مختلف کی صورتیں دیکھیں گے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پہلی صورت اس کی کیا ہوتی ہے؟ کہ غیر اللہ کا تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اسے ذبح کیا جائے. آسان لفظوں میں آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے جس کو راضی کرنا ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. مثلا آپ دیکھیے کہ فقہ حنفی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، در مختار اس کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی حاکم یا کسی بڑے کی آمد پر، کوئی بڑا شخص آتا ہے نا، کسی ملک کا بادشاہ، کوئی فلاں، کوئی فلاں، فرمایا اس کی آمد پر جانور ذبح کرنا اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہوگا اور وما احل به لغیر اللہ میں داخل ہوگا، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا۔ تو پہلی صورت آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ نام چاہے اللہ کا لیا جائے، قرب حاصل کرنا ہے کسی بزرگ کا، کسی امام کا، کسی بزرگ کا، کسی پیر کے نام کا، فلاں قبر پہ لے جاؤ، فلاں قبر پہ لے جاؤ، یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مقصد تو ہے غیر اللہ کا تقرب، لیکن ذبح کرتے وقت نام اللہ کا ہی لیا جائے۔ اس مسئلے پہ بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، جو بھی دیندار ہونے کے دعوے کے باوجود لوگوں کو کہتے ہیں نہیں آؤ قبروں پہ بکرے چڑھاؤ، نیازیں دو، وہ یہ مسئلہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں خوشی کسی کی تھی لیکن نام تو ہم اللہ کا ہی لیتے ہیں نا۔ تو یہ دوسری صورت ہوتی ہے وما احل به لغیر اللہ میں، کہ قرب کسی اور کا حاصل کرنا تھا لیکن ذبح کے وقت نام اللہ تعالیٰ کے لیا جاتا ہے۔ تو قبروں پہ جتنے جانور کٹتے ہیں وہ اصل میں اسی صورت میں کٹتے ہیں کہ خوش وہ اس بزرگ کو ہی روح کو کرنا چاہتے ہیں لیکن نام اللہ کا لیتے ہیں۔ مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں پیر کی گائے ہے، یہ جانور گیارہویں کے لیے عبد القادر جیلانی کے لیے ہے، اگر اس 11 تاریخ کو ہم نے دودھ کی کھیر پکا کر نہ بانٹی تو ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی۔ اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں تقرب میں آتی ہے، اور وہ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے اس بزرگ کو خوش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دو صورتیں ہم نے دیکھ لی نا، جو لوگ قبر پرستی اور اس طرح کی چیزوں کو جائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دوسری حرام نہیں ہے، پہلی حرام ہے جس میں اللہ کا نام لیا گیا لیکن دوسری جائز ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نام تو اللہ کا لیا نا، اور اس مسئلے کو اتنا الجھا کر شرک کے دروازے کھول دیے۔ حالانکہ وما احل لغیر اللہ به میں سبھی کو چاہتے ہیں، ہم دیکھیے کہ جو لفظ ہے نا احل، اس کا روٹ دیکھے ذرا کیا ہے، حل یحل سے نا، اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں ہلال، کس کو کہتے ہیں؟ نئے چاند کو۔ ہلال کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کو دیکھتے ایک دم آواز لگتی ہے۔ تو احل کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، آواز، شور مچانا، کسی چیز کو شہرت دینا۔ اس ایک لفظ کے اوپر مختلف طرح سے باتیں کی گئی ہیں، جس کے اندر ایک لوپ ہول لے کے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں احل کا لفظ ہے، حلال کا لفظ تو نہیں ہے نا۔ آپ اگر ایک لفظ کے مخرج کوئی فرق دیکھ لیں تو یہاں آپ کو فرق پتہ چلے گا، وما احل لغیر اللہ کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وما احل حاصل، جس کو ہم کہتے ہیں نا بکرا حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، حلال کی بات نہیں، صرف پکارنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یعنی جو چیز جہاں اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے پکارا بھی نہ جائے، اسی کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگ اسی سے یوز کرتے ہیں۔ اور کئی کئی صفوں کی تفسیریں آپ کو ملیں گی شاید کی ان لوگوں کی کتابوں میں جو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بکرے چترے جو ہیں وہ ذبح کرنے چاہیے۔ تو اس ساری چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں کلیئر کر لینا چاہیے، کسی قسم کا بھی ایسا راستہ جس سے ہماری کھانے میں طیب اور حلال کی بجائے حرام چیز چلی جائے وہ درست نہیں ہوتی، اور اس میں شرک آ جاتا ہے۔ شرک فل اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت میں یہ شرک آنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانا جگہ پر جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ نے کہا تم نے کیوں کہا؟ کیسے، کسی مشکل میں آیا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کام کر دوں گا۔ کہا کیوں، کیا وہاں کوئی عید ہے جو لوگ مناتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کوئی درخت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی کنواں ہے؟ نہیں۔ کوئی بت رکھا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ سب کچھ نہیں ہے تو جاؤ پھر وہاں ذبح کر دو۔ آپ نے اتنی لمبی بات کی، جو بکرا آپ ادھر ذبح کر سکتے ہیں آپ کیوں عبد القادر جیلانی کے مزار پہ لے کے جائیں؟ سوچیے ذرا، اللہ تو چاروں طرف ہے، دیکھتے ہیں۔ آپ کیوں داتا ہجویری کے دربار پہ جا کے بکرا دیں گے تو ہی آپ کا کام ہوگا؟ تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورت میں اس کو لا کر بتا دیا کہ مکہ والوں کا شرک کسی قسم کا تھا، کہتے تھے ہم ان بزرگوں کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو کہا وما احل لغیر اللہ به، جس کو بھی اللہ کے نام کے سوا پکارا جائے اس کو بھی لے لو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھو کیا فرق پڑتا ہے، ہم اگر ریگولر سٹورز کا ذبیحہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے کسی بت کا نام لے کے تھوڑی کاٹا۔ جیسے جو بھی یہاں آپ کہہ لیں نارویجین سٹورز یا امریکہ میں رہنے والے امریکن سٹورز کا اگر میٹ ہم لے کے کھاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے چلے ٹھیک ہے اللہ کا نام نہیں لیا تو کسی بت کا تو نہیں لیا نا، تو آپ دیکھیے کہ ذبح کی شرائط میں ہی شرط ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کا نام بھی لیا جائے. کیوں بھائی، ہم کیوں لیتے ہیں اللہ کا نام؟ دیکھیے کہ ہم جو بھی کچھ دنیا میں نعمتیں پاتے ہیں نا، یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم اللہ کی اجازت سے لیتے ہیں. جانور کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. مثال ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ پین لینا ہے اور یہ پین اگر بالفرض میرا ہے، تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ کیا یہ پین میں لے لوں؟ میں کہوں گی کہ ضرور آپ ضرور لیجیے، استعمال کریں. جانور اللہ کے ہیں، ذبح کے وقت اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اصل میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا ہے کہ کین آئی ٹیک دس اینیمل. تو جب ہم اللہ کے بجائے غیر کا لیں تو ایسے ہی ہے کہ چیز الفت کی ہے اور آپ اجازت مجھ سے لینے لگے. تو بہرحال یہ بہت سیدھا مسئلہ ہے، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ نہیں سمجھتے. فمن استرا، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے. استرا کے لفظ جو ہے یہ دعد را سے ہے، ضرورن سے، اس میں توئے نہ ڈال دیجئے گا، یہ ایکسٹرا ہے. ضرر کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، بھوک، بیماری، تنگحالی، خواہ مالی ہو، علمی ہو یا صحت کی کمی ہو، ہر کمی کے لیے یہ لفظ آتا ہے. کسی ناقابل تکلیف چیز کی طرف لے جانا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے اندرونی، اب یہ استرار کون سا ہے؟ نمبر ایک اندرونی، اتنی بھوک ہے کہ بس موت کی کیفیت آ گئی، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، بلڈ پریشر لو ہونے لگا، شوگر نل ہو گئی، مثال ہے. اور دوسرا استرار ہوگا بیرونی، کسی نے دھمکی دی، کھاؤ نہیں تو قتل کر دیں گے، کھاؤ نہیں تو تمہیں یہ کر دیں گے وہ کریں گے. تو پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کو لگا کے دیکھ لیجئے، ٹاپک ایک ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کریں کہ اگر کوئی ایسا استرار ہو جائے تو پھر بھی دو شرائط ہیں، غیر باغن، لذت کا چاخنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، بغاوت نہ ہو اس کے اندر، ٹیسٹ کانشیس نہ ہو، اور ولا عاد، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو. ادب کا لفظ ہوتا ہے نا، وہی روٹ آئیں دال واؤ. اور ضرورت سے زائد بھی نہ لے، اتنے دو لقمے لے لے کہ وہاں پہنچ جائے جہاں پہ وہ حلال چیز کھا سکے. سورت مائدہ آیت 3، سورت انعام 145 اور سورت نحل کی آیت 115 میں اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ رہا ہے. اور حلال اور حرام کے ابتدائی طور پر مکہ میں احکام نازل ہوئے تھے، لیکن پھر مدینہ میں آنے کے بعد اس کو باضابطہ ایک شریعت کی طور پہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا پتا چلا کہ کھانے پینے کا تعلق بھی اللہ کی رضا اور نارضگی کے ساتھ ہے، اور خراب چیزوں کا کھانا نعمتوں کی نشکری ہے. پھر آیت نمبر 116 میں فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہذا حلال و ہذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. مکہ والوں کی وہ رسموں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمنٹ دے دیا کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو نہ گھڑو، کہ یہ جانور بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ حام ہے، یہ فلاں ہے. سورۃ انعام 138، 139، 140 اور سورۃ یونس 59 میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے کہ ایسی باتیں خود بخود گھڑ لینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اصل میں خود کو دین کا مختار سمجھ لینا. مت وصف بیان کرو، تصفو کا لفظ ہے، یہ واصف ادفاع سے ہے، وصف بیان کرنا، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں کہ اوصاف کیا ہیں. السنتکم، لسان سے ہے یہ لفظ، اس کی جمع ہے بنیادی طور پہ، کہ حلال اور حرام کے خود نہ بنو. اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ ہر وقت حرام حرام کے فتوے بانٹتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. دیکھیے بعض لوگ لفظ حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں اور ہر جگہ وہ بولتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. مفتی نہیں بننا چاہیے، جو بات جتنی ہے اس کو وہاں رکھیے اور اس کے بعد اگلے کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ خود بھی سمجھ جائے گا. کالی تفتر اللہ کا، اس طرح تم افطرا باندھو گے اللہ پر. فارا یا اس کا روٹ ہوتا ہے، فریہ کہتے چمڑے کو سینا، باب افتعال میں گیا تو افطرا بن گیا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. بغیر دلیل کے کسی پر غلط بات کر دینا، فرمائن الذین یفترون علی اللہ الکذبا، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی آج کے دور میں جھوٹ کی کیا قسمیں، کھالو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، مشکل ہے، حلال گوشت مہنگا ہوتا ہے، بڑی دور سے لانا پڑتا ہے، اور سب ایک ہی ہے، اور پاکستانی سٹورز والے بھی تو پتہ نہیں کہاں سے لا کے بیچتے ہیں. اس طرح کی باتیں یہ ساری افطرا کی ہیں. یعنی چور دروازوں سے حرام کو حلال کرنا کا کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ متاعن قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دو، کھا لیں، عیش کر لیں، اچھا کو ٹیسٹ، ان کو فلاں چین فوڈ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، کھانے دو. کہ وہ برگر دیکھ کے بھوک نہیں برداشت کر سکتے، کھانے دو متاع قلیل، چار دن کی بات ہے، ذائقہ کتنے دن رہے گا، منہ میں ٹیسٹ کتنی دیر رہا، عیش کتنے دن رہی، لذت کتنے دن رہی، اور اس کا گناہ عذاب کب تک رہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب. علیم کا جو وزن ہوتا ہے نا، جیسے علیم، رحیم، فعیل کا وزن ہوتا ہے جس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، مسلسل دوام، یعنی ایک دفعہ نہیں عذاب ہوگا، یہ چلتا ہی رہے گا ہمیشہ کی. یعنی چار دن کا مزہ اٹھانا تھا اور اس کا گناہ، اس کا عذاب، اس کی تکلیف ہمیشہ کی ہے، کیا فائدہ ہوا. آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر ہم نے کوئی برگر کھایا تھا تو کیا آج اس کا ٹیسٹ منہ میں ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہمیں دنیا کے ٹیسٹ اتنے چھوٹے لگیں گے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہگار محسوس کرتے ہوئے دکھ کریں گے کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں، تم پہ یہ شریعت حرام نہیں، کیونکہ جو ہی حلال حرام اور کھانے پینے کی باتیں آتی ہیں تو بعض دفعہ بچے بھی فنڈ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہم کیوں مسلمان گھر میں آ گئے، دیکھو ہمارے دوسرے فرینڈس تو یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. کہا نہیں، تمہاری شریعت کے بوجھل نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور یہود پر ہم نے حرام دی وہ چیزیں جن کا ذکر کیا تھا ہم نے آپ پر پہلے سے. کہاں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ذکر آپ پر، ہم پر؟ سورۃ انعام کی آیت 146 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور سورۃ نساء کی آیت 160 میں بھی بتا دیا تھا کہ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، جس میں پڑھا تھا نا کل لذی ظفر، ناخنوں والے جانور بھی حرام تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہود پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھی جس کا تذکرہ ہم پیچھے آپ کے اوپر کر چکے، آپ کو یہ کہانی سنا چکے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. کیا تھا ان کا ظلم؟ کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال کو حرام کر دیتے اور حرام کو حلال کر دیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر کمی بیشیاں کر کے خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. اللہ کی ذات کبھی بھی ظلم نہیں کرتی، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ انعام میں نا، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما سے آخر تک، کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو وحی کیا گیا مجھ پر کہ حرام کیا گیا ہو ان جانوروں کے سوا کوئی اور چیز. بالکل پچھلی چیزوں کا دہرانا تھا، لیکن اب پچھلی زندگی میں کر چکے، کھا چکے، پی چکے، اب کیا کریں؟ اس کا تذکرہ آیت 119 میں ہے، ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے، پھر توبہ کر لی انہوں نے اس کے بعد، اور دوسری شرط وَاصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، خود کو سنوار لیا. اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ نہایت رحم والا ہے. کوشش کرو، اگر گناہ ہو چکا اب آ جاؤ توبہ کر لو، توبہ کے آنسوں سے اپنے اس گناہ کو ختم کر دو. آپ دیکھیے کہ انسان کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، خواہشات کا، غلبے کا، غصہ آتا ہے انسان کو، اس کا آتا ہے، پھر اس غفلت کے اندر انسان کئی غلط کام کر لیتا ہے نا. مثلا یہاں جہالت کی بات ہے نا، بی جہالت ہے، تو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ، سرے سے پتہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے. کئی لوگ آج بھی ایسے ہوں گے، کبھی قرآن سنت کے قریب نہیں گئے، حلال حرام کی بات نہیں پتا تھی. دوسری جہالت ہوتی ہے وقتی جہالت، وہ کون سی ہے؟ معلوم تھا مگر اس کی شدت نہیں پتا تھی، بس غصے میں آ کے وہ کام کر لیا، جذبات میں کر لیا. آج کے دور میں امت مسلمہ میں سے اکثریت یہ دوسری قسم کی جاہل ہے، سب کو پتا ہے کیا حرام ہے کیا غلط ہے، لیکن خواہشات بندے کو روکتی نہیں، وہ بس رک نہیں پاتا نا، جیسے ہینڈ بریک ختم ہو گیا گاڑی کا اور گاڑی پھسلتی جا رہی ہے، پتا ہے یہاں رکنا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں بریک لگانے کی لیکن بریکس کام نہیں کرتے. تو کہا ثم تابوا، توبہ کیا ہے؟ اعتراف، ہاں میں نے کی تھی یہ غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو. سب سے پہلے بندہ اعتراف کرتا ہے، پھر ندامت، پھر توبہ ہوتی ہے. توبہ اصل میں کیا ہے؟ خود کو خود سزا دینا، اپنی انا کا بت توڑنا. نفس پہ بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا، بندہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو توبہ کرے گا. من بعدی ہاں، ہاں کی ضمیر جو ہے نا یہ توبہ کی طرف ہے، اسی لیے مؤنث ہے، پھر غفور ہے. ہم کہتے ہیں بغیر توبہ کے اللہ معاف کر دے گا، مثلا کوئی جوانی میں یہ غلط کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، کوئی شرم ساری نہیں، کچھ نہیں، نہ توبہ ہے، تو کیا خیال ہے وہ ماضی کے معاف ہو گئے؟ نہیں، توبہ کے بعد گناہ چھوڑیں گے پھر معافی ملے گی. اور بعض تو کیا کہتے ہیں، لو میں اکیلا کر رہا ہوں، سارے کر رہے ہیں، جہاں سارے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا. ہاں تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کو تڑپ لگ جائے کہ میرا اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے نہ لے جائے، اور میں غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کے نہ چلا جاؤں. واصلحوا، پھر اصلاح کرے. کوئی اگر ٹیمپٹیشن تھی گناہ کی طرف تو اس کو اپنے آپ سے دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اللہ غفور الرحیم، پھر وہ معاف کرے گا. اور توبہ ہماری شریعت کی سب سے اسٹرانگ چیز ہے، حتیٰ کہ شرک تک کو بھی معاف کرا دیتی ہے، شرط یہ کہ بندہ زندگی میں اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے. اور اس کے بعد پھر ایک رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہنا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا جو سب کچھ کہا جا رہا ہے. تو فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. دل ہی نہیں چاہا بیچ میں رکنے کو. ابراہیم کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ محبت ٹپکتی ہے لفظوں سے، پھول جھڑنے والا انداز لگتا ہے. اللہ اتنے پیار سے ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک کامل مرد تھے، مکمل انسان تھے، دیکھنے میں انسان تھے، کام ایک پوری امت کا کر گئے. امت کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے جو پیچھے بھی بتایا، یہاں امام کے معنوں میں، مدت کے معنوں میں ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا. سورۃ بقرہ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات حضرت ابراہیم کے لیے کہی تھی کہ انی جائلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو وہی لفظ امام یہاں امت بن گیا. دیکھنے میں امت ہوتی ہے قوم، لیکن یہ تیسرا معنی ہے، چار مختلف معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. ابراہیم ایک امت کیسے تھے کہ ان میں اتنی خوبیاں اتنی بھلائیاں تھیں جو ایک بڑی امت میں بھی نہیں ہوتی، نمبر ایک. دوسری بات کہ ایک ابراہیم اتنے بڑے بڑے کام کر گئے جتنے کوئی ایک پوری امت بھی نہیں کر پاتی. تیسری بات، ایک ابراہیم پر اتنی آزمائشیں آئیں جتنی شاید ایک پوری امت پر بھی نہیں آتی. ایک ابراہیم کا ایمان، اللہ سے محبت اتنی بڑی تھی کہ جتنی پوری جماعت، پورے گروہ کے لوگوں کی بھی نہیں ہو سکتی. اور ایک اور وجہ ان کو امت کہنے کی کہ ایک ابراہیم علیہ السلام وہ تبدیلی پیدا کر گئے اپنے معاشرے میں جو ایک بڑی امت بھی نہیں کرتی. اتنے بڑے تھے ابراہیم، کتنا رشک تھا، تمام خوبیوں سے مرصع تھے. اور عربی زبان میں امت جب ایک انسان کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ساری خوبیوں کا مجموعہ ہو، ہر طرح کی خوبی، کسی اینگل میں بھی آپ دیکھ لو، ابراہیم کو چھان پھٹک کے دیکھ لو، آپ کو ہر لحاظ سے واقعی وہ خوبصورت دکھیں گے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے. امام اور پیشوا تھے، حق اور صداقت کے علم بردار تھے، جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو گئے حق کا. چاروں طرف فتنوں کی آندیاں تھیں، چاروں طرف شرک کے اندھیرے تھے، اور حضرت ابراہیم اکیلے ہی کھڑے ہو گئے، اکیلے ہی اللہ تعالیٰ سے وفائیں کرنے والے تھے. سورۃ نجم میں بھی آتا ہے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا احساس دیا، الذی وفا. ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر لیا، صاحب رشد تھے، اللہ نے ان کو سمجھ دی. سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے ان کا قصہ، کیسے ستاروں کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اللہ کو پا لیا، دنیا سے الگ تھلگ تھے. اسی طرح جو شخص دنیا بھر سے الگ تھلگ ہو، اور اس قوم کو بھی امت کہتے ہیں جس کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو، اب سارے لفظ جمع کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بہترین انسان تھے اپنے وقت کے. اور کون سی چیز ایک بندے کو بہترین بناتی ہے؟ دل تو سب کا ہی چاہتا ہے، یقیناً آپ کا بھی چاہ رہا ہوگا اور میرا بھی چاہ رہا ہے، لیکن کیا باتیں تھی کہ جس نے ابراہیم کو امام بنا دیا، ابراہیم کو لیڈر بنا دیا. کام کرتے جائیے، صرف ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی تو بات امت کی آ گئی، آل راؤنڈر تھے، ہر فن مولا تھے. دوسری بات کانیتن، قنوت تھا. قنوت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، دوام اور عاجزی. دوام کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ایک ہی حال میں رہنا، یہ نہیں کہ کوئی مشکل پڑی تو مسلح نکال لیا، امتحان آنے لگے تو نفل شروع کر دیے اور پھر آگے جو ہوا سب کو پتا. رمضان کے مسلمان نہیں تھے، عید والے دن کے بھی مسلمان تھے، مسجد کے امام ہی نہیں تھے، وہ تجارت کے امام بھی تھے، ہر جگہ اللہ کے دین کو لے کے چلتے تھے. ٹھیک ہے. اور قانتین میں دوسری چیز عاجزی، کہ پھر اپنی خوبیاں نہیں بیان کرتے تھے، بڑکے نہیں مارتے تھے، بڑے بڑے نہیں بنتے تھے. دوسری خوبی کیا ہے؟ قانت کس کے لیے تھے؟ للہ. آج ہم بھی قانت ہوتے ہیں لیکن لدنیا. آج ہم بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں دوام کے ساتھ، صبح رات دن ایک ہم نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ قنوت ہمارا دنیا کے لیے، لنفس. اور آج ہم بھی آج اس عمر میں، آج ہم نے بھی اپنی گردنیں جھکائی ہوئی ہیں لیکن اللہ کی بجائے دنیا کے لیے، خواہشوں کے آگے، جبکہ وہ اللہ کے لیے تھے. اگلی خوبی حنیفن، فوکس تھے. سب سے کٹ کر ایک کا بننے والا شخص حنیف ہوتا ہے. مسجد میں جا کر اور گھر میں جا کے دو مختلف انداز نہیں تھے ان کے زندگی گزارنے کے. ساری دنیا ایک طرف تھی اور اللہ کا بندہ دوسری طرف تھا. سب شرک پہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت توحید پہ تھے، حنیف تھے. اور سب سے مشکل کام ہی یہ ہے آج دنیا میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے، جب دنیا میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہی بن جاتی ہے. ابراہیم میں یہ ڈفرنس نہیں تھا. ان کی جو کیفیت مسجد میں جا کے ہوتی ہوگی نا، وہی ان کی کیفیت اپنے بچے کی شادی کے موقع پہ بھی ہوتی تھی. جب مان جو لیا، فوکس ہو گیا بندہ، جس کو پتا چلتا ہے نا میرے اس میں فائدہ ہے، وہ ادھر ادھر نہیں پھر دیکھتا. جیسے آج کچھ لوگ فوکسڈ ہیں مال کمانے کے لیے، کچھ فوکسڈ ہیں گھر سجانے کے لیے، کچھ فوکسڈ ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، کچھ فوکسڈ ہیں اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے. لیکن خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے لیے حنیف ہو جائے. پھر اگلی خوبی ولم یک من المشرکین، وہ بالکل مشرکوں میں سے نہ تھے، تھوڑا سا بھی شرک نہیں تھا. یہاں مکہ والوں کو منہ کی کھانی پڑی، بڑا مان کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے، کہا تم آرام سے بیٹھو، تمہاری زندگی اور ابراہیم کی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے، کچھ بھی ان کا اور تمہارا آپس میں نہیں ملتا سوائے تمہارے دعووں کے اور تمہاری ان باتوں کے کہ تم اس طرح سے باتیں کرتے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو. وہ بالکل مشرکوں سے لگتے. اگلی خوبی شاکر لینعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا. شاکر کا لفظ تو آسان ہے، شکر سے شکر کرنے والا. دیکھیں شاکر فاعل، شکر کے لفظ کے بیچ میں الف آ گیا تو شاکر ہو گیا. چلے اس کو ذرا مفعول پہ لے کے آئے تو کیا بنے گا؟ مشکور. شاکر فاعل، مشکور مفعول. ٹھیک ہے، تو وہ لفظ بڑھاتے جائیں گے، معنی بدلتے جائیں گے. انعمی کا جو لفظ ہے نا، یہ نعم کی جمع ہے، نعمت کی جمع بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے، بہت کچھ شکر گزار تھے وہ اللہ کے. اللہ کی نعمتوں کو خوشی سے لیتے تھے، پھر اس کا حق بھی ادا کرتے تھے. اجتباہو، چن لیا اس کو اللہ نے. اللہ اکبر، اللہ کسی کو چن لے، کتنی بڑی بات ہے. کس لیے چنا تھا؟ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا؟ نہیں، اپنا گھر بنانے کے لیے چنا، مکہ کو آباد کرنے کے لیے چنا، حج اور عمرے کے مناسک سکھانے کے لیے چنا، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے چنا، اپنے گھر کو بے آباد کر کے اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے چنا، اپنے پیغام کے لیے چنا. حضرت ابراہیم نے بہت ساری ہجرتیں کی، جگہ جگہ جاتے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے، اس کے بعد آگے چلے جاتے. اللہ نے ان کو چنا، اور حقیقت یہ کہ اللہ جس کو چنتا ہے اسی سے اپنا کام کراتا ہے، اور چناؤ کے لیے یہ پچھلی چیزیں لازم ہیں۔ چناؤ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ وہ ساری ہے جو پیچھے تذکرہ ہو گیا، اور جس کو اللہ چن لے پھر وہ ہدا ہو، پھر اس کو راستے بھی دے دیتا ہے، پھر اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کدھر راستہ دکھایا؟ الی صراط مستقیم۔ سارے لوگ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے ابراہیم کو بن مانگے ہی دے دیا، کیا ہے ہم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں سیدھا، اور اس کے ساتھ کیا پھر بس دین ہی دین تھا، آخرت ہی نہیں؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی ہم نے حسنہ دیا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ابراہیم بن گئے تو بیٹوں کی تو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور بیویوں کو تو جنگلوں میں چھوڑ کے آنا ہی پڑے گا، اور گھروں کو تو خالی رکھنا ہی پڑے گا، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بس تھوڑی ہی دیر کی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد حسنہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندے کی خوشی بن جاتی ہے وہ نعمت کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام کرایا، مجھے توفیق دی کہ میں اپنا گھر چھوڑوں اور میں اپنے بچوں کو چھوڑوں اور اللہ کا کام کروں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آزماتا ہے، اس کو کیا کرنے لے کے کسی سے کچھ، وہ تو خود دینے والا ہے۔ اللہ کی دعوت پہ لبئی کہہ لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے دنیا کی خیر ڈالتا ہے۔ کیا کیا حسنہ ملی ابراہیم کو؟ پہلی بات ہے کہ دنیا میں جتنے اس وقت الہامی مذاہب ہیں، ڈیوائن ریلیجنز، سب ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ تین بیٹوں کو نبوت کے لیے چنا اللہ تعالیٰ نے ان کے، ابراہیم کے پہلا بیٹا اسماعیل، اس سے آ گیا دین محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، حضرت اسماعیل کے بعد اسحاق، ان سے چنے گئے بنی اسرائیل، جتنے انبیاء کرام آئے اکثر ان میں سے گزرے، اور تیسرا بیٹا تھا مدیان، مدین قوم شعیب اس کی ان کی طرف سے چنی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیسے حسنہ دی؟ جو آگ ان کے لیے جلائے گی اس کو ٹھنڈا کر دیا، جلتے رہو تم خود ہی دکھ میں کہ یہ تو جلا ہی نہیں، جلانے والے حسد کی آگ میں جل گئے ہوں گے، ابراہیم کو اس آگ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے چنا کہ ان کے اوپر رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے درود پڑھوایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ چھوٹی بات ہے، چلیں جیسے بھی ہیں، لیکن آج دنیا میں کئی ملین بلین میرے لچ مسلمان ہیں، ان میں سے چلیں کوئی ایک بلین تو نماز پڑھتے ہی ہوں گے نا، اور ہر بندہ دن میں صرف فرضوں کو دیکھ لیں تو آخری رکعت میں یہ دعا پڑھتا ہے، امیجن کریں ذرا ابراہیم کا ثواب کیسے ملٹی پلائی ہوا۔ کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جائیں کہ ان کے بعد رہتی دنیا تک ان کی تعریفیں ہوتی رہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کو فائدے ملتے جائیں۔ اللہ نے ابراہیم کو چنا، اپنے راستے پہ دیا، پھر ان کو حسنہ دی، اور کیا صرف دنیا کے اندر دے کے سب کو چھوڑ دیا؟ کانی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے، آخرت میں جا کے کیا نیکیاں کریں گے؟ نہیں، نیک تو دنیا میں بننا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے آج کے دور میں، ہم آخرت میں جا کے نیک ہوں گے، جنت میں نمازیں پڑھیں گے، ابھی فارغ نہیں ہے، قبر میں بہت ٹائم ہوگا، وہاں جا کے قرآن پڑھیں گے۔ نہیں، لمین الصالحین کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کا ساتھ ملے گا، جو صالحین کو ملے گا وہ ابراہیم کو بھی ملے گا، اچھے لوگوں میں ان کو اللہ اٹھائیں گے، اور یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام ہے، کیونکہ صالحین ویسے تو عام لوگوں میں امتیوں میں ایک درجہ ہوتا ہے نا، لیکن نبوت اور رسالت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے اوپر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اچھی صحبت ہوگی، جو خود اچھا ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ پھر ان کے لیے باقی راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر سورت کے اینڈ پہ براہ راست خطاب اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، یہ بالکل نیچرل ہے، کسی کو آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا، پورا وقت وہ آپ کی کہانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، پھر ایسے ہوا ایسے ہوا، اور جب آپ کلوزنگ کرتے ہیں نا اینڈنگ، تو فوراً آپ کہتے ہیں اچھا پھر آپ نے سیکھا، اچھا آپ کو مزہ آیا، آپ کو پسند آئی، بالکل یہی اسٹائل ہے، اور یہی قرآن کا حسن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرح وحی کی، کیا نے تبع ملت ابراہیم حنیفہ، کیا باپ بھی پیروی کرے ملت ابراہیم کی؟ یہ سما کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ سما پھر ہوتا ہے نا دین، تو دین سے مراد کیا ہے یہاں؟ کہ اتنا کچھ ابراہیم کو دیا، یہ بھی نعمتیں تھیں ان کو ملی، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ابراہیم کو ملی وہ کیا؟ کہ میں نے اپنے آخری نبی، میں نے اپنے حبیب کو اس نبی کے طریقوں پہ چلنے کی دعوت دی. ذرا سوچئے کیسا ریوارڈ ہے. لیکن جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہاں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کہا جائے کہ اچھا آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ عبداللہ بن باس کے فتاوا کو رجوع کر لیں، یا عثیمین کے خطبات جو ان کو پڑھنا شروع کریں. یعنی آپ کو کسی اعلیٰ، کسی بڑے عالم دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جائیں آپ، جو بھی ان کی چیز ہے نا وہ آپ بھی دیکھنی شروع کریں، تو ایک آنر ہوگی نا. اللہ کے نبی کے ذریعے سے ابراہیم کو آنر دی گئی، کہ سب سے بڑی نعمت کل قیامت کے دن ابراہیم کے لیے جو بنے گی وہ ہوگی آگ میں سے نکل آنا، لیکن یہ بہت بڑی ان کی شان ہوگی کہ اللہ کا نبی ان کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پہ ہوں، میں ابراہیم کے ملت ان کے طور طریقے پہ. اور وہ کون تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک تھوڑی تھے. تم نے اپنی زندگی میں مکہ والوں شرک بنا لیا، وہ ابراہیم کو مشرک تھوڑی تھے. اصل میں اب وہی انداز ہے مکی صورتوں والا، کہ بڑی نسبتیں رکھ کے خوش ہوتے ہو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لینا چاہتے ہو، کرنا کرانا نہیں لیکن ریوارڈ تم لیتے ہو. کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم ان کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. کہا کیسے کر رہے ہو؟ تم نے ابراہیم کے دین کی حفاظت نہیں کی، تم اس گھر کی جتنی مرضی کر لو، فائدہ نہیں ہوگا. اصل تو یہ نبی ہے جو ابراہیم کے طریقوں پہ ہے. سید الانبیاء کو آپ کی تباہ کا حکم دیا گیا. یہ ہوتی ہیں خوبیاں کسی کے اندر اخلاص کی. جب تک بندہ ہے کہ دل میں عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوتا، اس کے اخلاق کے اندر چاشنی نہیں ہوتی، اس کی زندگی قربانیوں کے رنگ میں رنگی بھی نہیں ہوتی، یہ اعزاز نہیں ملتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بھی اگر اس نہج پہ لا کے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار پہ چلنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی یہاں مثالیں بیان کرتے ہیں کہ غور کرو، سوچو، دیکھو کن کی نسل سے ہو، کن کی اولاد سے ہو، اللہ نے ان کو کیا دیا اور تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا. ابراہیم توحید کے دلائل دیتے تھے، عقلی دلائل دیتے تھے، نمرود کو انہوں نے تبلیغ کی، اپنی قوم کو کی، اپنے باپ کو کی، تو مکہ والو آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اور پیچھے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کئی جگہ، سورہ مائدہ 47، سورت انعام آیت 161، دونوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پیروی کریں دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی سے شراکت نکال دو، یہ شراکت نکلے گی تو تمہیں بات سمجھ آئے گی، ورنہ تم کیا جانو کہ ابراہیم کی زندگی میں جو خوشی تھی وہ کسی اور میں کیسے ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعی بندے کو پھر قربانیاں کرنے پہ تیار کرتی ہے، مائل کرتی ہے. دعا کریں کہ ہمارے اندر ابراہیم کی ہو پیدا ہو جائے، تھوڑا سا اثر ان کا رمک آ جائے. آج جتنے مسلمان دنیا میں، یہ نقشہ بالکل بدل سکتا ہے، سبز رنگ کے جھنڈے کئی ملکوں میں لگ سکتے ہیں اگر مسلمان حنیف ہو جائیں، فوکسڈ ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہو جائیں. اور ایک ایک بندہ اپنی جگہ ہیرے کی کان بن سکتا ہے اگر وہ اپنی قیمت محسوس کرے، اور جب بندہ یہ کرے گا تبھی وہ اپنے آپ کو پائے گا. یہاں تک تلاوت سنتے، اور اس وقت تلاوت سننے کا جو انداز ہوگا وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابراہیم کی جگہ پہ رکھیں. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم کے حالات زندگی میں، کہ انہوں نے قوم کے بت توڑے تھے، اور ان کے دور کا شرک جو تھا وہ بت پرستی کا تھا. آپ نے سنتے کا سوچنا کیا کہ جب آج ہم رسومات توڑنے کی بات کرتے ہیں تو اتنا ہی شور اٹھتا ہے. دیکھیں شرک شکلیں بدلتا ہے نا. آج کا شرک جو ہے وہ گروہ پرستی کا شرک ہے، رسومات کا شرک ہے. تو کل بت ٹوٹنے پہ ریئیکشن ہوا تو ابراہیم جم گئے، آج ہم رسمیں چھوڑتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ہمارے خلاف ہونے لگتے ہیں. تو اس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا ہے انشاءاللہ تعالی.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. لكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
چلیے اب آگے چلتے ہیں ہم آیت 124 پہ فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ صرف بنائی گئی ہفتے کی پابندی ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا یعنی صرف ان لوگوں پر ہفتے کی پابندی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں پھر کیا ہوگا ان اختلافات کا حل وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن کس بارے میں فی ما کانوا فیہ یختلفون ان امور کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کی پابندی ڈالی تھی سب پہ نہیں ڈالی تھی اب یہ کون تھے اور وہ اختلاف کیا تھا اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں اس آیت کی ایک تفسیر تو کیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے جمعے کے دن کو بابرکت دن رکھا ہر امت کو ہر دور میں ایک دن جمعے کا عبادت کے لیے دیا گیا ہولی ڈے جس کو آپ بولتے ہیں ہمارے ہاں تو لفظ ہولی ڈے سوچتے ہی چھٹی کا تصور آتا ہے نا حالانکہ آپ دیکھیں تو ہولی ڈے کا معنی ہے ریلیجس ڈے جمعے کا دن رکھا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی کہ اسی دن کو سب لوگ اپنے لیے ہولی ڈے بنا لیں لیکن ہوا کیا کہ جب یہود آئے تو ان کی اعتراض کی عادت تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت میں بہت ساری تبدیلیاں جہاں کی وہاں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہمیں جمعہ نہیں پسند ایسے وہ کہتے ہیں نا شریکہ جب ہوتا ہے نا تو بندہ جان کے وہ رنگ نہیں پہنتا جو کسی دوسرے کو پسند ہوتا ہے کہنے لگے ہم نے یہ کام نہیں کہتے ہمیں ہفتہ دے دو پھر کیا ہوگا ہفتے کے دن کرو گے پابندی کہا جی کریں گے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ جو آج بھی جیوز کے ناطے سے ہفتے کا دن یا سیٹرڈے کی عبادت آپ دیکھتے ہیں اور پیچھے ہم پڑھ چکے اصحاب الصف کے ناطے سے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے پر جو پابندی تھی پھر قائم نہ رہ سکے تو وہ ہفتے کے دن کی پابندی انہوں نے خود لی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے یہ دن لیا تھا اور عبادت کے لیے رکھا بعد میں پھر وہ اس کی بھی تعظیم نہیں کر سکے تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں الذین اختلفوا فیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا معاملہ ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو جمعے کا دن لے لو، اللہ نے جو دیے وہی دن اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہم تو ہفتے کا دن لیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کے علماء نے اجتہاد کر لیا، کچھ نہ کچھ بنیاد ڈال کے ہفتے کا دن لے لیا. تھوڑا سا دور آگے آیا تو نصارا کے علماء آگے سامنے، کرسچینز، انہوں نے کہا کہ اللہ نے دیا تھا جمعہ، یہود نے کر لیا ہفتہ، ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کسی سے کم ہیں، چلو ہمیں اتوار دو. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہی کام کرتے جانا جو کسی نے کیا، اور انہوں نے آ کے اتوار لے لیا. جمعہ کیوں چھوڑا؟ اللہ کے حکم کی مخالفت. یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے، آپ کو پتا، کھریپ ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کی. ہفتے کا دن کیوں نہ لیا؟ یہود سے تعصب کی وجہ سے اتوار لے لی، اور اتوار کی پابندی بھی نہ پوری کر سکے. اس طرح کی مخالفتیں ان کی ہوتی گئیں. تو بعض کہتے کہ یہاں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ میں اسی چیز کا اشارہ ہے. اور جعل کا جو لفظ ہے، جعل سے مجہول ہے، یہ پیسیو وائس ہے، یہ بیسیکلی ایک حالت سے دوسری پر جانا. یہ ایک بات سمجھ آ گئی. فرض کی گئی ہفتے کی تعظیم، یہ معنی اس کا بنتا ہے پہلا. ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا بیان کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ یہود نے چونکہ ہفتہ لیا تھا، نصارہ نے اتوار کا لیا تھا، تو عبادت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم ہیں تو مجبوراً دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں. آپ امیجن کر لیں کہ بیت المقدس ایک ایسی چوکور سی چیز ہے، مثال ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیت المقدس ہے. اب دونوں پڑھ رہے تھے لیکن دونوں کی آپس میں بندی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر صخرہ تھا، یعنی پتھر ایک جگہ پہ جہاں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا براق باندھا تھا معراج کے موقع پہ. تو یہود نے کہا کہ ہم تو بھائی ادھر منہ کر کے پڑھیں گے. نصارا نے کہا اچھا تم ادھر پڑھتے ہو، ہم تو نہیں ادھر پڑھیں گے، ہم ادھر پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ادھر بیت اللحم ہے، یہ شہر کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں اختلاف کی وجہ یہ بھی بتائی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس قسم کی بے تکی اختلافی باتوں کے فیصلے اللہ ہی کرے گا. آج امت مسلمہ کو دیکھ لے، کل کے یہود اور نصارہ جو تھے نا، بنیادی طور پہ دو فرقے ہی ہیں. آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو فرقہ بازی کے نام پہ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے نام پہ اسی قسم کی کیفیات ہمیں دکھتی ہیں کہ راہ جاتے کام کرنا چاہتے ہیں. جو کام ایک نے کیا دوسرا وہ ضرور کرے گا، جہاں اس نے جگہ بنائی اس کو بھی وہیں جگہ بنانی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے کراتے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ جمعہ دے دیا مسلمانوں کو. آج پتا ہے کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کو جو ملا ہوا ہے اس پہ بھی حسد کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے سب کانشس میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمیں جو کہا گیا تھا ہم نے وہ کیا نہیں، تو اب جو دوسرے کر رہے وہ بھی پھر ہم کیوں کریں. وہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں ملی چیز تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان کی ان باتوں کو چھوڑو، یہ تو ایسی باتیں کرتے رہیں گے اور تم اپنے کام سے کام رکھو. اس سے کچھ اصول نکلتے ہیں ہمارے لیے عمل کی باتیں، کچھ چیزیں کہ جس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت کر سکتے ہیں دین اور دنیا دونوں کے ناطے سے. پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ انسان کو بیکار قسم کے بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. اصل بھلائی جو ہے نا وہ اطاعت کرنے میں. بات مان لو، جب دینی طبقے کے اندر ہر وقت مزاج حلال حرام، یہ ٹھیک یہ کم ٹھیک کا بن جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. اور دین کی جو روح اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. دل میں شکر کے جذبے موجے مارے. سمندر کے اندر جیسے لہریں اٹھتی ہیں نا، اس طرح بندہ مومن کے دل سے شکر پھوٹے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، وہ عاجزی ہے. اور یہ دونوں ملی ہوئی ہیں آپس میں. جتنا عاجز ہوں گے اتنا اللہ کو بڑا سمجھیں گے، اتنا شکر پیدا ہوگا. آپ کو کوئی کام کر دے، آپ کہہ لو میں خود بھی تو کر سکتی تھی، کوئی شکر نہیں پھوٹے گا. اور کوئی آپ کا کام کر دے اور آپ کے اللہ تیرا شکر ہے میں تو یہ کر نہیں سکتی تھی، تو حقیقی شکر اٹھے گا. اس طرح جن بندوں کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اصل میں ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ جسے تکبر کرتا دیکھو, بڑا بنتا ہوا دیکھو, تو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. آپ کو اس پہ پیچھے مثالیں دی گئی تھی. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا وبال بھگتنا پڑے گا, چاہے اس دنیا میں چاہے آگے جا کر. یہاں چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جوئی لا کے بعد الا آ رہا ہے. یہ تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل بات ہوگی, لیکن سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں. یہ بالکل بات وہی ہے جیسے شہیدہ الا میں آپ کو بتایا تھا. ایک ہوتا ہے شہیدہ لی, اپنے حق میں گواہی دی یا اس کے حق میں گواہی, اور ایک ہوتا ہے شہیدہ الا, وہی جو انگلش میں ان اینڈ آؤٹ کا فرق ہے یا پون کا فرق ہے. تو یہاں جوئیلا الا آ رہا ہے. سبت کا لفظ اگر بیچ میں سے آپ نکال دیں تو جوئیلا الا کا معنی ہے کہ پھر ان کو اپنے اس کام کی سزا ملے گی. اگر جوئیلا سبت کہہ دیں تو فرض کرنے کے معنوں میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ان باتوں کو ہمارے سامنے کیوں پیش کیا کہ ہم اپنے رویوں کو چیک کریں کہ قوم ہونے کے ناطے ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت 125, جو بہت ہی اہم بھی آیت ہے, اور پوری سورت کا تو کیا کہہ سکتے ہیں, پورے دین کا ایک نچوڑ بھی ہے کہ جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھیجا ہے اس منصب پہ رہتے ہوئے دوسروں کو دعوت کیسے دی جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعوت دینا چاہتے ہیں, خواہش بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کو دینی نہیں آتی. اس کی وجہ ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں یا خود اپنے اندر ابھی اس چیز کے اوپر پختگی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات کر دی, کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اور اے نبی بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ. نوٹ کیجئے گا, براہ راست اللہ کے نبی کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے بغیر آپ کو مخاطب کیے ہوئے کہ آپ پکاریے, لیکن یہاں مراد پھر پوری امت ہے کہ نبی کو کہہ کر. اصل میں ادعو واحد ہے, اگر ادعو جمع کا ہوتا آگے واو لگ جاتی تو مراد کہتا کہ سب کو کہا جا رہا ہے, لیکن یہاں یہی قانون کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ کر کے امت کو بھی اس چیز سے مانوس کیا جا رہا ہے. پکارو کدھر, بلاؤ الی سبیل ربی کا. نوٹ کیجئے گا, یہ الی الاسلام نہیں کہا, الی القرآن نہیں کہا, بلکہ کہا الی سبیل ربی کا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ دعوت دینے کے آغاز میں تو لوگ قرآن کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, اسلام کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا جب وقت گزر جاتا ہے, ذرا پاؤں جمنے لگتے ہیں, تو اس وقت پھر اکثر دعوتوں کا جو رخ ہوتا ہے نا, وہ اپنی جماعت, اپنا گروہ یا اپنا ادارہ بن جاتا ہے. تو کہا کہ دعوت جو ہے ربی کا, رب سے جوڑو لوگوں کو, اپنے سے نہ جوڑو. اور جس کو آپ رب سے جوڑ دیں گے وہ تو خود ہی آپ سے جڑ جائے گا. کسی کو اس کی بچھڑی بھی ماں ملا دیں, ساری زندگی وہ بندہ آپ کا شکر گزار ہوگا کہ میں فلاں وقت پہ کھو گیا تھا, آپ کی وجہ سے مجھے میری ماں مل گئی یا میرا بچہ مل گیا. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ کسی کی وجہ سے اپنے رب سے مل جائے, اس سے بچھڑے ہوئے رب سے مل جائے, ناراض رب کو راضی کر دے, تو اس بندے سے اس کا دل نہ جڑے؟ یہ تو خود بخود ہی جڑ جائیں گے. لیکن جب بندہ اس نیت سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم میری ساتھ جڑو, شخصیت پرستی کا رد کر دیا, ادھر توڑ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو, کہ کوئی اس وجہ سے لوگوں کو نہ تبلیغ کرے, دوسروں کو نہ سکھائے نہ پڑھائے کہ لوگ میرے ساتھ جڑے, بلکہ جوڑو الی ربک, رب کی طرف, رب سے جوڑو. اور اصل دین ہے بھی یہ, اصل میں یہ کنیکشن جوڑنے کی بات ہے. آپ کے پاس دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں, مائک بھی رکھا ہوا ہے لیکن آؤٹ لیٹ کے اندر لگ نہیں رہا. آپ کو ایک ایسا سوئچ لے کے آتے ہیں کہ جو اس میں فٹ ہو جاتا ہے, مائک چلتا ہے, چل پڑتا ہے. انسانیت کا بھی یہی حال ہے. فطرتاً ہر بندہ اپنے رب سے جڑنا چاہتا ہے, طلب لے کے آئے ہوئے, اندر خواہشات موجود ہیں, لیکن دنیا میں آنے کے بعد کچھ بیچ کے تار کھو جاتے ہیں ہمارے. کسی کا کوئی ایک پلک ہو گیا, کسی کی صرف تار نہیں ہے, کسی کی پیلی نہیں, کوئی خواہشوں میں چلا گیا, کوئی خوش فہمیوں میں چلا گیا, کوئی تکبر میں چلا گیا. پھر کوئی اللہ کا بندہ ایسا آتا ہے کہ جو ان ساری ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے, اور جو کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے اس کو ملا کے اس بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے. بڑا آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں الیکٹریسٹی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم نے کبھی اس نعمت کی ویسے سوچا نہیں کیونکہ یہاں بجلی جاتی نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں بجلی جاتی ہے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لوگوں کو بڑی نعمت لگتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، ہمارے مائکرو ویو کو پیچھے تاروں سے ملا کے بجلی اندر آئی تو وہ کام کرنے لگ گیا. اسی طرح لوگوں کی بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے گروہ ہوں، لیکن اگر وہ اپنے رب سے نہیں جڑے ہوئے تو وہ بس زمین پہ چلتے پھرتے ہوئے حشرات کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح کل انام ہو جاتے ہیں لوگ جب ان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اور پھر بیکار چیز تو پاؤں میں ہی آتی ہے، ٹھوکروں میں آتی ہے. مشین کام کرتی بھی ٹوٹ جائے گر کے ہاتھ سے تو دکھ ہوگا، اور بیکار مشین جو ہے وہ ہاتھ سے گرے تو اس کا افسوس نہیں ہوتا، کہتے چلو اچھو کام تو یہ کر ہی نہیں رہی تھی. اسی لیے وہ لوگ جو اللہ سے کٹے کٹے رہتے ہیں نا، وہ جئیں وہ مریں، ان پہ عذاب آئے، ان کو تکلیف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو بندے کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلاؤ. یہی سبیل ربک پھر سبیل الجنہ بن جاتا ہے، یہی سبیل الخدا بن جاتا ہے، اور یہی سبیل النجات بن جاتا ہے. تم راستہ بن جاؤ. ہمارے یہاں لفظ سبیل بولتے ہیں جو راستوں میں لگتی ہیں، پانی کی سبیلیں، وہ بھی اصل میں پانی کی طرف بلانے کے لیے چیز ہوتی ہے نا. لیکن بلانا کیسے ہے، فرمایا بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حکمت، نمبر دو موعظۃ حسنہ. یہاں پہ ختم ہو گئی بات، کیونکہ آگے واو ایک الگ سے آ رہی ہے. کا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کیجئے کہ جو بہترین ہو، اعلیٰ طریقے کے ساتھ. یعنی اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے، حکمت سے کوئی نہ مانے، موعظہ حسنہ سے نہ مانے، اور بحث مباحثے کی نوبت بھی آ جائے تو احسن طریقے سے بات کرو، پسندیدہ طریقہ ہو، شائستہ طریقہ ہو. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. اس ایک آیت میں دعوت اور تبلیغ کے اصول بتا دیے گئے، کیونکہ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. جس طرح ایک اناڑی ڈاکٹر کا ہاتھ لگ جائے نا، تو بعض دفعہ وہ مریض جو گھر میں تو کچھ محفوظ تھا، نہ کھاتا کچھ، وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو کے دوا کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتا، لیکن وہ مریض جو کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں غلط دوا کھا کے ریئیکٹ ہو جائے، اس کو تو پھر بعض دفعہ صحت نہیں ملتی. بالکل یہی کیفیت اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب لوگ جذبات میں تو بہت آتے ہیں، جوش تو بہت ہوتا ہے، کبھی دیکھا دکھایا، کبھی سنا سنایا، اور کبھی واقعی دل کے اندر سے جذبے اٹھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ اتنا خوبصورت کام ہے تو ہم تو اس کو کریں گے. لیکن ابھی پوری طرح ٹریننگ نہیں تھی، یہ نہیں پتا تھا بات شروع کہاں سے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، یہ ابھی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. نتیجہ کیا ہوا کہ دوسروں کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسے برے شخص کی دعوت سے ایک بندہ گھر گیا، وہ دوبارہ پھر اسلام کی طرف آئے گا ہی نہیں. اس لیے یہ بات ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. پوری سورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. دعوت کے تین اصول ہیں، تین درجے کہہ لیں، میتھڈالوجی بتائی جا رہی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا سورت، پوری سورت میں توحید کی بہت ہی خوبصورت مثالیں تھیں. اب بتایا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کیسے. پہلی بات ہے حکمت کے ساتھ بلاؤ، اندھا دھند تبلیغ نہ کرو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانک دو، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرو، نفس پہچانو. یہ جو حکمت ہے نا، اس کو آپ ذرا ساتھ ساتھ لے کے چلے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ نفس پہچاننی. پہلے دور میں لوگ حکیم کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کی نفس پہچانتا تھا، گرمی والی طبیعت ہے، سردی والی ہے، کیسی دوا کھائے گا، کیا کرے گا. تو حکمت پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جس میں پہلے آپ اپنے مدعو کون ہوتا ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، یا آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، اور اسی طرح پھر وہ دائرہ پھیلاتے جائیں تو کوئی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. ہم بعض دفعہ دور کی تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے قریب والوں کی دعوت نہیں کر پاتے اس معاملے میں. اور یہاں لفظ دیکھیے دعوت کا استعمال کیا ہے، جو عموماً ہمارے ہاں صرف کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کون سی کوئی کہ آپ کی دعوت ہے تو آنکھیں کھل جائیں گی، بعد میں پتہ چلے کہ آپ کے روح کے کھانے کی دعوت ہے تو کئی مجبوریاں سامنے آ جائیں گی. لیکن دعوت دا, اس میں ایک لفظ دعوت پہ بھی غور کر لیجئے گا, دا دعوت دو, صرف بتاؤ نہیں. بتانا کیا ہوتا ہے؟ انفارم کرنا. اللہ کہتے انفارم نہیں کرو, انوائٹ کرو. بعض لوگ انفارم کرتے ہیں دعوت کے نام پہ, فرق ہوتا ہے دونوں میں. میں آپ سے کہہ دوں کہ سیٹرڈے کو میرے گھر پہ دعوت ہے, آپ آئیں گے اس جملے کے بعد؟ آپ کہیں گے دعوت ہے تو ہوگی, پتہ نہیں کس کی ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ آپ اس سیٹرڈے کو میرے گھر آئیے گا, اب میں کہہ نہیں رہی آپ کو چاہے سارے آئی جائیں, آپ دونوں میں فرق ہے نا. بعض دفعہ دعوت دینے والا, اللہ کے راستے میں دینے والا صرف انفارمیشن پاس کر رہا ہوتا ہے, کہیں سے پڑھی ہوئی, کہیں سے سنی ہوئی, کتابوں سے نوٹ کی ہوئی کچھ حدیثیں, کچھ کوٹیشن جو لوگ کتابوں سے بھی پڑھ لیں گے, انٹرنیٹ سے بھی کھول کے دیکھ لیں گے, لیکن اس کے اندر دعوت نہیں ہوتی, وہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ بہت بنیادی چیز ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ علم کا سمندر بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا دل ان تک کیوں رہ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ محبت نہیں دے پاتے, وہ افیکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ نہیں فیل ہو. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں دیے پھر بھی طاقتیں پر بس رکھتی ہے. تو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ بات آپ کے دل سے نکلے. میں یہاں آپ کے سامنے آؤں اور میں ایک پورا مضمون تیار کر کے لے آؤں اور آپ کو دیکھ کر میں پڑھنا شروع کروں, مثلا میرا سٹائل کیا ہونا چاہیے, ایسی جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے لیے کروں. یہی آیت پڑھیے نا, تو میں آپ کو کہوں کہ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے زیادہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس کے دلائل کمزور بھی ہوں گے. آپ کے دل میں جائیں گی میری باتیں؟ میں تو صرف نوٹ سے پڑھ کے بتا دوں گی نا, دعوت نہیں ہوئی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ اس کے اندر اپنا دل ڈالے, اس کو موقع کی مناسبت سے کرے, موقع محل دیکھ کے بولے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت جو ہے نا یہ بات کرنے سے پہلے کی چیز ہے, پہلے اسیس کرے. جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھوکا تو نہیں؟ وہ بیچارہ بھوک میں مرا ہوا ہے اور آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ گانے نہ سنو, آپ اس کو نصیحت کر لے نماز پڑھو, اس کو سردی تو نہیں لگ رہی. بعض دفعہ دیکھیے کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے اور ہم روک لیتے ہیں اس کو. مجھے کسی نے ایک بات سنائی کہ ایک دفعہ راستے میں جا رہی تھی تو ایک لڑکی کو انہوں نے بہت تیزی تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا. بات کی شروع کی یہ سوچ کے گئی تھی کہ شاید دعوت دینی ہے, کیا دینی ہے, تو یہ جا کے شروع ہو گئی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. انہوں نے کہا میں نے ٹرین لینی ہے, میرا امتحان ہے دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہے, آپ کو پتا ہے آخرت کا امتحان آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. کہہ رہی میں نے بڑے کسی جس نے بھی یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو بڑے ترتیب سے کہا دیکھو کتنی اکھڑ تھی کہ فوراً کہتی پلیز اس وقت مجھے تنگ نہ کرے, میرا ذہن ادھر ہے اور یہ اور وہ پڑی ہوگی, دیکھو لوگوں کو تو مرنا یاد ہی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ کیا یہ وقت تھا بات کرنے کا؟ آپ چھوٹی سی چیز کام دوسرا کر رہے ہیں اور آپ کو بیچ میں کوئی انٹرپٹ کرے تو آپ کہتے ہیں ٹھہر جائیں. حکمت بات کرنے سے پہلے کی چیز ہے. بات اس وقت چھیڑنی ہوئی کہ نہیں, اس وقت کہوں کہ نہ کہوں؟ جیسے حملہ کرنے سے پہلے جانور پورا نشانہ باندھتا, کوئی بھی شکاری ہوگا نا پہلے وہ نشانہ باندھتا ہے. اندھا دھند فائرنگ کریں گا تو کیا ہوگا؟ آ کے کہیں گے جی ساری گولیاں پھینک آئے ہیں. آتے ہی نہیں لوگ, سارے اشتہار دے آئے, سارے فلائرز بانٹ آئے, کوئی آئے نہیں. آپ نے کیسے دیا, کس وقت دیا, کس کو دیا, اس کے لیے انسان کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے. آپ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لیں, سیرت کو پڑھ لیں. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت مل دی, ہر نبی کو 40 کے قریب ہی نبوت ملی. کیوں؟ پچھلے 39.11 منتھس جو ہوتے ہوں گے نا وہ لوگوں کو اور ماحول کو سمجھنے کے ہوتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس پہ بات بھی ہم نے کافی تفصیل سے کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی جیل میں قیدیوں کو, وہ کس چیز کا نچوڑ تھی؟ اتنے حالات کے جو اتار چڑھاؤ آئے تھے یوسف کی زندگی میں, اصل میں وہ مصر کے ماحول سے فیملیئر ہو رہے تھے. تو لوگوں کو سمجھیے, ماحول کو سمجھیے, پھر اس کو ہم اپنے نجی لیول پہ لے آتے ہیں کیونکہ ہم خواتین کا فیلڈ ہے. ایک لڑکی ہے وہ اپنے گھر میں تبلیغ کرنا چاہتی ہے, آپ کہتے بس دیکھنا, جاتی اگلے دن شوہر کی داڑھی اگی ہوگی. پوسیبل ہے فزیکلی؟ ایک دن میں داڑھی اگ سکتی ہے؟ داڑھی بڑھ تو سکتی ہے, اگ تو نہیں سکتی نا. اور شوہر کہ آج شادی کر رہا ہوں, دیکھنا ایک موڑ, ساری شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی میں نے چنی ہے, دیکھنا شادی کے اگلے دن وہ بالکل چھپی ہوئی پردے میں چھپی ہوگی. یہ ہوڑ متیاں جو ہوتی ہیں نا یہ گھر توڑواتی ہیں. اور بدنام دین کو ہم کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو شادی تو بڑی اچھی سوچ کے کی تھی لڑکی سے، اس کے دل میں ہی نہیں تھا دین. بالکل ناسمجھی کی بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ دین داروں کے ہاتھ میں کند چھریاں پکڑا دیتے ہیں ہم، جاؤ جس کو ذبح کرنا کر کے آؤ، اور کر بھی آتے ہیں اپنی ناسمجھی سے، اور بعد میں ایک اور الزام کرتے ہیں کہ ان کے سب بدگمان بھی ہوتے ہیں. انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. پہلے دیکھیں کہ اگلے بندے کی اس وقت ضرورت کیا ہے، وہ کس درجے کا بیمار ہے، بخار کون سا ہے، ٹائیفائڈ ہے کہ ملیریا ہے، یا اس کو ویسے ہی کوئی جسم گرم ہو چکا ہے، پھر دیکھیے. اور حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کہیں گے یہ کہاں ملتی ہے، جا کے خرید ہی لائیں. کوئی کورس آپ کو حکمت کا نہیں مل سکتا. حکمت ملتی ہے راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا، تقوی کے قریب آتے جائیں، فطرت کی زندگی بسر کرتے جائیں، آپ کی زندگی ادھر ادھر کی چیزوں سے پاک ہوتی جائے، آپ کی زبان پہ بھی حکمت آئے گی، آپ کے دل کے اندر بھی حکمت آئے گی. ہاں علم سے بھی حکمت آتی ہے، ہم پیچھے بات کر چکے اس پہ دوسرے پارے میں کہ جو حکمت دیا گیا وہ خیر کثیر دیا گیا. جس طرح دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک ہماری آنکھ ہے جس سے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، لیکن کیا ایک ڈمی بنا کے یہ آنکھ سر پہ لگا دی جائے تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. ایک اس کا اندر کا سسٹم بھی چاہیے نا، بس جس کو آپ بصیرت کہہ سکتے ہیں، اندر کا سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھے کہ تبلیغ کے لیے بھی اپنے اندر علم ہونا چاہیے، آپ دین کی روح سمجھ چکے ہوں، اور ساتھ ہی دوسری آنکھ آپ کی کیا ہے کہ باہر کے ماحول کو سمجھیں. جانے اندھا دھن جا کے تبلیغ کر دینا، نہ آپ نے لوگوں کو سمجھا نہ اپنی جگہ بنائی. پہلے اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. مثلا ایک لڑکی ہے، وہ کسی جگہ گئی، دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ محسوس کرتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، کیا کرے؟ اگلے دن جا کے اپنا درس شروع کر دے گی، کرسی میں سجا دو مجھے اور میں تقریر کروں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو اس کو خود کھڑا ہونا ہے نا. اور یاد رکھے کہ ہر تبلیغ بول کے نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی مائک اور کرسی ٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود بولتے ہوئے کردار بن جائیں. ایک پھول کہیں جا کے رکھ دیں آپ، اس کی خوشبو آنے لگے گی. اس طرح ایک سچا مومن انسان کہیں بھی چلا جاتا ہے نا تو اس کی خوشبو سے پورا گھر مہکتا، لوگ دیکھیں گے یہ کتنی با ادب ہے، یہ کتنی با اخلاق ہے، یہ بڑے چھوٹے کا کتنا لحاظ کرتی ہے. ساری زندگی سسر خود اٹھ کے چائے بنا رہے تھے، آج یہ فجر سے پہلے ہی ان کے لیے چائے بنا کے رکھ دیتی ہے، ساس کو پوچھ رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، دیکھو شوہر کے آگے کتنی مؤدب ہے. ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے اندر شوہر سے کتنی زیادہ خوبیاں ہوں، لیکن اس کے آگے عاجز، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ، اس کو ایک دفعہ احساس دلا دینا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، یہ چیزیں اس کے لیے وہاں پنپنے کا سبب بنتی ہیں. جب لوگ آپ کو مان لیتے ہیں نا تو آپ کی بھی مان لیتے ہیں، جب لوگ آپ کو نہیں مانیں گے نا آپ کی بھی نہیں مانیں گے. اور جو لوگ اپنے آپ کو منوائے بغیر اپنی منوانا چاہتے ہیں، وہ ہیں آج کے مسلمان، نکٹو بے کار، باتیں کرنے والے، تقریریں کر کر کے ساری دنیا کو پریشان کرتے ہیں. اتفاق ایسا کہ جو بھی موضوع آتا ہے، میں نے ایک دن پہلے وہی پڑھایا ہوتا ہے، ایک سیشن چھوٹا سا لیتی ہوں زلزلہ قیامت، تو میں نے ان کو پڑھایا، بالکل اس وقت مجھے وہی اپنے بولے ہوئے بھی لفظ یاد آ رہے تھے، لیکن ظاہر میں اس طرح تو آپ کو بتا نہیں پاؤں گی جس طرح اس آرٹیکل میں تھے. اور اتنا خوبصورت انہوں نے انالیسس کیا ہوا تھا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دو دنیاؤں میں تضاد ہے؟ کسی آپ پہاڑی مقام پہ چلے جائیں، پھول بھی خوبصورت، درخت بھی خوبصورت، پرسکون، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، فطرت ہمیں دے رہی ہے، خوشبو بکھیر رہی ہے، نرمی ہے، لطافت ہے، لیکن جب یہی بندہ کسی جگہ آ کے اللہ کا پیغام دینے لگتا ہے تو یہ صرف نعرے لگانے والا، جوش کرنے والا، کرامتوں کا نام دین ہو. آج کے تو مسلمان اور آج کے دیندار کا کوئی بہت خوبصورت امیج نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. ہم رسپیکٹ بڑی کریں گے ان کی، ہم ان سے دعائیں بھی لیں گے، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہو چکا ہے کہ ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. ہم ان کو کھلائیں پلائیں گے بھی شوق سے، اس لیے کہ چلو یہ کھائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے، ہم ان کو آنر دیں گے، دعوتوں میں بلائیں گے کبھی کبھی جب ویسی کوئی دعوت ہوگی، لیکن سچ پوچھیں، دل کے اندر کے جذبوں کو پوچھیں، جو محبت کا فوارہ اٹھتا ہے نا، جو جوش اٹھنا چاہیے نا، وہ آج کے جو روایتی دیندار لوگ ہیں ان سے نہیں اٹھتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے دین کا ایک حیولہ سا بنایا ہوا ہے، کاسٹیوم پہنا ہوا ہم نے، ہمارے اندر وہ لطافت و موعظت الحسنہ اس کا اگلا درجہ. پہلے آپ نے سمجھ لیا، اب آپ موعظہ حسنہ کریں. اور موعظہ کا لفظ واعظ سے، پیچھے پڑ چکے آپ، سورہ یونس آیت 57-58 میں آپ کو بتایا تھا کہ واز کہتے ہیں وہ بات جو دل میں اتر جائے، دل نرم، دل سوز بات، اتنی لطیف بات ہو. دیکھیے میں تو اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ آپ بریڈ کا ایک ٹوسٹ لیں، بریڈ مثال ہے کیونکہ یہی ابزاربنٹ ایک چیز میرے تصور میں اس وقت آئی، آپ اس کے اوپر کوئی خشک چیز رکھ دیں، کیا رکھیں گے، مثال دے دیتی ہوں، چلیں گوشت کا کوئی ٹکڑا یا کوئی سوکھی چیز رکھ دیں، کیا وہ اس بریڈ کے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. اب کیا چیز جائے گی اس کے اندر؟ اگر آپ اسی گوشت کے ایک ٹکڑے کو ذرا چھوٹا چھوٹا میش کر لیں، تھوڑا چلے اور کچھ نہیں اس میں پانی ڈال دیں، کچھ اس میں کریم ڈال دیں، خوب اس کو تھوڑا نرم کر لیں، اب آپ جب اس بریڈ کے اوپر لگائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اس کا حصہ بن جائے گا نا. یہ ہے معجزہ حسن. روکھی روکھی باتیں، سوکھی سوکھی باتیں، چبھنے والی بوٹیاں، ہڈیاں، گوشت کے ٹکڑے، یہ دلوں میں نہیں جاتے، اس کے لیے میرینیٹ کرنا پڑتا. پہلے بوٹی خود ٹوٹتی ہے، کتنے اس کے اوپر آپ فوک یعنی کانٹے کے ضرب اور نشتر لگاتے ہیں، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ایک چھوٹے سے گوشت کے ایک بنچ کی صورت میں آتا ہے، جس کو آپ بون لیس چکن کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، پھر آپ اس میں نمک ڈالتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اس کو، پھر مرچیں ڈالتے ہیں، پھر کچھ کریم ڈالتے ہوں گے، اتنے حملے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے اوپر اتنے سہ کے پھر اس بریڈ کے اندر جائے گا. تھوڑی دیر رکھیں گے تو وہ سارا اندر چلا گیا ہوگا، جذب کر لیتا ہے. معجزہ حسنہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا سافٹ، اتنا نرم رکھو. اور سافٹ سے یہ نہیں مطلب کہ عقائد کا سافٹ، نظریات بدل لو ان کے کہنے پہ، ہینکی پینکی کہہ لو، تم یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، تم وہ بھی کہہ لو ٹھیک ہے. بعض نے یہی سمجھا کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو ٹوکو نہ، بس پیار ہی پیار کرتے جو، یہ بھی ایک دھوکا ہے. نہیں، گوشت اپنی جگہ سخت تو پھر ہی مزہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نرم کچھ کرو. حق وہی ہے، الحق کو مرہ، لیکن اس کے ارد گرد پلیٹنگ کرو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دوائی کو گولی کو لڈو میں لپیٹ دو، شوگر کوٹڈ کرو، پھر چیز اندر جائے گی. آج دیکھیے کہ اتنی تبلیغ ہے، اتنی کیسٹس ہیں، اتنی سی ڈیز ہیں، الحمدللہ نیٹ نے عام کر دی، دنیا کے سفر کر سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کے اندر دین کا وہ رنگ کیوں نہیں دکھ پاتا؟ اس کی دو ہی وجوہات ہیں. ایک تو کیا ہے کہ علم تو بہت ہے مگر حکمت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے. اور بعض دفعہ جن جگہوں پہ بیٹھ کے دین سیکھا سکھایا جاتا ہے، ان کا ماحول اور گھروں کا ماحول، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بچہ یا بچی 7-8 سال کسی دینی ماحول میں، کسی ہوسٹل میں رہ کے آتی ہے، اتنا پیارا ماحول ہے وہاں، تو اٹھائی آپ کو صبح 4 بجے دیتے ہیں، سوال کہاں پیدا ہوتا ہے آپ کی تہجد میں سو. وہاں ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو فجر بھی پڑھنی ہے، آپ کو سنتیں بھی پڑھنی ہے، آپ کو قرآن بھی پڑھنا، سارا دن ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہے. جب وہ بچے بچیاں اپنے ماحول سے ہٹ کے باہر آتے ہیں تو وہ میچ نہیں کر پاتے. وہاں کا ماحول اور اب گھر کا ماحول بالکل زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ایک وجہ کیا ہے کہ علم بہت ہے، حکمت نہیں ہے. ایک دوسری بھی وجہ، ایک دوسرا گروہ آج کے دور میں ہمیں بہت دکھتا ہے، اور یہ کون سے ویسٹرنائز قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں بس سب کو خوش رکھو، علم کچھ نہیں ان کے پاس، بات بڑی پیاری کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ بہت لوگوں کو سنا، اور میرا فیورٹ شوق ہے، مجھے کبھی بھی کوئی راہ جاتا بھی کوئی کسی کا نام بتا دے، میں ایک دفعہ ضرور اس کو سننا پسند کرتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ اس بندے میں کیا خوبی ہے. اور ہر ایک میں ہوتی ہے کوئی، یقین کریں کچھ لوگ اتنے خوبصورت بات کرنے والے، دل کے اندر بات اترتی ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی جھول ہے، کوئی بہت ہی نرم ہو گیا، کمپرومائزنگ ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ بھی ٹھیک، کوئی کہتا ہے آج کے دور میں یہ ٹھیک، کل کے دور میں ٹھیک. جب دو چیزیں ملتی ہیں نا، سچا علم اور حکمت، تو اس کو آپ کہہ لیں کہ نور اللہ نور. آج بھی اس وقت اس دور میں جب دنیا کے اکثر لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، آپ پڑھ کے دیکھیں، جا کے دیکھیں، علم والے اتنے ہیں کہ بس آپ فائدہ لینے کی نیت کر لیں ان سے، چلتی پھرتی کتابیں ہیں وہ علم کی الحمدللہ، لیکن لوگ ان کا نام بھی نہیں سنتے، جانتے ہی نہیں، کبھی ان کو آپ تقریر کے لیے بٹھا دیں لوگ سو دیں گے، کیونکہ علم بہت ہے ان کے پاس، الحمدللہ ڈلیور کرنا نہیں آتا. اور جن کے سکلز بہت ہیں وہ اتنے شاطر ہیں کہ اسی کے اندر لوگوں کو گھول گھلا کے دوسرے عقائد اور غلط چیزیں سکھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، کسی کو بلانا ہے تو حکمت سے بلاؤ، پھر معجزہ حسنہ سے بلاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل تبلیغ ادھر ہی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی مان گیا بہت اچھی، اس کے آگے تیسری چیز نہیں آئے گی.
لیکن تیسری چیز کی ضرورت اس کو پڑے گی جو نہ حکمت سے مانے نہ معجزہ حسنہ کا اس کو فائدہ ہو. جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں, میں نے نہیں ماننی, جب ایسے لوگ ہوں گے نا تو ان کی حالت کیا ہوگی, پھر ان کے ساتھ کرے وجادلہم باللتی ہی احسن, پھر نہ آپ ایسی ان کے پیچھے پیچھے پھریں, پھر بحث بھی کریں, پھر مناظرے کی ضرورت پڑے تو بھی کریں, پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں بھی بات کرنی آتی ہے, ہمارا بھی یہ معاملہ ہے. اتفاق کی بات ہے, یہ اتفاق میں کہتی ہوں لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ خود ہی مجھے لگتا ہے حالات بناتے ہیں. آج یاد پڑھانی تھی, کل اتفاق سے ایسے ہوا کہ میں پیلٹاپ پہ گئی جب روم میں جانے کے لیے, تو لسٹ میں مجھے ایسے ہی, حالانکہ مجھے عادت نہیں نہ وقت تھا اتنا, لیکن مجھے ایک نام دکھا, میں نے اس نام کی وجہ سے میرے ذہن میں کچھ خیال آیا تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے روم میں چلی گئی, کلک کیا کیسی دیکھتی ہوں کیا ہوا. خیر اندر میں گئی تو بالکل مجھے ایک دم جیسے گھستے ہی لگا کہ مائک پہ کوئی شخص کھڑا ہے اور بہت شد و مد کے ساتھ روم میں کسی موجود شخص کو سنا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کہا ہے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہے. پھر اس کے بعد اتنی دیر میں میں کچھ کام کرنے کے لیے اٹھی, میرا کمپیوٹر سٹک ہو گیا. اللہ نے مجھے سنوانا تھا, میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ اپنے کام کراتا ہے. میرے کمپیوٹر کی اسکرین بالکل واش تھی لیکن مجھے آوازیں آ رہی تھی, میں ساتھ کچھ کام کر رہی تھی. یقین کریں آدھا گھنٹہ جو میں نے ناگوار طریقے سے اپنے دل پہ بوجھ محسوس کرتے ہوئے وہ علم والوں کی دو کی باتیں سنی ہیں, اللہ کی بنا. یقین کریں کہ چیلنج کرنے کا انداز, ڈنڈے مارنے کا انداز, ثابت کریں, رجوع کریں, یہ کریں وہ کریں, ایک مائک لے رہا ہے وہ چھوڑا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے اس کے سامنے, آپ ہمارے روم میں آئے آپ نے ہمیں ایسے کیوں کہا, اب آپ نے کہا ہے تو بھگتے نہیں تو آپ کذاب ہیں, آپ کا نام ہم کذاب راویوں میں کر دیں گے. کہاں کی روایتیں, یہ کوئی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. پھر وہ دوسرا آ رہا ہے وہ کہہ رہے آپ صرف اپنے مسئلے کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, آپ یہ نہیں. یقین کریں میں نے اتنا میرا مجھے رونا آ رہا تھا, حق والا اور دوسرا اگر نہ تھا, میں مانتی ہوں کہ ایک کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا یہ بھی مجھے پتا, دوسرے کا غلط تھا, لیکن سٹائل دونوں کا انتہائی بھونڈا تھا. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ حق والا بھی جس بھونڈے سٹائل میں اس کو بلا رہا ہے, ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تم کذاب میں ہو, فلانۃ اللہ الی الکاذبین, تم جھوٹے اور میں تو قرآن کی آیتیں تم پہ پڑھوں گا کہ فلانۃ اللہ الی الکاذبین, اور اللہ ادھر, اور ساتھ کہہ رہے ویسے تم رجوع کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو. میں نے کہا یہ بندہ جو دوسرا ہے غلطی پہ وہ ہے, لیکن یہ کبھی اس کے مسلک کے ساتھ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ بلا کس طرح رہے. دیکھیں آپ کسی کو بلائیں آؤ کھاؤ مر لو, آئیے پلیز کھا مر لیں, آئیں پلیز کھا لیں مر لیں, اب کھا بھی لیں, اور ساتھ میں کہوں دیکھو اتنی دفعہ کا آپ نے کھایا ہی نہیں. یقین کریں آج ہم ایسی تبلیغ کر رہے ہیں, مجھے تو دل چاہتا ہے کبھی ہمیں نہ ہی ویسے حکومت ملے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ کبھی بندے کو کسی جگہ اپنے ملک کا کوئی ایسا اختیار ملے نا, میں تو سب سے پہلے وہی کام کروں جو الحمدللہ کسی حد تک سعودی عرب میں آج ہے. ہمارے اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں جی اتنی پابندیاں, وہاں کوئی درس نہیں خود کر سکتا, وہاں سپیچز نہیں کر سکتے, کوئی مسجد نہیں بن سکتی. تھوڑا سا اثر آج موجود ہے اس کا الحمدللہ, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے. حکومت ہو جائے ٹھیک لوگوں کی اور ساروں کی مسجدوں پہ تالے, سب کے ادارے بند, ہم سے پروو کرو پھر کراؤ, ایک چیز سامنے سے آئے اور وہ سب میں پھیلے. تو آج یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کا اپنا الگ ہی معاملہ, تو یہ چیز جو ہے یہ امت مسلمہ کو کاٹ کے رکھ رہی ہے. اور ایسے واعظ فرمانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دین کی خدمت کی ہے, ہم بڑی اچھی دعوت دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی پہ کچھ نہیں بات کرتے, ہم تو خود ہی عاجز اور مسکین لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کا کہنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے بندہ ساری زندگی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں کبھی اس کی دعوت ماننی, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی, وہ جس کو کہتے ہیں نا دل میں گرا پڑ جاتی ہے. ہاں پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑے جو کوئی ایسا بندہ ہے, بعض دفعہ لوگ چڑچڑاتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں, اس کو بھی سمجھنا چاہیے, اور یہ بھی حکمت سے ہی آتا ہے. ہر سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا, وہ ان کو جواب نہیں چاہیے ہوتا, بعض آپ کی علمی کیفیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں, بعض دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں, بعض آپ کی کوئی بات پکڑنا چاہتے ہیں. لہذا ہر سوال کو بھی انٹرٹین نہیں کرنا ہوتا, اور بات وہی چھیڑے جو سنبھال سکے. بعض لوگ بیچ میں چھوڑتے ہیں, بالکل مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پہلے تو شوق میں ہائی وے پہ گاڑی چڑھا دے, بعد میں یاد ہی نہ آئے کہ روکنی کیسے تھی. بعض دفعہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے, بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں محفل میں گئی دیکھو لڑائی ہو گئی, لوگوں کو تو اللہ کا خوف ہی نہیں. پوری بات کر لیں گے. میں کہتی ہوں آپ نے یہ بات چھیڑی کیوں تھی, آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کر دی کہ آپ کو اس پہ علم ہے؟ نہیں. کیا آپ نے اس سے پہلے کے مرحلے طے کر لیے ہوئے تھے ان کو بتانے کے؟ نہیں. تو میں نے کہا پھر غلطی آپ کی ہے, وہ ان کی نہیں ہے. ان ربک ہوا لم بمن دل عن سبیلہ وہو اعلم بالمقتدین. ایک دفعہ ساتھ کی تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے حکمت بھی دے اور سمجھ دے کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں, کیسی لگی آج کی تفسیر؟ کیونکہ ابھی ٹائم کافی ہے تھوڑا اس کا, تو ہم تھوڑا سا بھی ریک کیپ کریں گے دو تین منٹ کا, اور اس کے بارے میں آپ کو بریک بریک کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ وہ خود خوبصورت تھی آیت نمبر 114, پھر 115 میں بتائیں کیا ہے. اس سے اگلا بھی مطلب سارے اسی سے ریلیٹڈ ہے, آیت نمبر 116 بھی ہے کہ کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو حلال و طیب کھاؤ, حد سے زیادہ نہیں بڑھنا. جی اس تازہ سیٹ ہمیں مفتی نہیں بننا چاہیے, صحیح بات ہے, مفتی نہیں بننا. تبلیغ اصول 21-25 میں لکھا آپ نے, صرف کھاؤ نہیں شکر بھی ادا کرو. صحیح بات ہے. پتہ ہے ایک, میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا, سازد نے بتایا تھا, ایک نان مسلم لیڈی تھی, تو اس نے اپنے بیٹے کو بولا کہ جب بھی تمہارے منہ میں نوالا اس کو کچھ بھی کھلا رہی تھی تو اس کو بولو سے تھینکس. تو کیا ہم شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیاری چیزیں دی ہیں اور کھانے کے لیے ہر لحاظ سے دیکھے, واقعی ہم شعور کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں؟ حلال از حلال, وی شیل ناٹ میک ایکسکیوزز, لال وی شیل ناٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جتنا ابھی ہم نے کیا ہے, جیسے جو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس کو حلال و حلال اور حرام کو حرام کرنا ہے. صحیح بات ہے, سوری, حلال کو حلال و حرام. یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے, بالکل صحیح ہے. بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے کردار اتنا خوبصورت ماشاء اللہ, کیونکہ پھر دیکھیں آیت نمبر 117 میں ہے نا, متاع قلیل ولہم عذاب علیم, فائدہ ہے تھوڑا ان کے لیے اور عذاب ہے دردناک. جو ناشکری کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے تو اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے ہیں. پھر آگے سے مطلب ان کا بتایا گیا, یہودیوں کا بتایا گیا جو انہوں نے حرام کر دیا اپنے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ان سب چیزوں کا دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کتنی زیادہ, ہمارے اندر ساری امت کا کام کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایکسلنٹ, صحیح بات ہے. تو ہم بھی کیا ان کی طرح مطیع فرما بردار ہیں؟ اللہ کے لیے ہم لوگ یکسو ہیں اور وہ مشرکین میں سے نہ, کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے نا, عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے میں سے ہے, یہودی کہتے تھے, کیونکہ ہم نے پیچھے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا, سالج نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. تو ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو بننا, حنیفن بننا ہے. دیکھیں وہ ایک انسان تھے لیکن پوری امت تھے, پوری امت تھی نا, ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہم میں کمی ہے ابھی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن جیسے میں نے کل بھی بولا تھا, ابھی صرف کوشش نہیں, اس کو اپلائی کرنا ہے. کوشش ضرور کریں, لیکن ماشاءاللہ ہمارا 14 پارا اینڈ ہو رہا ہے, تو اس میں ہم نے لازم جو ہے کیا کرنا ہے, کوشش بھی کرنی. کوشش ٹھیک ہے کریں, لیکن آپ تو 14 پر آپ کوشش نہیں کہیں, آپ بولے کہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. کیونکہ پیچھے بھی ہم نے جیسے میں سیکنڈ پارا کے اینڈ میں تھا نا, تو اسی لیے جیسے میں نے کہا ان الصلاۃ و نسک و محیا للہ رب العالمین, میرا جینا اور مرنا, میری نماز قربانی, سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ہم نے بھی یہ سارا کرنا ہے انشاءاللہ, باقی ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی آپ لوگ 15 منٹس کی بریک لیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا لیسن تھوڑا رہتا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا سرکار خانے میں. میرے
کرتی رات دن
خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس طرح
حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
حیاتِ انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیاتِ انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ بوجھ کچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن روشن ہیں سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ
شیطان رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب نے لبیک ٹائپ نہیں کی، کیا سب بریک سے واپس نہیں آئے؟ آ رہی ہے جی، ضرور لبیک ٹائپ کیا کریں، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سب کلاس میں ہیں. جی انشاءاللہ تعالی ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت آیات تھی آج کی، اور ابھی بھی جو چلیں گی وہ بھی بہت خوبصورت ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہمارا 15th پارا سٹارٹ ہوگا، ہر وقت کے ساتھ دعا کیجئے گا تو ضرور، کیونکہ بالکل پلیز کوشش کریں کہ آپ کے جو لیسن ہیں باقی مس نہ ہوں، کسی صورت میں بھی مس نہ ہوں. اسائنمنٹس اپنی کمپلیٹ کریں، اسائنمنٹس کو اپنے اوپر لازم کریں، ٹیسٹ پارا جو آتے ہیں وہ لازم کریں، کیونکہ صرف تقریباً 15 اسٹوڈنٹ ہیں جو لوگ اپنی اسائنمنٹس اور ٹیسٹ پارا بھجوا رہے ہیں، اور کچھ اسائنمنٹس کر رہے ہیں کچھ ٹیسٹ پارا نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا آپ مجھے جواب دیں گے، چاہے وہ ریپلے سیشن میں کر رہے ہیں چاہے وہ لائیو کلاس لے رہے ہیں. تو پلیز آپ لوگ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے تو کوشش کریں، کیونکہ جب ہم اپنے سارے کام کرتے ہیں نا، کھانا ٹائم پہ کھاتے ہیں، باقی سارے کام کریں گے، دنیا کے ہر کام میں ہم لوگ کرتے ہیں، تو جو لوگ نہیں کرے ان سب سے بھی ریکویسٹ ہے. ابھی دیکھے رمضان کے بعد سے جب میں نے سب کو یہی بولا ہے، جو لوگوں کی کچھ ابھی مس ہوگی اس کو فی الحال اگنور کریں، ابھی 11th پارے سے سٹارٹ کریں، ماشاء اللہ 4th پارے گزر گئے ہیں رمضان کے بعد بھی، تو آپ لوگ میں سے کافی کم لوگ جو ہیں وہ جو ہے اسائنمنٹس وغیرہ اور ٹیسٹ وغیرہ بھجوا رہے ہیں. گھبرائے نہیں، غلط بھی لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں اللہ کے کلام کے لیے سیکھ رہے ہیں، سارا کر رہے ہیں، تو اس میں نہیں گھبرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا؟ تو ضرور پلیز کریں، اسے آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو بتائیں کہ فیوچر کے آپ ٹیچر ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو کیسے ان کو، آپ کو اگر خود سمجھ آئے گی تو آپ آگے بتائیں گے نا، ٹھیک ہے نا. شارٹ ٹرم ویسے بات کر لیتے ہیں، جی یہاں پہ یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا، لیکن جب آپ کو تھوڑی سی ٹرانسلیشن آئے گی، کچھ آپ سے اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں، تو اس میں لازمن کوشش کریں کہ آپ لوگ صحیح ایکٹیو ہوں، پتہ چلے کہ واقعی آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کا یہ نظر آنا چاہیے. تو دوبارہ سے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اسائنمنٹس ہیں جو بکس کی ہم نے آپ کو سب بھجوائی ہوئی ہیں، وہ جس کی نہیں کمپلیٹ وہ بھی پلیز ساتھ میں کمپلیٹ کریں. آپ کو سب کی ان کی لنکس آپ کو سب کو مل بتا پہلے بھیجے تھے تفہیم سنا کے، اور یہ ساتھ ساتھ جس کو اسائنمنٹس نہیں، بار بار آپ کو ہمارے جو بیک اپ ایڈمن ہیں وہ ساتھ میں اسائنمنٹس بھجوا رہے ہیں جس کو نہیں ملی نا. تو دوبارہ سے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ میں نام ابھی فی الحال آج نہیں لوں گی، ابھی کچھ عرصے میں آپ کو اپ گریڈ ان شاء اللہ ہم لوگوں نے ای میل کر دیا تھا، اس میں ان شاء اللہ آپ کو سب کے نمبر بھی مل جائیں گے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام لوں گی اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ لازمن پلیز جو ہے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرے, چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو, لیکن یہ قرآن جو ہے نا یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو ان شاء اللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سی پارٹ, اور جو ابھی سیکھیں گے اس پہ لازمن پلیز بات کیجیے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں, اگر ٹائم بچا تو کریں گے تجوید. ویسے آج کافی لینتھی سسٹر عائشہ نے آپ کو کروائی ہے, تو انشاءاللہ تعالی کل سے ہم کتاب و توحید سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ گرامر بھی سٹارٹ ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے؟ ابھی ریڈی رہیے تفسیر کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں, نہیں تو کچھ چیزیں میں اس میں آپ کو اور ایڈ کروں گی. جی انہوں نے اچھی بات کہی کہ آج کل چونکہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اگر ہم اپنے گھر والوں میں کوئی خرابی دیکھیں تو ہمیں ایک دم ڈائریکٹ آنا نہیں دینا چاہیے. بالکل, بعض دفعہ لوگ اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں, اور ایک حدیث ہے مسلم کی جو اتنی مس کوٹ کی جاتی ہے, مطلب مس کوٹ سے مراد یہ کہ اس کو صحیح سمجھ پاتے ہیں ہم لوگ, جس میں خلاصہ اس کا کیا ہے کہ جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, پھر یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر دل میں برا جانے. بڑی خوبصورت روایت ہے, آپ ذرا اسی کو امیجن کر لیں. چلے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. امیجن کریں ذرا کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی ولگر چیز دیکھ رہا ہے, آپ گھر میں گھسے, آپ اس حدیث کو کے پہلے جاتے کھٹک سے آپ یہ بند کر دیں. دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر یہ نہ کریں اس پہ لڑائی ہو جائے گی تو پھر آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ہاں پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اندر جا کے رونا شروع کر دیں. یہ تین صورتحال ہے نا. یقین کریں بہت سارے لوگوں نے یہی طریقہ تبلیغ کا اختیار کیا ہوا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کسی کے شوہر ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے ایسے ہوں یا ایسی کوئی چیزیں دیکھیں, آپ کو تو گناہوں کا نشہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں کوئی روکے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا, فون بھی ڈسٹرب کرے تو تکلیف ہوتی ہے نا. اس طرح یاد رکھے کہ گناہ کرنے دیکھنے سننے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی انسان ہے, ٹھیک ہے؟ ان کی سوچ الٹی ہوئی بھی اور بات ہے. یہ میں تو کبھی نہ ایسی آپ کو تبلیغ کی دعوت دوں کہ جائیں اور جھٹ سے آپ اس کو پکڑ کے ختم کریں. ہم ہمیشہ فوراً پینک ہوتے ہیں, اور جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو بھول ہی جاتے ہیں. مثلاً چلیں شوہر کی بات تو شاید ذرا تھوڑی ہی زیادہ ہی سینسٹیو ہو سکتی ہے, اپنے بچوں پہ آ جائیں. کسی بچے کو آپ دیکھ لیں, بالفرض آپ اپنے بچوں کی الماریاں ٹھیک کر رہے تھے, آپ کو اس کے اندر کوئی ایک ایسا میگزین دکھ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا کریں گے؟ پھاڑ کے اس کو بن میں پھینکیں گے, اور وہ آئے گا تو فوراً اس کو سب کے سامنے رسوا کریں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد تمہارا پاکٹ منی ختم, تم اسکول نہیں جا سکتے, کالج نہیں جا سکتے, ختم ہو جائے گی برائی. دیکھیے کہ ایک جملہ میں نے اپنی زندگی میں رکھا ہے جس سے مجھے اس موضوع کو سمجھنے میں بہت ہی مدد ملی, کہ تبلیغ کا مقصد برائی کو روکنا ہو, ختم ہو جائے اور نہ پھیل جائے. آپ جب لوگوں کو اس طرح ڈائریکٹ ٹانٹ کریں گے نا, اور ججمنٹل ہو جائیں گے اور سارے محفل کام کریں گے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ سارے محفل لڑکیوں کے سروں پہ, بچیوں کے جا کے سر پہ دوپٹے دے دیں گے, سر پہ دوپٹے لو, تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ گلے میں جو رکھا تھا نا وہ بھی اٹھا کے پھینک دیتی ہیں, کہیں جائے ہم گلے میں نہیں لیتے. اب تو دوپٹا ویسے ہی ختم ہو گیا, یہ مسئلے ختم ہو گئے بڑوں کے. پہلے یہ بڑے ایشو تھے شادیوں میں, جب بزرگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے دوپٹے لو. اب آپ امیجن کریں ذرا, دیکھیں کہ بات لمبی ہو ہم چھیڑتے ہیں, لیکن ضرورت ہے ایسی پریکٹیکل چیزوں پہ بات کرنے کی. شادی کا موقع ہے, لڑکیاں پہنی اڑی ہیں, سر پہ دوپٹے نہیں ہیں بالفرض, ایک بزرگ آئے, ایمان بھی ان میں, جوش بھی ہے, غیرت بھی ہے, آف کورس انشاءاللہ ان کے اندر تقویٰ بھی ہے, سبھی کچھ ہوگا, یا کوئی عورت ہی, مرد نہیں چاہے عورت کی بات. آپ اس وقت آ کے سب کے بیچ میں اس عورت کو کہتے سر پہ دوپٹہ لے لو, ذرا آپ سوچیں اس میٹر کو, آپ ذرا ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں. پہلی بات ہے کہ کیا وہ سر پہ اگر دوپٹہ لے ہی لیتی ہے تو دیٹس اوکے, پھر جو وہاں لڑکے مرد موجود ہیں اس کا حسن دیکھے, اور وہ سر پہ پتلا سا, اور وہ دوپٹے بھی چلنی کی طرح کے ہوتے ہیں, مقصد ہے
کیا یہ اس کا؟ دوسری بات ہے کہ فطرت ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے شادی پہ اچھے موقع پہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ریلیکس رہوں. اس کا حل تو یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو الگ رکھا جائے مردوں کو الگ رکھا جائے. آپ کیوں آئے عورتوں میں بالفرض؟ ہاں ہم اس مسئلے کو دوسری طرح ہینڈل کرنے کی بجائے اس طرح کرتے. مثال ہے یہ تو ایسے جیسے کسی کو کہا جائے مس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہو, بیٹھو ایک ہی ٹیبل پہ بس سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھو. حل نہیں ہے. آپ سیٹ اپ ہی وہ دیں کہ جس میں کسی کی فطرت کے تقاضے بھی پورے ہوں اور اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہو جائے. آپ کبھی اپنے بچوں میں ایسی کوئی چیز دیکھیں جھٹ سے پکڑے ان کا نکاح کر دیں. میں آپ کو صرف 3 دن دیتی ہوں بس آپ کا یا تو شادی ہوگی نہیں تو پھر ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ مختلف حالات مطلب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میٹرز کو حکمت سے سمجھنا چاہیے. ایک عورت تھی تو اس نے اپنے بچے کی کہانی سنائی. کہتی کہ میرا بچہ جو تھا نا اس نے پتہ نہیں کہیں سے گھر میں پڑے ہوئے پیسے اٹھا لیے, 100 کا نوٹ یا کچھ بھی اس طرح کے پیسے لے لیے. تو ہاتھ میں پکڑے میں چھوٹا سا بچہ, تو ماں کو کہتا ہے کہ ڈرائیور کو کہو کہ مجھے ساتھ لے کے جائے. کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ کہا میں نے آئس کریم لینی ہے. کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو چھوٹا سا بچہ نے کہا بس میرے پاس ہے, میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, نہیں بتاؤں گا آپ کو, نہیں بتاؤں گا. کہتی وہ اتنا کرینکی ہو رہا تھا کہ اس کو آئس کریم لینی ہے. خیر کسی طرح سے بھی وہ وقت ٹلا. وہ کہہ رہی کہ میں پی گئی کیونکہ اگر اس وقت میں اس کو کچھ کہوں گی اس کو میری بات نہیں سمجھ آئے گی. دن گزر گیا. جب وہ شام کو لیٹا تو بچے کو پھر ماں نے پوچھا کہ بیٹا پیسے کہاں سے آئے تھے نا؟ تو اس نے کہا بس وہ میرے تھے, میں نے لے لیے, میں نے لے لیے. پتا چلا گھر میں ہی کہیں ڈرا میں یا کہیں کسی کے رکھے ہوئے تو اس نے لے لیے. کہتی پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا کسی کی چیز تو نہیں لیتے. اور اب دیکھیں سمجھانے کا خوبصورت طریقہ کیا ہے, بچوں کو بیسٹ تھنگ ہے. اب نے کہا بیٹا اگر تمہاری کوئی لے لے, تمہاری پینسل ہی کوئی لے لے تمہیں کیسے لگے گا؟ تو بچہ فوراً سمجھے گا کیونکہ وہ بس ٹنجی ہوتے ہیں. بچے بہت کنجوس ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں. ایک ٹرافی لیں تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. آپ بچے کو یہ بتا دینا کہ تم نے کسی کا 100 روپے کا نوٹ لے لیا تو وہ اس کو کیا گزرا ہوگا, سوچو اگر تمہارا کوئی لے لے تو. بس جب وہ آئس کریم کے نشے سے نکل گیا اس کو اس وقت کہیں گے وہ اور روئے گا اور وہ آپ اس کو تھڑپ سے تھپڑ مارے تم چور ہو, چوریاں کرتے ہو, میرا بیٹا ہو کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے صبر بہت کرنا پڑتا ہے. بات کو دل میں رکھیں. کسی میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں, آپ کو رجحان دکھ رہے ہیں گھر والوں کے, شوہر کے رنگ بدلے ہوئے دکھ رہے ہیں, بچوں کے دکھ رہے ہیں, بیویوں کے دکھ رہے ہیں, ذرا صبر کریں, آبزرو کریں, پہلے معاملے کی حقیقت پہ جائیں. اور اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, ضبط چاہیے اور خود اپنے اوپر بندے کو چیک رکھنا پڑتا ہے. پھر آپ ساری چیزیں آبزرو کر لیں کہ صحیح حقیقت یہی ہے, پھر پروف جمع کریں اور پھر جب بات کریں اس وقت کریں جب اگلا اس بات کو جھٹلا نہ سکے. ادھر ادھر کی گولیاں پھینک کے آنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی. تو بہرحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی بات کرتے جائیں گے. اللہ نے موقع دیا کورس پورا ہو آپ کا تو اس کے بعد بھی اس پہ انشاءاللہ ایکسٹرا بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو آپ کو ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی وہ کیا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں پر اس طرح اللہ تعالی اتار دے کہ ہم حکمتوں کو سمجھ سکیں. اللہ کا کلام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبیوں کی اتنی کہانیاں ہم نے قرآن پاک میں پڑھی اور ہر نبی جو تھا آپ دیکھیے کہ بری باتوں کا جواب اچھی باتوں سے دیتا ہوا دیکھا. صرف آپ کو سورت آراف کے حوالے لکھا دوں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ نبیوں کو لوگوں نے بیوقوف بھی کہا. سورت آراف میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا ان لنراک فی ضلال مبین. سوچیں ذرا میرے سامنے بیٹھ کے کوئی مجھے کہے کہ میں تو آپ کو کھلم کھلا گمراہ دیکھ رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں ادھر آئے اب جاتے کہ مائک تو میرے ہی ہاتھ میں ہے نا, آپ نے تو مجھے کہا میں تو سارے شہر کو سناتی ہوں. نہیں, انہوں نے جواب میں کیا کہا یا قوم لیس بی دلالت, اے میری قوم میں تو گمراہ نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب کا رسول ہوں بھیجا گیا ہوں. یہ سورت آراف کی آیت 59 سے 67 میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اسی طرح ہر نبی کی مثال موجود ہے. آپ اگر پیچھے آپ کوئی کام دے دوں تو آپ خود ہی ڈھونڈ لیں کہ ہر نبی کو کسی کو قوم نے بے وقوف کہا, کسی کو کاذب کہا, کسی کو سفاہت میں مبتلا کہا, لیکن ہر ایک نے اس کا جواب خوبصورت طریقے سے دیا. تو افینڈ نہیں ہونا. بعض دفعہ ہم لوگ چونکہ دوسرے کی بات سن کے ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ہم اس کا اپوزٹ طریقے سے حل کرتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے, ذرا سوچیے فرعون آج کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھیں تو ساتھ ہی ٹیلی کریں، یہ بڑا ہے کہ فرعون، اس کا جرم بڑا ہے کہ فرعون کا، تو ساتھ ہی ٹھنڈے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا تھا؟ وقولا، تم دونوں کہنا قولا لینا، نرم بات کرنا، اندر جائے گی بات پھر ہی سنے گا. اور جب یہ گئے تو اس نے کہا کہ تم تو مجنو، انکم لمجنون، مجنو لگتے ہیں تمہیں؟ کہا نہیں، ہاں میں مجنو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. تو اس کے لیے انسان اپنی ذات کے سحر سے نکلے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگ تنقید نہیں برداشت کر سکتے، ہم کہتے ہیں میرے تندر آگ لگ گئی، یہ جو آگ لگی ہے نا تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ خود پسند ہیں. تعریف کے جواب میں خوش ہو جانا اور تنقید کے جواب میں بفر پڑنا، یہ خود پسند لوگوں کی علامت ہوتی ہے. آپ غلط کام کرتے جائیں، لوگ تعریف کرتے جائیں، آپ خوش ہیں، سمجھ لیں کہ آپ بالکل ہی اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں. ایک دو کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. امام غزالی کہتے ہیں کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے، کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث مباحثے میں جب مقصود، یعنی بحث صرف اس مقصد سے کی جائے کہ مخاطب پر غلبہ پایا جائے اور اپنی علمیت کو ظاہر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھا جائے، تو وہ بھی باطن کے لیے ام الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، تکبر، غیبت اور دوسرے کے عیبوں کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبول حق سے تکبر کرنا اور دوسرے کے قول پر انصاف اور اعتدال کے ساتھ غور کرنے کی بجائے جواب دہی کی فکر، خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے شراب بندے کو ڈستی ہے نا، تو غلط قسم کے بحث کرنے، مباحثے کرنے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل رشتہ ہے، یعنی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو دعوت بنا لیا، وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتدا کی دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی جو دین والے ہی لڑ رہے ہوں گے، وہ دوسروں کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے، تو پھر ان سے باہمی انس اور مبدت اور مروت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر شر اور برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے اور مومنین اور متقین کے اخلاق سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ینفع اللہ بعلمہ، سب سے زیادہ عذاب میں وہ عالم گرفتار ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو. ہم دعا مانگتے نا کہ اللہ مجھے وہ علم دے جس سے نفع ملے، تو وہ علم جس سے نفع نہ ملے وہ تو انسان کے لیے اور ہی تکلیف ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر اور عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑا کرو، یا اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو، یعنی بڑا بن کے دکھاؤ لوگوں کو، اور جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے. اللہ اکبر. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے، یعنی جہاں علم کے ساتھ جھگڑے آ جاتے ہیں نا، نور نکل جاتا ہے دل سے علم کا. کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو، کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے، خاموشی رکھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اب پتہ چل گیا تو اب دوسرے کو تو بتانا ضروری ہوگا. تو بہرحال اس پہ بہت ساری اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ وقت کے لحاظ سے اتنا ہی کافی ہے. اگلی آیت میں کچھ مزید بات ہے جو تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی بھی ہے اور تھوڑا اس میں ایک مختلف انداز بھی ہے. آیت 126 کو دیکھیں گے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو ان کو سزا دو، لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم ان کی ستم رانیوں پر صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے، صبر کرنے والوں پر صبر کیجیے. وَمَلَئِهِمْ، اور رنجیدہ نہ ہو ان کی ہٹ دھرمی پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ دل میں گھٹن محسوس نہ کریں اس بات پر جو یہ ہیں. مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. ان تین آیتوں میں بنیادی طور پہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اس کی بھی مختلف تفاسیر کی گئی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ جن لوگوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے، مسلمانوں کو تکلیف دی، ستایا، تو اب ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دیکھیے، آپ بدلہ لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں، کیونکہ بعض دفعہ بدلہ لینے میں زیادتی کرنے کا ڈر ہوتا ہے. یہاں لفظ آپ نے دیکھا، عوقب تم اور عاقبو اور عاقب تم، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں، عین قاف با اس کا روٹ ہے. عقیبہ کہتے ہیں پیچھے حصے کو، یہ جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا ہماری ہیلز، اس کو کہتے ہیں عقیبہ. پیچھے بھی پڑ چکے وضو کے سمت میں. عقوبت کہتے ہیں وہ سزا جو کسی جرم کے پیچھے آئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں ایک بڑا خوبصورت اصول دیا کہ اگر تمہاری دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں کوئی بندہ ہدایت نہیں پاتا تو تم پھر اس کے ساتھ بدلے لینے والے نہ بن جاؤ. اس آیت کی شان نزول کی روایت میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے 70 بڑے بڑے صحابہ کی لاشیں سامنے آئیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے. مشرکین کو ان پر بڑا غضب تھا، غیظ تھا، اس لیے انہوں نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹ دیے، پیٹ چاک کیا گیا. اللہ کے نبی کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا ایسا ہی مسئلہ کروں گا. اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چوٹ کتنی گہری پڑی تھی، تکلیف ہوئی. کہا میں 70 کو پکڑوں گا کیونکہ انہوں نے حمزہ کے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ تین آیتیں نازل کر دی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مان لیا کہ آپ کو غم ہے، مان لیا کہ آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، آپ کو ان سے بڑی محبت بھی تھی، لیکن آپ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا کسی نے نقصان دیا ہے آپ بھی اتنا ہی دے دیں، یعنی ایک کے بدلے میں 70 کیوں. اچھا، اس کے برعکس آج ہمارا ایک بولا بس جملہ ذرا لکھیں کہ اینٹ کے جواب میں پتھر، ہاں، ایک کے بدلے میں 100 سناؤ، یہ کون سا اخلاق ہے؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ والا کہ دوسرا، یعنی اگر بدلہ لینا بھی ہے تو برابری کا لے لو، اجازت ہے. ہم چھٹے پارے کی پہلی آیت میں بھی پڑھ چکے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی وہی بات بتا دی کہ برابر لو، لیکن ولئن صبرتم، صبر ہی کر لو تو لہو خیر للصابرین، وہ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، رخصت موجود ہے، لیکن اصل مطلوب کردار یہی ہے کہ صبر کرو. سورت شورا آیت 40 میں بھی یہی بات آتی ہے، سورت مائدہ 45 میں بھی یہی بات آتی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم صبر کر نہیں پاتے، اور تبلیغ کی بات آئے گی نا قرآن پاک میں، اس زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں تو کامن ہیں کہ جو ایمان لا کے عمل صالح کرے، اور وتواصوا بالحق، کی تواسی بالحق کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی دعوت دینا، ساتھ ہی کہا وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر کریں. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو ان کی برائیوں پر ٹوکنا، یہ بھیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈالنا ہے. لوگ آرام سے تھوڑی بیٹھیں گے، چیخیں گے. آپ دیکھیں کہ کسی کی چیز آپ اس سے چھینیں تو اس کو غصہ آتا ہے نا. تو لوگوں کو تو برائیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کی من پسند چیزیں آپ ان سے چھینیں گے، وہ چیخیں گے. تو اس چیخو پکار کے مقابلے میں آپ بھی ریئیکشن شو کرنے کی بجائے صبر کریں تو بہتر ہوگا، اور اس راستے میں بندہ واقعی چھوٹا بن جاتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا نہ بننے کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے، کہتے نہیں پھر لوگ ہم سے محبت نہیں کریں گے، یہ ہوگا ہوگا. تو ایک اللہ کے لیے جیتا ہے، ایک بندوں کے لیے جیتا ہے، فرق دونوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کی نگاہیں لوگوں میں اٹکی ہوتی ہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ مجھ سے خوش ہیں، وہ میری قدر کریں گے کہ نہیں، اور دوسرا کہتا ہے اللہ تو بتا تجھے کیا پسند ہے تجھے کیا نہیں پسند. کہہ دے کوئی مجھے چھوٹا تو مجھے کیا فرق پڑے گا. یہ ہیں کون جو کہنے والے, وہ بھی تو چھوٹے ہی ہیں نا. وہ بڑی ذات نہ مجھے چھوٹا کہ, اللہ اکبر چھوٹا نہ کہ. جو اللہ کی نظروں میں جچنا چاہتا ہے نا وہ کبھی اصولوں پہ سمجھوتے بازی نہیں کرتا. سورہ شورا 43 میں بھی آتا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور البتہ جو صبر کرے اور اس نے بخش دیا بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے وَصْبِرْ بَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, کہ جس کو اللہ کے اجر کا یقین ہوگا. حضرت حذیفہ کے ناطے سے ایک روایت ہم تک پہنچی ہے, کہتے ہیں کہ اے لوگو بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جیسا معاملہ وہ کریں گے میں بھی ویسا ہی کروں گا, بلکہ اس بات کے برا بھی کریں تو میں اچھا کروں گا. ہمارے ہاں کیا معروف جملے ہیں خاندانی نظام میں, جو جیسا کرے گا پھر ویسا کرنا. وہ ایک سنائے گا تم دو سنا دینا. تو ہمیں اپنے رویوں کو دوسروں کے تابع نہیں کرنا چاہیے, اصولوں پہ جینا سیکھیں, اپنے اصول بنائیں پھر کبھی نہ پیچھے ہٹیں. ابراہیم علیہ السلام کا سرویہ کہ کیسے باپ کی زیادتیاں, باپ کہہ رہے میں تجھے رجم کر دوں گا اور یہ کہہ رہے استغفر لک ربی, میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. قوم لوط کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, تو دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا صبر کے بغیر. اس لیے کہا کہ تم اگر دین پھیلانا چاہتے ہو سب سے پہلے صابر ہو جاؤ. پہلے استاد کو صبر کرنا پڑتا ہے پھر شاگرد صبر کرتے ہیں. پہلے ماں صبر کرے گی پھر بچے صبر والے بنیں گے. اسی طرح پہلے لیڈرز میں صبر آئے گا تو پھر فالوورز میں صبر آئے گا. پہلے دینی رہنماؤں میں صبر آئے گا پھر آئے گا عامۃ الناس میں صبر. آپ کس صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ تو دوسرے مسلک کے خلاف یا دوسری جماعت کے بندے کے خلاف تو بات ہی نہیں برداشت کر سکے. تو وہ 40-100 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے, وہ نہیں سمجھ رہے کہ مولوی صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اندر یہ غصے پہ قابو ہی نہیں پا رہے, اور ان کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں اس کا اندر کہ ہمیں بھی جائز ہے کہ ہم بھی کسی کے غصے میں دو چار باتیں کر لیں. جو دین کے نام پہ کسی کو گالیاں دے گا کیا پھر وہ دنیا کے نام پہ گالیاں دوسروں کو دینے کی اجازت نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ پوری بات پوری ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ حکمت سے بلاؤ, پھر موعظہ حسنہ کرو, نصیحت علی بات کرو, پھر اختلاف اگر ہو جائے کبھی کبھی تو پھر جادلہم باللتی ہی احسن, پھر اس کے بعد کہا اچھا بدلہ لینا ہے تھوڑا سا لے لو, اچھا نہیں لینا چاہتے صبر ہی کر لو تو بہتر ہے. کہ صبر کر کے دل میں غم تو اس ہے تو ولا تحزن ولا تحزن علیہم, پھر غم بھی نہ کرو کیونکہ سینہ گھٹ جائے گا تو کام کیسے کرو گے. ولا تکفی دیک مما یمکرون, اور تمہارے خلاف جو چالیں چلیں گے اس پہ تم فکر نہ کرو کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا. کس پہ تان ٹوٹی؟ الذین اتقوا, تقوی اختیار کرو, تم اللہ سے ڈرو, اور والذین هم محسنون, محسن بنو, حسن کے ساتھ کام کرو, تبلیغ کرو تو حسن سے کرو, دعوت دو تو حسن کے ساتھ دو, دوسروں پہ احسان کرو, ان کو تانے نہ دو, تشنیع نہ کرو, الزام نہ دو, ان پہ احساتیں نہ کرو. پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ سارا کام ہوتا ہے. آج آپ کو معلوم ہے, یعنی یہی بات پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک اور چیز آ گئی کہ کرسچینٹی کے آج کثرت سے پھیلنے کی جو بڑی وجہ, میرے پاس ایک رپورٹ تھی اسی کی بیس پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. خلاصہ کیا ہے بات کا کہ اسلام جو پھیلا نا وہ دلائل کے ساتھ پھیلا. ایک بگ ویپن ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ دشمنوں کو اپنی طرف بلا سکتے ہیں. اس کے برعکس کرسچینٹی, بوداس اور دوسرے جو مذہب ہیں نا, ان کے پاس مدعو کے چند سوالوں کا بھی جواب نہیں ہوتا. صرف یہی پوچھ لیں نا ٹرینیٹی کیا ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا, دیکھو ایک ہے نا انڈا لیکن اس کا ایک باہر چھلکا ہے, پھر دوسرا اس میں وائٹ ہے سفیدی, اور اندر دیکھو پیلی چیز ہے تیسری. تو دیکھو یہ ایک میں تین ہو گئے نا, تو خدا بھی ایک میں تین. اسی کی مثال تین میں ایک ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ انڈا بھی تو تین میں ایک ہی ہے نا. اور وہ دیکھو نا ایک عورت ہے نا, تم اس کو کیا کہتا ہے؟ تو کہا تمہارا دادا اس کو کیا کہا؟ وہ اس کو بیگم کہتا ہے، وائف کہتا ہے. کہا دیکھا دین میں ایک ہو گیا. یقین کر اس طرح کی باتیں. ایک اسپیکر ہے، انگلش اسپیکر ہے، یوسف ایسٹین کا نام ہے. تو یہ پہلے کرسچین پریسٹ تھے، ان کی آج بھی تبلیغ میں وہی انداز ہے، یعنی اللہ نے ان کی وہی اسکلز اسلام کے استعمال کی. تو وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو کرسچینٹی سکھاتے تھے، نہیں آتی بات وہ سن کے چلے جاتے ہیں. یعنی کسی کے پاس کوئی دلائل نہیں، لیکن اس وقت بھی کرسچینٹی اگر پھیل رہی ہے نا تو وہ ان کے اخلاق پہ پھیل رہی ہے. چند دن پہلے مجھے یہی غالباً کسی نے بتایا کہ یہ کوئی جو بس گزر رہی ہے یہ کسی چرچ والوں کی ہے، اور وہ شہر کے غریب اور نشئی اور بھوکے ننگے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا خیمہ لگاتے ہیں، پھر اس میں خوب کھانے پینے کی اچھی چیزیں رکھے، تو ایسے غریب جو چھوٹے چھوٹے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، مفت دودھ پلاؤ اور یہ کرو، تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے ہو گئے. دیکھیے کسی بیمار کو آپ دوا دے دیں وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ تو آپ کا ہو گیا. یعنی اخلاق کے ساتھ وہ اپنا دین پھیلا رہے ہیں، اور ہم اپنی بد نظمی اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اتنے خوبصورت اسلام سے دوسرے کو لے جاتے ہیں. پھر ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ہر ایک کے دین پہ آنے کے طریقے فرق ہیں. کوئی پیٹ کے راستے دین پہ آئے گا، اس کو اچھے کھانے کھلائیں. آج ویسٹ میں یہ چیز بڑی معروف ہو گئی ہے، ایک کنورٹر ہیں کہتے ہیں میں تو مسلمانوں کی بریانی کھا کے مسلمان ہوا. ایک ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں گیا تو انہوں نے پلاؤ پکایا ہوا تھا، تو پلاؤ کھا کے اور اس کی خوشبو سن کے میں نے کہا کہ وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا جس کا کھانا اتنا خوبصورت ہے، اتنا ٹیسٹی ہے، اور اس کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا. تو انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ میں لوگوں کی مینٹیلیٹی کو سمجھ کے بات کروں، خوبصورت چیزوں کو دین میں لائیں، ایسا اندازوں کے لوگوں کا دل کھلے، اپنی ساری زینت، اپنی خوبصورتی، اپنے گھر کی خوبصورت چیزوں کو اسلام کے لیے لائیں، اپنے خوبصورت گھروں کو اسلام کے لیے کھولیں. لوگ مسجدوں میں آ کے نہیں بیٹھنا چاہتے، ان کو کمفرٹیبل صوفے اچھے لگتے ہیں، کھول دیں کیا ہوگا، کتنے کو گندے ہوں گے، کتنے کو گھسیں گے. جس کو جو چیز ہو نا اس کو اس پہ کام کرے. آپ صرف اپنے نیبرز کو روز کوئی تھوڑی سی چیز پکا کے بھیجنی شروع کر دیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں انہوں نے ہم پہ جادو کر دیا. لیکن آج کل جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں سردیوں میں، آپ ان کو بنا کے بھیجیں ذرا کوئی ایسی مرچ والی چیز، وہ شوق سے کھا دیں گے، آہستہ آہستہ وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے. ٹارگیٹ کریں، جس کو بھی اپنے دین کی دعوت دینی ہے اس کو پہلے ٹارگیٹ کریں. شروع میں کوئی ایک ہفتہ دو ہفتہ صرف جاتے آتے اسمائل کریں، پہلے دن جا کے کہیے جی فلائر لائیے اسلام کا، پڑھ لیں پلیز پلیز، مسلمان ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے گا، میں لڈو لے کے آؤں گی. ایسے دین نہیں آتا. بروشر بانٹیں، کیسٹیں بانٹیں، بہت ضائع ہوتی ہیں، لیکن ایک بھی کام میں آتے تو مشورہ کام آتی ہے. لیکن سب سے بیسٹ تھنگ جو ہے نا وہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ ہے. اپنی برف اٹھاتے ہیں نا، ایک دن نکلے اپنے نیبر کی بھی اٹھا دے، وہ حیران ہو جائے میری برف کدھر گئی، آپ کہنا وہ میں نے اپنے ساتھ اٹھا دی. یقین کریں آپ نے اس کے آدھے دل کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی اپنی. بھائی تم نے کیوں کیا؟ کہنا اصل میں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نیبرز کے حق رکھو. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے میرے سمیت جس نے کبھی یہ ٹرائی کی ہو چیز، اپنے پتے اٹھا رہے ہیں تو نیبرز کو بھی اٹھا دیں. کوئی ان کے بچے ہیں تو انہیں کہ لائے میں آپ کے بچے کو سنبھال لوں گا، میں سنبھال لوں گی، میں اپنے گھر میں رکھ لوں گی، کوئی بات نہیں، کبھی آپ دیر سے آئیں کچھ کھانا چاہیے ہو تو میں آپ کے لیے بنا دوں گی. کریں، یقین کریں یہ وہ چیز ہے جسے لوگ گھروں کو بھی اور قریب اور دوسروں کو بھی آپ انشاءاللہ کریں گے. یعنی عقل کو قائل کرنے سے پہلے دل کو مائل کرائیں. ہم مائل کرنے کے بجائے قائل کرنے میں رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنی حدیثیں سنائی تھی پھر بھی نہیں مانی. ہاں نہیں، آپ نہ ایسا کریں. اور اسی طرح پھر جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بننا. بحث کا موقع ہے، غصہ نہیں کرنا، دلائل دیتے ہوئے بات نرم انداز میں کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک مضمون ہے میرے پاس علامہ شبلی نعمانی کا، کہتے ہیں ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے، یعنی ان کا ایک سوال ہے. ایک بہت معروف جگہ ہے جہاں سے علم سیکھتے ہیں لوگ، مدرسہ ہے لکھنؤ میں. تو کہتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے لکھنؤ میں. کہتے ہیں کہ جس زمانے میں روسی قوم بت پرست تھی تو میلادی میر نے ایک جلسہ مقرر کیا، مسلمانوں کو بھی بلایا. قازقستان سے آنے والے عالم نے صرف سور کے گوشت کھانے کا مسئلہ پیش کیا. اوکے، روسی شہنشاہ مذہب اسلام کی طرف مائل تھا، لیکن غصے میں اس عالم کو دربار سے نکالا اور عیسائیت قبول کر لی. کیا نتیجہ نکلا؟ 6 کروڑ عوام بھی عیسائیت کی طرف چلے گئے. کوئی ضرورت تھی اس دن سور کے گوشت کی بات کرنے کی؟ یہ ہوتی ہے غیر حکیمانہ تبلیغ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. یہاں پہ صورت بھی پوری ہوئی اور موضوع تو سچی بات ہے پورا نہیں ہوا. میں نے تو بھی بہت ساری چیزوں کو ٹچ نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ جتنی چیزیں آئی ہیں اسی کو ہی اگر ہم جذب کر لیں، اپنے عمل میں لے آئیں تو بہتر ہوں گی. بس ایک آخری مثال ذہن میں آ گئی کہ چاول پکاتے ہوئے بھی اگر تھوڑا سا ریشو فرق کر دیں نا تو چاول کی بجائے کچھ اور پک جاتا ہے، پانی کم نمک تیز کچھ اور کر دیں یا زیادہ کر دیں، تو تبلیغ بھی جو نا یہ ریشو اور پرپورشن کا نام ہے، کب کتنا کتنی آواز سے بولنا ہے، اونچا کرنا ہے، کب کہنا ہے. کئی دفعہ آپ ایک جملہ بولنا ہوتا ہے اپنے پورا درس آپ صبر کرتے ہیں ابھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا کہ یہ آخر میں بول کے جاؤں گی نا تو بعد میں سوچیں گے. اس میں انشاءاللہ الگ کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی دیکھیے کہ آپ کا سوال کے اندر جو لبے لباب مجھے دکھا ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک نان مسلمز کو یا بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کے فن کرنے پہ معاف کیا جا سکے. یہ سوال ہے نا آپ کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مکلف نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں اسلام آیا کہ نہیں آیا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم میں سے ہر بندہ اپنی جگہ اپنے ریسورسز کے ساتھ جواب دے. مثلا بڑی آسان اور عام حدیث ہے کہ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اپنے گھر میں، بچوں پہ، گھر والوں پہ، اس طریقے سے. پھر شوہر کا مقام اور طرف ہے، بیوی کا کہیں اور ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے گھر کی حد تک جواب دیں. ہمارے جو ڈیپینڈنٹس ہیں، مثال ہے کہ بچے آپ کے، آپ اپنے بچوں کے دین کی بالکل آپ جواب دے ہوں گی. مثال ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے انڈر 50 امپلائیز رہتے ہیں اور وہ امپلائیز اس کے ساتھ دن میں 5-6 گھنٹے گزارتے ہیں. اس کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت کے دوران جتنی نمازیں آئیں اس کے لیے اہتمام کرے، پلس آہستہ آہستہ ان 5 میں سے کوئی 15-20 منٹ بنا کے ان کی تربیت دین کی بھی کرے. یہی باتیں ہمارے عام طور پہ چھوٹی چھوٹی بات. اس کے برعکس ورلڈ لیول پہ، کنٹری لیول پہ کیا ہو رہا ہے، ہم مکلف نہیں ہیں. فرسٹ تھنگ یہ یاد رکھیں، جب تک کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے. مثلا جیسے میں آپ کے سو کیون پڑھا ہی رہی ہوں، کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جب آپ پوچھیں گے نہیں تو میں تو مجھے بتانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے علم چھپایا. ہاں اگر آپ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں مجھ سے تو مجھے بتانا پڑتا ہے نا. اب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، ایک چیز کو تو ہم بہت پھیلا لیتے ہیں جذبات میں آ کے کہ یہ کر دو، ریئیکشن میں وہ کر دو، دوسری طرف ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہمارے اختیار میں وہ ہے، کیا ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ باہر آپ ٹریفک پولیس کو کہیں کہ آپ جائیں کھانا کھائیں تو میں تھوڑی دیر ادھر اشارے کنٹرول کرتا ہوں، نہیں کرنے دے گا نا. ہم کہہ سکتے ہیں ناروے کا حکومت کو کہ یہ میں نے کچھ قوانین بنائے ہیں تو یہ ذرا آپ اپنے بک آف لا میں لکھ لیں. چلو ان کو چھوڑے، ہم ہی کہہ دیں آپ ادھر آئے، آپ آتے ہیں آپ کہیں کہ جی یہ پلیز میں نے ایک رولس کا پیپر بنایا آپ یہاں اپنے ایڈ کر لیں، نہیں کرنے دیتا نا. تو الحمدللہ اللہ نے تو ہم پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ چیز ٹھیک کب ہوگی، روٹ دیکھیں گے نا. نان مسلم اسلام کا مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، اس کی ریزن کیا، پیچھے چلے، اس کو چھوڑیں پیچھے جائیں. اس نے اڑایا، تعصب تھا دل میں، حسد تھا دل میں، لا علم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کا نبی کون ہے. اچھا چلو کچھ میں کرتی ہوں اس کے لیے. مثال ہے مجھے کرنا ہے، میں کیا کروں، ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھوں. جب بھی کوئی بندہ کسی رنگ میں، مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ لکھتا ہے یا اسلام کے خلاف، اس کا بیسٹ جواب بینگ امت نیشن ہم سب دے سکتے ہیں. کیسے؟ اسی کے جواب میں اپنے علم کے مطابق یا ریسرچ کر کے آپ ایک اچھا آرٹیکل بنائیں، کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچا دیں تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے. اس وقت جو مسلمانوں کے سارے پرابلم کا حل یہ ہے وہ کہ آپ اپنے اسلام کو اتنا عام کریں کہ پہلے آپ خود مسلمانوں کو سمجھ آئیں، مسلمانوں کے ایٹیچیوڈ، ان کے بیہیویئر اتنے خوبصورت ہوں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، پھر نان مسلم تک جائے گی بات، ورنہ بات نہیں بنے گی. اوپر سے آپ لیپ کرتے رہے لیکن اندر سے جراثیم بیماری کے دور نہیں کریں گے. آج آپ کسی کے مقابلہ ختم کریں گے کل دوسرے ملک سے کوئی شروع کر دے گا، تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. تو روٹ کاز پہ چلے، اپنا عمل کریں. مسئلہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ آپ اسلام کی اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، قرآن سیکھ رہی ہیں نا، ساتھ ہی نیت کریں کہ اللہ یہ اصل میں غلبہ اسلام کی طرف پہلا سٹیپ ہے. ہم اس وقت لوگوں کو اللہ کے نبی کے خلاف کارٹون لکھنے سے روکنے کے لیے یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کی محبت آ رہی ہے، ہمیں آپ کی سنتیں پتہ چل رہی ہیں، آپ کا طریقہ پتہ چل رہا ہے. تو ٹکراؤ کی بجائے ایوائڈ کریں. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے دیکھا کسی کو کہ کوئی وہاں پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈال رہا تھا. مثال دیتی ہوں آپ کو, کبھی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے دکان پہ جا کے فلاں بھائی صاحب سے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ ملازم جو تھا وہ پیسے اس نے گلے میں ڈالنے کی بجائے جیب میں ڈال دیے. اب کیا کریں؟ اب یہ سوال اٹھتا ہم کہتے ہیں بس دیکھا. اب یہاں پہ وہ پھر واقعی جب بندے کے اندر ایک دین کی سوچ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو میں اب ایسا کرتی ہوں کہ ذرا باہر جاؤں گی یا جب میری ملاقات ہوگی تو میں مالک کو کہہ دوں گی کہ دیکھیں جی آپ کے امپلائیز نے کچھ چوری شوری کی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ جواب دیں ذرا, آپ کو بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کریں گے. آپ کسی کو دیکھیں کہ اپنی جیب میں پیسے ڈالتے دیکھیں؟ شمع جلدی سے 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. افسر ہاں آپ اسے منع کریں گے؟ جی طاہر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پکڑیں گی. جی ریشم آپ کیا کریں گے؟ جی آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کبھی دوسرے کے لیے بدگمان نہیں ہوتا. دیکھیے دو لفظوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نجا من سمت, نجات پا گیا جو چپ رہا. ہماری زبان میں کہتا ہے نا ایک چپ سو سکھ. آپ کیوں بدگمان ہیں؟ ہاں اگر آپ کا دل اندر کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے اس کو ایک سے دو بار دیکھا ہے, تو آپ پہلے کیا طریقہ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ فوراً کہیں کہ نہیں توبہ استغفار, کتنی بری ہوں میں کہ میں ایک مسلمان کے لیے یہ سوچ رہی ہوں چوری کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے مالک نے کہا ہو کہ تم اپنی جیب میں ڈال لو اور پھر اس کو بعد میں دے دے, اور ہو کیئرز, اٹس ناٹ مائی بزنس. ہاں پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کی تاویلیں کریں. ایک روایت, ایک کال ہے, میں نے شاید پتہ نہیں آپ کو کہیں سنایا کہ نہیں, کہ تم کسی مسلمان کو غلط کام کرتے بھی دیکھو تو اس کے اپوزٹ 99 ادھر ڈھونڈو, نہیں یہ وجہ ہوگی, نہیں یہ ہوگی, نہیں یہ ہوگی, 99 لکھو اور پھر آخر میں ایک ادھر رکھ لو کہ میرا خیال ہے کہ میں اس وجہ کو نہیں سمجھ سکا جس وجہ سے اس نے یہ کام کیا, اس لیے اس کو چھوڑ دو. 100 ادھر پورے کرو. یہ اسلام چاہتا ہے مسلمان کو مسلمان کے لیے. کیوں برا رکھیں؟ ہاں آپ اپنے طور پہ بسی تبلیغ کریں, آپ کو اچھی کیسٹ, کوئی سی ڈی, کوئی بک, کوئی ٹاپک اس کو دے سکتے ہیں آگے پیچھے. ہم ہٹ تب کرتے ہیں جب کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نظر میں رکھ لیں کہ اچھا شاید اس میں, میں اس کو اکثر ہی اس طرح دیکھتی ہوں, تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کر سکیں تو اس بندے تک کسی نہ کسی طرح سے میسج بھیج دیں. ٹھیک ہے,
یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين
بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی صحیح. جی ابھی مجھے بتائیں کیا سیکھا. بہت خوبصورت آیات تھی. میں بالکل تھوڑا سا ریکیپ کیا تھا, تھوڑا سا بس 2-3 منٹ کے ہی. تو کیا سیکھا آج کی تفسیر سے, تھوڑا سا بتائیں گے؟ ہم نے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم شروع کیا ہوا تھا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ حلال و طیب جو اللہ نے دیا ہے تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے اگر ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حرام کیا. اچھا احلا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, صحیح بات, الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد کیونکہ کتنی دفعہ ہم نے حکمت کا پتہ چلا, بالکل صحیح بات الحمدللہ. جو چار چیزیں ہم نے بار بار پڑھی ہے نا کہ حرام جو کی ہے وہ مردار ہے, خون ہے, گوشت اور خنزیر, اور جس پہ بتائیں گے تھوڑا سا یہ ایڈوائز اس کی کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا زیادہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے, خاص کر پاکستان میں بھی جیسے دے رہے ہیں لوگوں کو اور مختلف چیزیں, اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو اتنا کچھ حضرت ابراہیم کا, پھر ابھی ہمیں حلال اور حرام کا بتایا ہے, تو اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال واضح کر دیا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہم نے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے تو اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اسی طرح لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ابھی آپ لوگ مائک لیں گے, تھوڑا سا بتائیں گے, کلاس میں آئیں گے مائک لینے کے لیے آ جائیں, تھوڑا سا جس طرح تجوید میں بتاتے ہیں تھوڑا سا اس میں بھی آ جائیں, مائک لیں, میں آپ کو انشاءاللہ انڈاٹ کرتی جاتی ہوں, تو ضرور آ کے پلیز بتائیں گے کہ کیا سیکھے آج کا نا. جی ہینڈ ریز کریں, ہینڈ نہیں کوئی ریز کر رہا, کیوں نہیں کر رہا. ہاں جی جی سادیہ, میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں, تین تین منٹ لیتے جائیں اور انشاءاللہ تعالی ضرور سارے پارٹیسپیٹ کریں, اور بھی جو آنا چاہ رہا ہے وہ بھی آئیں, سارے پلیز آپ لوگ شیئر کریں, کیونکہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے, کیونکہ میں تو بتاتی رہتی ہوں نا, میں تو آپ سے پوچھتی ہوں, اس طرح اور بات ہے, لیکن سادیہ میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں, آپ آ جائیں. ٹھیک ہے,
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں جو ہمیں مجھے جو چیز بہت زیادہ جس نے سمجھ آئی ہے, جو کہ کیا ہمارا کردار, ہمارا اخلاق کتنا کاؤنٹ کرتا ہے اگر ہم کسی کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, وہ خواہ ہمارے اپنے بھائی ہوں, بہن بھائی ہوں, گھر والے ہوں, ہمارا خاندان کے لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, اس میں سب سے پہلے تو ہمارا اپنا کردار کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہم کس کردار کے مالک ہیں, اور ہماری, کیونکہ یہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے, اور اگر ہم بات وہ کہیں جس میں جو ہماری اپنی لائف میں, ہماری اپنی روٹینز میں نظر نہ آئے, تو وہ ہماری بات جو ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے فضول بات کہہ دی ہے. تو پہلے تو اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اکارڈنگ ٹو آور کریکٹرز, جو ہمارے کریکٹر اس کے مطابق, کسی کو کم محنت کی ضرورت ہے, کسی کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اگر کلاس کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا ہے, اللہ تعالیٰ اس جگہ تک لے کر آیا ہے, فخر کی بات ہے کہ جتنی زندگی گزر چکی ہے اب اور مزید غفلت میں نہ گزرے, کہ اگر ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں نا, تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دے دیا اور ہم اس کی قدر کر لیں, کہ ہم اس کو ہمیں ایک روشنی دکھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اب ہم اس کی قدر کریں, اس کو پہچانیں اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہماری بات میں اثر بھی آئے گا, اور جتنا خوبصورت استاذہ جی نے حکمت کو سمجھایا ہے, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزا دے, حکمت اتنی امپورٹنٹ ہے بات کرنے میں, اتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر بات ہر مثال, اور جیسے انہوں نے بتایا, اب ایک مثال انہوں نے دی کہ وہ تو بالکل ہنسی آ گئی, جیسے کہ وہ کھا لو مر لو, تو میں باقاعدہ آواز کے ساتھ ہنسنے لگ گئی کہ بعد میں کہیں کہ ہاں اتنا تو کہا تھا کھانے کا, نہیں کھایا, اور بات تو یہی کہ انداز کیا تھا, لہجہ کیا تھا, الفاظ کیا تھے, یہ اتنی مطلب اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنا دے. میری ساری بہنیں جو سن رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے والا بنا دے, سمجھنے والا بنا دے, اور ہم کچھ کر سکیں, ہم اپنوں کے لیے, دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں, ہم اپنا کوئی اللہ کے آگے کچھ, اللہ کے دین میں کوئی اپنا حصہ ڈال دیں. اور بس اب میرا خیال ہے اگر کسی اور نے لینا ہوگا تو.
جی ماشاء اللہ سعدیہ، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھے طریقے سے بتائے. واقعی ہمارے جو ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتے ہوتے ہیں نا، ہر وقت ہمیں دیکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کے گھر والے اور آپ کے دوست آپ کو جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان شاء اللہ آگے آئے گا اس کا ذکر بھی کہ واحد ایک دوستی کا رشتہ انسان جو خود بناتا ہے، باقی اس کو بنے بنائے ملتے ہیں. تو آپ کے گھر والے بھی آپ کی تنقید کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ قرآن پڑھے ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے، دیکھو اس نے قرآن پڑھا ہے، اس میں ابھی تک چینجنگ نہیں آئی، اس میں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا یہ قرآن پڑھنے والی ہے. تو وہ ہم نے یہ لیبل نہیں لگوانا نا، واقعی ہم نے اللہ کے ہم نے اچھا بندہ بننا ہے، بنیا بننا ہے، اور سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے امت بننا ہے صحیح اصل معنوں میں نا. جی باقی لوگ کیوں ہینڈ ریز نہیں کر رہے، میں آپ کے نام لوں کہ آپ آئیں گے یا کیا ہے؟ جی رئیس مصور آ جائیں، جو بھی ہے پلیز، فاطمہ، عائشہ، امیرہ فاطمہ، کیوں نہیں آپ لوگ آ رہے؟ نمیرہ، کیونکہ یہ خاص کر آپ لوگوں سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ضرور پلیز ہینڈ ریز کریں، اور مجھے بتانے کا مقصد ہے کہ بات کرنا. اور ہاں جی شائشہ، میں آپ کو ارن ڈاٹ کرتی ہوں، آ جائیں آپ. ٹھیک ہے
السلام علیکم. پہلے تو ہمارے اخلاق ہیں کہ ہمارے اخلاق سے گھر والے اور رشتے دار اور دوست وغیرہ کیسے ہمیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کا رستہ شروع کیا ہو تو ان کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں جیسے شیشے میں دیکھا جاتا ہے. تو پھر اسی طرح ہمارے ہمسائے ہیں، ہم ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، کسی کے بات کہنے پر ہم کیسے صبر سے کام لیتے ہیں، جان کو فر فر جواب دے دیتے ہیں. یہ ہمیں صبر کی بہت ضرورت ہے اور بات سننے کی بھی بہت ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حکمت سے بات کرنے والے بن جائیں، تاکہ حکمت سے ہم دین کو پھیلا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پہ گامزن رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
عائشہ ماشاء اللہ. ہاں جی امبر، میں آپ کو بھی انٹرسٹ کرتی ہوں، آ جائیں آپ بھی.
السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ جی جی، میں نے ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ بہت اچھا ماشاء اللہ میرا سفر جا رہا ہے قرآن شریف اور اس کی تجوید کا، استاذہ جی کے ساتھ بہت اچھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ جو دیتی ہیں، اور بہت اچھی سمجھ آتی ہے، اور یہ بہت چینج لا رہا ہے میری لائف میں، اور بہت ہی اچھا سفر ہے ماشاء اللہ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت لمبی کلاس ہو گئی ہے، یہ بہت لمبا بیٹھ گئی ہیں یہ وہ، لیکن یہ بیٹھتی ہوں اور یہ کہ تاکہ باتیں ہوتی ہیں گھر والوں کی، کچھ نہ کچھ سننی بھی پڑتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میں کافی چینج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ بہت جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ کہ کبھی نیٹ کی پرابلم افسردہ ہو جاتی ہے نا، وہ استاد جی کی کلاس، پھر میں اس کو ریکارڈنگ میں بھی سن لیتی ہوں، لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو لائف میں آتا ہے، جو لائف سن رہے ہوتے ہیں کلاس، اور ماشاء اللہ کوآرڈینیٹر ساتھ ساتھ ایڈمن جو ہے ہماری جو ماشاء اللہ میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ میں یہی میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں حکمت سے بات کرنے والا بنا دے. ابھی میں اتنی اس قابل نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کو جمع کروں اور میں اتنی بات کروں، کیونکہ میں خود سیکھ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سفر میں اور آگے سے آگے میں جاؤں انشاءاللہ. اور جب جو ہے جیسے میں استاد جی اتنا اچھا میں ایکسپلین کرتی ہوں، اس طرح میں ایکسپلین کرنے والی بن جاؤں. آمین سم آمین. جزاک اللہ.
جی جزاکم اللہ خیر امبر جی، عائشہ جی، سعدیہ جی، باقی لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں کس چیز سے آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ لوگ کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے؟ کیوں جب آپ کو مائک لینے کا بولا جاتا ہے تو آپ لوگ کیوں کم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ ضرور آیا کریں، ضرور بتائیں. دیکھے جس طرح ان سسٹرز نے ہمیں اتنا پیاری بات جی آپ سے پوچھے اچھا آپ اوے تھی ٹھیک ہے یہی جو بھی ہم تفسیر چلی ہے اس سے کیا سیکھا ہے ابھی تک میں کیا چینجنگ آئی ہے کیونکہ انشاءاللہ 20th پارے میں بھی بات بھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہم لوگ اس کی بھی 20th پارے کی تکمیل کریں گے اور اس کے لیے بھی آپ مینٹلی ابھی سے ریڈی رہیں سارا کچھ تیار رکھیں کہ اینڈ ٹائم پہ آپ کو مسئلہ نہ ہو اور جیسے تجوید کے لحاظ سے مجھے ابھی ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے جیسے تفسیر سیکھی ہے نا تجوید کا بھی تھوڑا سا آپ نے ذہن میں لے کے آنا ہے کہ کافی ابھی ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں کافی آپ نے امپروو کیا ہے تو اس کو آپ نے ہر طریقے سے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ہر لحاظ سے آپ نے آپ کو صحیح اچھا بنانا ہے کیونکہ اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا بے شک آپ کو تفسیر آتی ہے تو اس میں باعث شرمندگی کی بات ہے وہ لوگ کہیں گے دیکھو اس کو قرآن نہیں پڑھنا تو یہ ہمیں کیا سکھائے گی ٹھیک ہے نا اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے آپ نے کیا سیکھا ہے کیونکہ بہت خوبصورت ان کا کردار ہے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے حنیف تھے یکسو تھے مشرکین میں سے نہیں تھے اور ہر حال میں ٹھہراؤ تھا ان کے اندر بہت زیادہ ٹھہراؤ اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں تو اور بھی اگر کوئی مائک لینا چاہے تو پلیز ضرور آئیں اور خاص کر آج اس پہ آیت نمبر 125 سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا ہم نے جی رہی اس میں آپ کے انڈرٹ کرتی ہوں آج آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر ایڈمنس اینڈ آل ڈیئر سسٹرس سب سے پہلے تو استاد جی کا بہت 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 بڑا تھینک یو ان کے لیے کیونکہ وہ ایک اتنی اچھی استاد جی ہیں آئی ہیو ایور 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 میٹ اور ایور ایور ہیو سین سچ اے گڈ ٹیچر اتنی اچھی طریقے سے ہم کو پڑھاتی ہیں ہماری ذہن سازی کرتی ہیں استاد جی کہ میرے لیے تو استاد جی از این آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر میں بتا سکتی ہوں اس طریقے سے اب تک جتنا میں علم حاصل کری سارے بیسٹ ٹیچرز میں سے میں اگر کہوں تو استاد جی تو بیسٹسٹ ٹیچر ہیں اور دوسرا یہ کہ ساری جو ہماری جو ایڈمن سسٹرز ہیں سسٹر این ڈی اور سسٹر ایل ڈی ہمارا اتنا اچھا ٹائم کلاس کا ایک منٹ بھی ضائع ہونے نہیں دیتے آپ لوگ وہ مجھے بہت بہت اچھا لگتا اتنا پروڈکٹیولی ہمارا ٹائم آپ پورے 4 hours لیتی ہیں ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں ہونے دیتی تو مجھے بہت کچھ سیکھنے آپ لوگوں سے بھی مل رہا ہے الحمدللہ اور آج کے لیسن میں یہ اچھا لگا مجھے کہ دعویٰ کے ساری ریسیپی مل گئی آج ہمیں لائک یعنی کہ کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے اور مجھے استاد جی کا ایک آج ایک سینٹینس بہت اچھا لگا عقل کو خائل کرنے سے پہلے دلوں کو مائل کرنا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تو میں ایسے ہی نوٹس میں کاپی کر مطلب لکھ رہی تھی تو صحیح بات ہے کسی کو اگر دین کی طرف بلانا ہے تو ان کے دل میں جگہ بنانی پڑے گی پہلے وہ تو بالکل صحیح ہے لیکن میرا ایک پرابلم یہ ہے میں تھوڑی سی انٹروورٹ ہوں یعنی تھوڑی ریزرو ہوں بات تو کر لیتی ہوں لیکن لوگوں سے زیادہ منگل نہیں ہو سکتی تو میرا وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ میں نیگیٹو پوائنٹ یہ لگا ہے کہ استاد جی جیسے بتا رہی تھی کہ لوگوں کو پہلے محبت کرنا سیکھیں تو شاید وہ میرے اندر نہیں ہے انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی ایسا نہیں کہ میں روڈ ہوں بس یہی ہے کہ ریزروڈ ہوں بس ایسے ہی کم بات کرتی ہوں ان لوگوں سے لیکن جب سے قرآن سے جڑنا ہوا تو تھوڑے کچھ ایسے گروپس میں ایڈ بھی ہوئی جہاں پہ کچھ ڈسکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ آئی ایم کمنگ اکراس مینی پیپل ٹو یو نو اسپیک وتھ تو الحمد للہ تھوڑا سا کچھ وہ اسکل میری ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہاں ایک اور بات مجھے کلاسز سے یہ بھی بہت سیکھنے ملی کہ ایک سلام جو ہے ہم لوگ ایک سلام کو ایک کسٹمری بنا لیا ہے نا آج کل بس ہم لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے ایک اسلامک گریٹنگ ہے کسی سے آپ ملو تو سلام کرو لیکن سلام کی جو اہمیت ہے مجھے قرآن سے جڑنے کے بعد پتہ لگی کہ وہ تو ایک دعا ہے جو آپ کسی کو سامنے والے کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں آمین فرشتے بھی آپ کے لیے کہیں گے اسی بات پر تو مجھے وہ پوائنٹ اتنا اچھا لگا کہ اس کے بعد سے نا میرے میں چینج یہ آیا کہ میں سلام کرنے میں بہت زیادہ پہل کرنے لگی ہوں اب سے جب سے وہ آیت میں جاننے ملا اس بارے میں تو تو یہ ایک سلام والا پوائنٹ تو مجھے بہت میرے دل کو چھو گیا کہ یہ کتنی اچھی, ہم اب تک اسے ایک کسٹمری گریٹنگ سمجھتے تھے نا اسلام میں جو ہے, لیکن اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ آپ دوسروں کو دعا کہنے کے برابر ہو گیا کہ آپ سلامت رہو, آپ پہ سلامتی ہو. تو مجھے وہ بس سیکھنے ملا. اس کے علاوہ تو بہت 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 کچھ ہے بتانے کے لیے, لیکن شاید انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میری جب ریکارڈنگ ہوں گی تو انشاءاللہ میں ضرور اس میں بتاؤں گی. یعنی کہ میرا جو این کیو سے جڑنا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹوری ہے, تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میں این کیو سے جڑی اور اس سے پہلے میرا کیا چل رہا تھا, یعنی کہ میں کہیں اور ہوتی تھی, پھر میں کس طریقے سے این کیو میں جوائن ہوئی, انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی. ابھی تو شاید کسی اور کو بھی چانس دینا پڑے گا بات کرنے. جزاک اللہ خیرن کثیر کثیر کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اپنا شیئر کیا. بالکل آپ اپنا ریڈی رکھیے گا, ابھی آپ کی جب ہماری 20th پارے کی تکمیل ہے تو اس میں اپنا آپ سینڈ کر سکتے ہیں, آڈیو میں سینڈ کر سکتے ہیں, اپنی پریزنٹیشن سینڈ کیجیے گا, ایز اے گروپ نائیں سینڈ کریں, آڈیو بھی سینڈ کریں. تو ابھی ان شاء اللہ ہماری کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ جزاک اللہ جو لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جو لوگ سن رہے ہیں تھوڑے سے شرماتے ہیں جھجکتے ہیں. اور دیکھیں آپ ابھی بھی مائک لیا ہے, جن لوگوں نے بات کی ہے ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھا ہے, تو اس سے گھبرائے نہیں. دیکھیں تو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں, ابھی ہم سیکھنے کے مراحل میں ہیں. آپ فرسٹ ڈے کو یاد کریں جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا, آپ کو اس کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ کرنی نہیں آتی تھی, روٹ ورڈ نہیں پتے تھے کیا ہوتا ہے کس طرح. آپ کچھ ورڈس ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں آتے, باقی زیادہ تر آپ کو آتے ہیں. اگر آپ یہ روٹین بنا لیں نا اپنے جو 4 days آپ کے پاس ہوتے, اس میں 3 دن کا لیسن ہے, کتنا زیادہ یاد ہوتی ہے. اگر ڈیلی کا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں گے اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کے اندر جذب ہو جائیں گی چیزیں, پھر آپ کو آسانی ہوگی, جو آپ نے تفسیر سنی ہوگی پھر آپ جو ناظرہ قرآن سے بھی آرام سے لوگوں کو بتا سکیں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ اسی کے ساتھ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں اور کوشش کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر دے. اللہ تعالیٰ صبر کو ضائع نہیں کرتا, مشکل وقت میں بھی اپنے دل میں گٹن محسوس نہیں کرنی, بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, وسطین وسلی وسلات, اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسے لاسٹ آئے تھے نا, ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقویٰ کریں اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. اس کو ضرور سوچیے گا کہ واقعی ہم ڈر رہے ہیں, ہمارے اندر ہم محسن ہیں, ہم احسان کرنے والوں میں سے ہیں, تو اس چیز کو ضرور سوچیے گا. ان شاء اللہ کل ہماری سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ ہو رہی ہے, بہت خوبصورت صورت شب جو معراج پہ گئے ہیں, کس طرح گئے تھے, یہ سارا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اپنے فرینڈس کو بلائیں کہ ایسا لسنر آئے, جوائن کریں اور سنیں اس کو کہ جو ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, عجیب و غریب سے ہم شب معراج بناتے ہیں, کوئی شب برات بناتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, تو اس میں آپ ان شاء اللہ یہ کنسیپٹ کلیم اور بہت خوبصورت آیات ہیں. تو انشاءاللہ ابھی دعا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہیرو فیئر کے ساتھ کل ہم کلاس لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری واصلح لی دنیا التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معاري واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. اے اللہ تو میرے دین کو سوار دے جو میرے معاملہ کا محافظ ہے, میری دنیا سوار دے جس میں میری معیشت ہے, میری آخرت سوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے, میری زندگی کو ہر بلائی میں اضافہ کا سبب اور موت کو ہر برائی سے رسبب بنا دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.